İnşallah laf yeteriniz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ayşe Turabi, Kiran Avan, Ayşe Halit, Maha Azir, Sadniye Zlaudin, Yasmin Banu, Rizvan Akabar, Frida Han, Fozi Aziz, Reis Misavar, Aliya Qureshi, Fatma Muhammedi, Nigat Sawal, Vaida Gagaru, Aliya Akhtar, Nishad Kosar, Naila Kiani, Nazia Hanam, Farana, Sana Aqeen, Farzana Salud, Shahina Suraya, Sada Fatma Makbul, Javeria Qadri, Asra Fatma, Asma Fatma, Amira Fatma, Asma Fatma, Numaira Qidriyai, Miraj Fatma, Bushra Siddiqui, Sahira Azad, Sahira Azad, Ghazala Rashid, Ashia Gulnaz Khan, Nusrat Begum, Maryam Talal, Samia Shahbaz, Fiza Farhan, Zubir Rizwan, Abira Shahraz, Fodia Yaqub, Shahnaz Sultana, Kaisra Chaudhary, Aruj Fatma, Maria Shkufta, Aisha Tasneem, Zubia Kosar, Sharaf Saba, Amber Umar, Hina Farhaj, Asma Shah, Khumaira Badar, Tasneem Fatma, Sayyida Sadia Rufat, Nazia Habib, Wasia Hussain, Tabassum Qureshi, Mahilaka Abid, Ummi Tabshish, Aruba Istisan, Nazma Parveen, Rani Shaheen, Mahj Bin Han, Bina Shajad, Saba Sayyida, Shibana Majid, Sayyida Malika, Madiha Iqbal, Saima Azhar, Snowbird Masood. جی انشاءاللہ تعالی آج کی تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں خیر و عافیت کے ساتھ ہم تفسیر کو تکمیل کر سکے. آج ہمارا لیسن ہے 174 سورۃ المؤمنون 51 سے 90 تک. انشاءاللہ تعالی دعا کریں کہ خیر و عافیت کے ساتھ ہو. 2 آور 35 منٹس کی ہے, انشاءاللہ تعالی ایک سٹریچ میں کمپلیٹ کریں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ ریکیپ کے بعد بریک. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 174, آیت نمبر 51 سے 90 سورۃ مومنون. لیسن نمبر 174, آیت نمبر 51 ٹو 90 سورۃ المومنون. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الرسل, اے رسولو, کلوا من الطیبات, کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے, وعملوا صالحا, اور عمل کرو نیک, انی بما تعملون علیم, بے شک میں ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ, اور بے شک یہ تمہاری جماعت ہے, اُمَّتًا وَاحِدًا, ایک ہی جماعت, وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ, اور میں تمہارا رب ہوں بس مجھ سے ڈرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا, بس کاٹ لیا انہوں نے اپنے کام کو آپس میں جدا جدا. كُلُّ حِزْبٍ, ہر گروہ, بما لدیہم, ساتھ اس کے جو ان کے پاس ہے, فرحون, خوش ہیں, فذرہم, بس چھوڑ دیجئے ان کو, فی غمرتہم, ان کی غفلت میں, حتی حین, ایک مدت تک, یحسبون, کیا وہ خیال کرتے ہیں, انما نمدہم بہ, کہ جو ہم مدد دیتے ہیں ان کو ساتھ اس کے, من مال و بنین
من مال و بنین
مال اور بیٹوں سے
مال اور بیٹوں سے
نسارعُ لہم فی الخیرات
نسارعُ لہم فی الخیرات
ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے بھلائیوں میں
ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے بھلائیوں میں
بل لا یشعرون
بل لا یشعرون
بلکہ نہیں وہ سمجھتے
بلکہ نہیں وہ سمجھتے
ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون
ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون
بے شک جو لوگ وہ کے اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں والذین هم بآیات ربهم اور جو لوگ وہ اپنے رب کی آیات پر یؤمنون ایمان لاتے ہیں والذین هم بربهم اور جو لوگ وہ اپنے رب کے ساتھ لا یشرکون
شریک نہیں کرتے
والذین یؤتون اور جو لوگ دیتے ہیں ما آتوا جو وہ دیتے ہیں وقلوبهم وجلہ اور ان کے دل ڈرنے والے ہیں انہم الی ربہم راجعون کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات یہی لوگ ہیں کہ جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں وہم لہا سابقون اور وہ ان کے لیے آگے نکل جانے والے ہیں ولا نکلف نفسا الا وسعها اور نہیں ہم تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق ولدینا کتاب اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے ینطق بالحق جو بولتی ہے ٹھیک
ٹھیک
وہم لا یظلمون
اور
وہ ظلم نہ کیے جائیں گے
بل قلوبهم فی غمرہ
بلکہ ان کے دل غفلت میں ہیں من ہذا اس کی طرف سے ولہم اعمال اور ان کے لیے اعمال ہیں من دون
ذالک
اس کے سوا ہم لہا عاملون وہ ان کو کرنے والے ہیں حتی اذا اخذنا یہاں تک کہ جب ہم پکڑ لیں گے مترفیہم بالعذابی ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب کے ساتھ اذا ہم یجعرون
اس وقت وہ چلائیں گے
لا تجعر اليوم نہ تم چلاؤ آج کے دن انکم منا بے شک تم ہم سے
لا تنصرون
نہ مدد دیے جاؤ گے قد کانت آیاتی تتلا علیکم بے شک تھی میری آیتیں پڑھی جاتی تم پر فَكُنْتُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ بس پھر تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاتے، مستکبرین تکبر کرنے والے بن کر، بھی عیسا پھسکے سامیرن کہانیوں میں مشغول ہونے والے، تہ جرون تم بیکار باتیں کرتے ہو، افلم یدبر القول کیا پس نہیں غور و فکر کیا انہوں نے بات میں، اس کو اکٹھا پڑھ لیتے ہیں، افلم یدبر القول کیا پس نہیں غور و فکر کیا انہوں نے کلام میں، ام جاءہم یا آئی ان کے پاس، ما لم یأتی جو نہیں آئی، آباءہم الاولین ان کے پہلے باپ داداؤں کے پاس، ام لم یعرفوا رسولہم یا نہیں پہچانا انہوں نے اپنے رسول کو، فہم لہو منکرون بس وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں، ام یقولون بہ جنن یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے، بل جاءہم بالحق بلکہ وہ آیا ان کے پاس حق لے کر، واکثرہم للحق کارہون اور اکثر ان میں سے حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ ایک چیز آپ لوگوں نے فیل کی ہے کہ نہیں کی، آپ دیکھیں کہ لفظ منکرون کارہون پھر پیچھے سامیرن، اگر آپ پارے میں دیکھیں تو انہوں نے چونکہ ایک خوبصورت ترجمہ لکھنا ہوتا ہے، یعنی ٹرانسلیشن جب بھی لکھا جاتا ہے تو اس میں ہی ایک قسم کی نوک پلک درست کی جاتی ہے۔ اب یہ لفظ اگر آپ کو الگ سے آئے کارہون منکرون، اب آپ اس کا ترجمہ نیچے کیا دیکھتے ہیں، کارہون ناپسند کرتے ہیں، تو ناپسند کرنا کیا ہوا، فیل ہو گیا نا، تو حالانکہ یہ اس میں، یعنی اب آپ ترجمے پہ ان چیزوں پہ غور کیا کریں کہ جب میں بولتی ہوں نا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جو میں بول رہی ہوں وہ خوبصورت لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، میں اس سوچ کے ساتھ ناپسند کرتے ہیں کہ بجائے ناپسند کرنے والے ہیں بولتی ہوں، تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ کل اگر صرف لفظ کارہون آپ کے لفظی ترجمے میں آئے تو آپ اس کو سمجھ سکیں کہ یہ اس میں تو ناپسند کرنے والے، بات سمجھ گئی۔ اگر اس کا ترجمہ یہ ہوتا نا کہ ناپسند کرتے ہیں تو اوپر کیا ہونا چاہیے تھا، یکرہون، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی سی ایک میں نے سوچ آپ کو اس لیے دی کہ آپ اب اس پہ بھی تھوڑا سا غور کیا کریں۔ چلے، ولوت تبال حق اور اگر چلے حق، احواہم ان کی خواہشوں پر، لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، تو البتہ بگڑ جائیں آسمان و زمین اور جو ان کے بیچ میں ہے، بل اتیناہم بذکرہم بلکہ لائے ہم ان کے پاس ان کی نصیحت، فہم عن ذکرہم موریدون بس وہ اپنی نصیحت سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں لفظ موریدون، مورد کی جمع ہے، تو مورد مفعل کا وزن ہے جو کہ اسم ہے، اسم فاعل ہے۔ اب آپ کو بھی اتنی لمبی کہانی نہیں پتا، لیکن یہ موریدون منہ پھیرنا نہیں بلکہ منہ پھیرنے والے۔ ام تسألہم خرجن یا تم مانگتے ہو ان سے مال،
یا تم مانگتے ہو ان سے مال،
فخراج ربك خير بس مال تیرے رب کا بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر ہے رزق دینے والا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اور بے شک تو دعوت دیتا ہے ان کو اِلَى صِرَاطِ مستقیم سیدھے راستے کی طرف وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالآخرہ اور بے شک جو لوگ نہیں ایمان لاتے آخرت پر عن الصراط لناكبون رحمناهم اور اگر ہم رحم کریں ان پر وکشفنا ما بهم اور ہم دور کر دیں جو ان کو ہے من درن تکلیف میں سے للجو البتہ اڑے رہیں فی طغیانہم یعمہون اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ اور البتہ تحقیق ہم نے پکڑا ان کو عذاب کے ساتھ بولی ربهم بس نہیں عاجزی کی انہوں نے اپنے رب کے لیے وَمَا يَتَدَرَّعُونَ اور نہیں وہ عاجزی کرتے حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید یہاں تک کہ جب کھولا ہم نے ان پر دروازہ شدید عذاب کا اذا ہم فیہ مبلسون انشالکم وہی ہے جس نے پیدا کیے تمہارے لیے السمع والبصر والافئدہ کان اور آنکھیں اور دل قلیلم ما تشکرون کم ہے جو تم شکر گزاری کرتے ہو وہو الذی اور وہی تو ہے جس نے ذرعکم فی الارض پیدا کیا تم کو زمین میں وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے وَهُوَ الَّذِي اور وہی تو ہے جو یحیی ویمیت جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اسی کے لیے ہے بدلنا رات اور دن کا افلا تعقلون کیا بس تم عقل نہیں رکھتے بل قالو بلکہ انہوں نے کہا مثل ما قال الاولون مانے جس کے جو کہا پہلوں نے قالوا اذا متنا انہوں نے کہا کیا جب ہم مر جائیں گے وکنا ترابا اور ہو جائیں گے ہم مٹی وعظاما اور ہڈیاں انا لمبعوثون کیا ہم پھر اٹھا کھڑے کیے جانے والے ہیں؟ کیا واحد ہوگا اس کا؟ لام کو ہٹا دیں پیچھے والے کو پڑھے. مبعوث, مبعوث, مفعول. تو یہ کیا ہے؟ مفعول کا وزن ہے. لقد وعدنا, بے شک ہم وعدہ دیے گئے. نحن وآباؤنا, ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی. ھذا من قبل, اس کا اس سے پہلے, یعنی یہی وعدہ ہمیں پہلے بھی دیا گیا. ان ھذا الا اساطیر الاولین, نہیں ہے یہ مگر کہانیاں اگلے لوگوں کی. قل لمن الارض, کہیے کس کی ہے یہ زمین. ومن فیہا, اور جو اس میں ہے. ان کنتم تعلمون, اگر ہو تم جانتے. سیقولون, فوراً بول اٹھیں گے. للہ, اللہ کا ہے. قل افلا تذکرون, کہو کیا پس نہیں تم نصیحت لیتے. قل من رب السماوات السبع, پوچھئے کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب. ورب العرش العظیم, اور عرش عظیم کا رب. سیقولون للہ, عنقریب کہیں گے کہ اللہ. قل افلا تتقون, کہہ دیجئے کیا پس تم نہیں ڈرتے. ولا یجار علیہ, اور نہیں پناہ دی جاتی کسی کو اس کے خلاف. ان کنتم تعلمون, اگر ہو تم جانتے. سیقولون للہ, عنقریب کہیں گے کہ اللہ. قل فأنا تسخرون, کہو پھر کہاں سے تم مسخور کیے جاتے ہو. بل اتیناہم, بلکہ لائے ہیں ہم ان کے پاس. بالحقی, حق کو. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور بے شک البتہ. سنتے
يا أيها الرمي بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين خشية ربهم مشفقون وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات السابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل الحق وإنهم لكاذبون.
تفسير دیکھیں گے آیت نمبر 51 سے. یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے میرے پیغمبرو, یہاں دیکھیے گا رسول آیا ہے, رسول نہیں, اس لیے جب آپ ترجمہ یاد کریں یا لکھیں تو آپ کو اس کا فرق معلوم ہونا چاہیے. اے میرے پیغمبرو, پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو, بے شک میں جو اعمال تم کر رہے ہو اس سے خوب واقف ہوں. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا, اے لوگو, اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں ہی کو پسند فرماتا ہے, لہذا اسی بات کا اللہ نے مومنوں کو حکم دیا ہے جس بات کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. ہم سورۃ بقرہ میں یہ آیت پڑھ چکے ہیں جس کا ترجمہ کیا ہے کہ ایمان والو, پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں. پھر ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی دور دراز کا سفر طے کرتا ہے, اس کے بال پرا گندا اور غبار آلود ہیں, یعنی سفر کی جو تکلیفیں انسان کے اوپر ہوتی ہیں وہ ساری دکھ رہی ہیں, اور پھر وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے, یا ربی کہتا ہے, حالانکہ اس نے جو کھایا ہے وہ بھی حرام ہے, جو اس نے پیا ہے وہ بھی حرام ہے, جو اس نے پہنا ہے وہ بھی حرام ہے, اور اس کی خوراک بھی حرام سے ہے. فانا یستجاب ذالک, تو ایسے حرام خور کی دعا اللہ کیسے قبول فرمائے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. میرا خیال ہے کہ اس ایک روایت سے ہی ہمیں اس آیت کی روح سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں رسولوں کو طیبات کھانے کا حکم دیا ہے. ہم نے سورۃ بقرہ میں یہ موضوع جب دیکھا تھا تو دو چیزیں ساتھ ساتھ دیکھی تھیں, ایک تھی طیب اور ایک تھی حلال. دونوں میں 19-20 کا فرق بھی ہوتا. یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا ایہا الرسل کلوا من الحلال, کیا رسولوں حلال کھایا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ رسولوں سے تو یہ بات متوقع ہی نہیں تھی کہ وہ یا تو رزق حلال ان کا نہ ہو, یعنی سورس آف انکم ان کا خراب ہو. کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کسی رسول کا تصور کر کے کہ اس کا بار تھا؟ کوئی رسول کسینو چلاتے تھے؟ نعوذ باللہ. کسی رسول کے کنوینئنس سٹور پہ شراب بکتی تھی؟ کوئی رسول اتنا مجبور ہوا روزی روٹی کے ہاتھوں کہ اس نے کہا کہ پھر کیا ہو سکتا ہے, لاؤ پھر ہم بھی تھوڑا سا حرام مال رکھ لیتے ہیں اپنے سٹور میں تاکہ اچھی بچت ہو. یہ چیزیں تو آپ کی عقل اور آپ کی فطرت آپ کو بتا رہی ہوگی کہ سننے میں کتنی معیوب لگ رہی ہیں. تو بات سن لیجئے کہ وہی بات جو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کہی گئی, وہی یہاں یا ایھا الرسل کہہ کر کی گئی. نبیوں سے تو ایسی کسی چیز کی توقع نہیں تھی, لیکن امتیوں کو بتایا گیا کہ دیکھو جس چیز کا رسولوں کو حکم نہیں ہے, پھر بتاؤ کہ تم وہ کام کرو گے تو تم کیسے بچو گے؟ کیا تم اسی جنت میں جانا چاہتے ہو جس جنت کی دعوت تمہیں رسولوں نے دی؟ پھر دوسری بات دیکھیے کہ یہاں رسولوں کو حلال لفظ کی بجائے طیب کہہ کر اصل میں توجہ دلائی گئی کہ طیب چیز سے مراد یہ ہے کہ تم مختلف طریقے سے پاکیزگی کا اہتمام کرو. مثلا طریقہ کار تمہارا ٹھیک ہو. آپ دیکھیے کہ طیب کے لفظ میں زیادہ طریقہ آتا ہے کھانے کے مینرز میں. کھانا کیسا ہو, پاک ہو, صاف ستھرا ہو اور اس کے اندر کوئی گندی چیز نہ ہو. پھر دوسری بات یہ ہے کہ طیب کے اندر کھانا کھانے کے طریقے بھی ہیں. مثلا آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو طیب کیا ہوگی؟ نمبر ایک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کوشش کرے کہ بیٹھ کر کھائے, مجبوری میں کھڑے ہو کے کھانا پڑے تو گناہ نہیں ہے. دوسری بات, ہاتھ دھو کے کھائے, پھر بسم اللہ پڑھ کر کھائے, ایک تہائی پیٹ خالی رکھے ہوا کے لیے, ہضم ہونے کے لیے. فریش فوڈ کھائے انسان, سبزیاں, دودھ, پیور فوڈ کھائے. پھر گرم کھانے میں پھوکے نہ ماری جائیں. پھر صرف زبان کے چسکے کے لیے نہ کھاتے رہیں. اور اسی طرح کے دوسرے مینرز جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایٹنگ ہیبٹ سے ملتے ہیں، اور اس پہ ایک الگ پورا لیکچر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کھاتے پیتے تھے۔ یہاں یہ بات کر کے اہمیت کا احساس دلایا گیا، اور وہ کیا کہ کلو من الطیبات وعملوا صالحا، یہ ہے اس آیت کا خوبصورت نقطہ کہ کھانے پینے کا اثر جو ہے وہ انسان کے اعمال پر ہوتا ہے۔ پہلے لینے کی بات تھی کھاؤ کلو، اب دینے کی بات ہے کہ وعملوا۔ ادھر سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس رب کی نعمتیں لیتے کھاتے پیتے ہیں نا، تو کچھ تو تھینک یو بولا جائے، کچھ تو شکریہ بولا جائے۔ ویکینڈ کے ایک کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ تھی، تو انہوں نے سوال کیا کہ کسی موقع پہ، شاید وہ کہیں ڈاکٹر کے پاس تھی، سردیوں کے دن تھے اور ظہر کا وقت نکلنے والا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز میں تھوڑا وقت رہ گیا۔ خیر کہتی کہ میری گھبراہٹ دے کے انہوں نے کہا کہ اتنی سختی ہے تم پر دین میں، پوچھنے لگ گئی کہ کتنی دفعہ نماز پڑھتے ہو، تو انہوں نے بتایا کہ آج کل دن چھوٹے ہیں تو ہماری دو تین نمازیں اکٹھی آتی ہیں، جیسے دو گھنٹے کے اندر تین نمازیں ہیں۔ تو کہنے لگی کہ اس نے میرے اوپر بڑی ترس کھائی ہوئی نظر سے کہا کہ اتنی سختی ہے تم پر۔ کہتی اس کی اس بات سے میں پزل ہو گئی، میں اس کو جواب نہیں دے سکی، تو میں کیا کہوں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ شرمندہ کیوں ہوئی، آپ یہ کیوں کہتی ہیں کہ بھائی اتنی سختی، آپ کہنی کہ میرا دل لبریز ہے اللہ کو شکریہ کہنے کے جذبات سے، میں نے اللہ کو تھینک یو بولنا ہے۔ کوئی دے دے چیز اور آپ اس وقت تو تھینک یو نہ بولیں اور دو گھنٹے بعد بولیں، وہ کہے گا اچھا جی خیال آ گیا آپ کو تھینک یو بولنے کا۔ تو لہذا بار بار جو عبادت کی دعوت دی جاتی ہے نمازوں کی صورت میں اور اچھے کاموں کی صورت میں، یہ اصل میں شکریہ، اور اس کے حلال کا بندے کے اعمال کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہاں ایک بڑا خوبصورت نقطہ شاید آپ نے غور کیا کہ نہیں، یا ایھا الرسول کہا گیا، خطاب کا صیغہ، تو کیا وہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے؟ اگر یا ایھا الرسول ہوتا تو ہم کہتے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، تو کیا اب اس سے یہ مان لیں کہ سارے رسول حاضر اور ناظر ہیں، موجود ہیں، ابھی بھی سن رہے ہیں کہ بیٹھے ہوئے؟ یہ کیوں کہا کہ رسولو؟ اس کے مختلف جوابات دیے گئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے باقی رسولوں کو مخاطب کر کے یہ پیغام دیا گیا کہ ہر نبی کو ایک ہی حکم تھا۔ جیسے آپ دیکھیے کہ اس کی ایک پریکٹیکل ایگزامپل آپ سمجھیں کہ آپ گھر میں جائیں اور آپ کا کوئی ایک بچہ غلط کام کر رہا ہے، تو آپ اس کو ایک بچے کو کہنے کی بجائے کہ بچوں کان کھول کے سن لو، مطلب کیا کہ جس نے کیا وہ تو سن ہی رہا باقی بھی کان کھول کے سن لیں۔ تو اس کے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غور کرتے ہوئے اپنے عقیدے کو نہیں بدلنا چاہیے، اور جہاں بھی لوگوں نے قرآن کی تفاسیر میں کچھ چیزوں کو ادھر ادھر کیا اس میں یہ حد سے بڑی ہوئی سوچ تھی، اور آج ہم سے زیادہ غیر مسلم قرآن اور حدیث کے ایسے نقطوں پہ بڑا غور کرتے اور کرواتے دکھتے ہیں کہ دیکھو پھر یہ کیسا دین ہے۔ اب دیکھیے کہ ہر بندہ اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو دیکھے نا، تو اس کا عمل دوسروں کو بتائے، تم مجھے بتاؤ کہ لوگ کیا کھاتے ہیں، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں نا، براہ راست ہمارے جسم کے اندر انرجی بن کے پھیل جاتا ہے۔ اب وہ انرجی استعمال ہوتی ہے تو ہم دنیا کے کام بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو کھانے ہم کھاتے ہیں نا، اس سے کیا بنے گا یہ ہمارے اعمال پہ بہت گہرا اثر رکھتا ہے۔ مثال دیتی ہوں کہ آپ صبح اٹھ کے فریش فوڈ کھاتے ہیں، دودھ پی لیا، سیریل کھا لیا، آپ اپنے جسم میں ایک انرجی محسوس کرتے ہیں؟ آپ اٹھ کے فوراً تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو فریش ہو کے کام کرتے ہیں کہ شکر ہے نیند بھی پوری ہوئی، کھانا بھی کھا لیا۔ اور اگر آپ صبح اٹھتے ہی خوب دو پراٹھے کھا لیں بھاری قسم کے، تو بوجھ آتا ہے طبیعت پہ؟ بالکل آتا ہے۔ جو لوگ بہت میٹ کھاتے ہیں، مثلاً جیسے بیف کھاتے ہیں، یا ہمارے کلچر میں تو عام نہیں لیکن اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، ان کے مزاج میں غصہ، سختی، جنسی جذبات کا غلبہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس کے برعکس آپ دیکھیے جو وائٹ میٹ کھاتے ہیں زیادہ، میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ نان مسلمز اگر پک کا گوشت نہ کھائیں، صرف وائٹ میٹ کھائیں، بکول ان کے جیسے فش اور کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں، تو ہمارے کلچر میں تو ویسے ہی بڑا معروف ہے کھانے کو ڈسکس کرنا۔ کوئی پیٹ میں بھی درد کا بات کرے تو کہتے ہیں اچھا یہ کھا لیا ہوگا، اس میں بادی ہوتی ہے، اس میں ہوا ہوتی ہے، اچھا اوپر سے ادرک پی لو، اچھا یہ کر لو وہ کر لو۔ تو ہم تو خوب مانتے ہیں کہ کھانے پینے کا اثر ہوتا ہے بندے کی طبیعت پہ، جو لوگ مرچیں نہیں کھاتے ان کا رنگ دیکھیں سرخ سفید ہوتا ہے. ہم جیسے کئی لوگ کہتے ہیں فلاں تو مسالے کھا کھا کے ان کا رنگ بھی جل گیا نا. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ جس طرح فزیکل اثر ہوتا ہے نا کھانوں کا, اسی طرح یاد رکھیے کہ ہمارے پیٹ میں جو لکمے جاتے ہیں نا, اور ہمارے کے اندر بریکٹ میں لکھ لیں ہم اور ہمارے بچے, ہم اور ہماری نسلیں, جو اندر جا رہا ہے وہی باہر آئے گا. جیسا رسک ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں نا ویسے ہی عمل آئیں گے. جیسے ہی کمائی گھر میں آتی ہے نا, نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا کچھ نہ کچھ اثر انسان کے اوپر آتا ہے. ہماری کمائیوں کے اندر جب تک پوری طریقے سے پاکی نہیں آ جاتی نا, ہمارے اعمال پاک نہیں رہتے, ہماری نیتیں پاک نہیں رہتی, ہمارے کئی کام, آپ دیکھیں ہم خود نیکی کے کئی کام کرنا چاہتے ہیں. کبھی بھی اگر کسی کو آپ میں سے یہ مسئلہ ہو کہ کب سے نیت کی ہوئی ہے یہ کام کرنا ہے, پتہ نہیں توفیق ہی نہیں مل رہی, جب سوچتی ہوں رکاوٹ, جب سوچوں رکاوٹ, شروع بھی کیا کئی بار چھوڑ دیا, فوراً جا کے چیک کریں, انویسٹیگیشن کریں. فرض بنتا ہے ہم سب کا اپنے مردوں کی, اپنے بیٹوں کی, اپنے بھائیوں کی کمائیوں میں کہ کہیں کوئی دیدہ و دانستہ قسم کی چیز ایسی تو نہیں آ جاتی جس کو ہم نے کبھی فیل ہی نہیں کیا. ایک پریکٹیکل میں نے چیز دیکھی تو مجھے واقعی حیرت ہوئی کہ شیطان کس خاموشی سے ہمارے اعمال میں آ جاتا ہے. کبھی بھی اس طرح سے مجھے نہیں فیل ہوا, لیکن میں نے قریب سے دیکھا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نہیں بھی چاہتے نا کسی چیز میں, تو ضرور کہیں نہ کہیں غلط چیز آپ کی کمائی میں ڈال دی جاتی ہے. ویسے ہم لوگوں نے یہاں ایک اکاؤنٹ بنوایا آپ کے اسکول کے لیے, اور ہم نے ان کو کہا کہ یہ انٹرسٹ فری ہوگا, پوری بات ہو گئی, لیکن اللہ نے دکھا دیا جب میں نے دیکھا تو انہوں نے اس میں چاہے آپ کے کچھ بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے ڈالا ہوا تھا. اب اگر ہماری نظر اس پہ نہ ہو تو میں سوچ میں رہ گئی کہ جن کے بھی اکاؤنٹس ہیں اور سب کہتے ہیں کہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, تو وہ چاہے نمک برابر بھی آٹے میں چیز چلی گئی تو گیا نا, جاتا ہے نا, تو جب کوشش کریں گے تو نہیں آئے گا نا. تو صرف یہ مثال دینے کی مقصد کیا تھا کہ جس چیز میں آپ دین یا دنیا کا کوئی کام کریں, برکت, خیر, دلوں سے محبت, سب نکل جاتی ہے جہاں بیچ میں کوئی نہ کوئی بات آ جاتی ہے. تو آج اگر ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ بیویاں شوہروں کی نہیں مانتی, تو شوہر چیک کریں کہ کیوں نہیں مان رہی, اگر ہے تو میری بیوی کیوں میرے سے اتنی آگے بڑھی ہوئی, اتنی سرکش کیوں, یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلو من الطیبات واعملوا صالحا, جو کھاتے ہو اس کا حق ادا کرو, اچھے طریقے سے کام کرو, اچھی چیزوں کو لاؤ. اور نبیوں کا تو کام ہی کیا ہوتا ہے, عمل صالح, ان کی تو ساری زندگی ہوتی چلتے پھرتے اللہ کے دین کی نمائندگی کرنے کی ہے. تو لہٰذا اگر کبھی کسی وقت آپ محسوس کریں نا کہ کھانا کھانے میں بہت خالی ہے, یا چھوٹی سی یہ بھی بات کر دوں, باقی بعض دفعہ ہماری پسند کا کھانا ہوتا ہے, مانتا ہے انسان بہت بھوک لگی ہوتی ہے, آپ زیادہ کھا لیتے ہیں, تو کیا کریں, پھر اگلے وقت کم کھائیں, ایک وقت کا گیپ دے دیں, پہلے سے ایک نصاب مقرر کر لیں. بعض لوگوں کا معروف ہے نا کہ وہ ایک روٹی کھاتے ہیں, چھوٹی ہو یا بڑی, بعض کو تو میں نے دیکھے اتنے پکی ہوتے ہیں کہ ایک خاص وزن کا آٹا ہوتا ہے اور اتنی روٹی کھانی ہے اور اسے ایک نوالا اوپر نہیں کھانا. یہ اسے اچھی عادت ہوتی ہے, کیونکہ جیسے برتن کو تھیلے کو بڑھائیں تو وہ کھلتا جاتا ہے نا, تو کھانا بھی اس طرح کھلتا ہے. ہمارے والد کہا کرتے تھے کہ بھوک اور نیند جتنی چاہو بڑھا لو, اور بالکل سچ ہے. آپ کم کرنا چاہ رہے ہیں نا, اب یہ نہیں کہ کل سے آپ جا کے تو بالکل ہی آدھی روٹی پہ آ جائیں, وہ بھی ایک ان نیچرل چیز ہے. ایک خاص سیٹ اپ رکھیں کہ بس اس سے زیادہ میرے اندر نہیں آ سکتا, اور پھر دوسری بات وہی ہے کہ آپ اس کے اندر تھوڑا نیچرل پن لائیے, زیادہ سے زیادہ جلا کے بھنا کے اور اس طرح کی چیزوں کو کھانے کی بجائے بالکل پیور فوڈ, نیچرل فوڈ پہ آئیں. انشاءاللہ سبزیاں, دال, گوشت بھی اچھی چیز ہے, سارا کچھ ہی اللہ نے بنائے, لیکن اس کے اندر ایک بہرحال توازن ہونا چاہیے. کا انی بما تعملون علیم, اس جملے کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں جو امیجنیشن میں آ رہا ہے نا, جیسے کسی نے اپنے گھر میں کچھ ملازم رکھے ہوئے ہیں اور ملازم بھی کھانا کھاتے ادھر سے ہی ہیں, اب کھائیں تو وہ خوب چوڑے ہو کے اور کام کے وقت جا کے اندر سو جائیں, تم کمپنی والوں نے یا جو بھی اونر ہے کوئی کیمرہ فٹ کیا ہوا ہے کہ یہ دیکھو کھا پی کے اتنے اور اندر جا کے سو گئے, سستی کے مارے ہوئے بلا رہے ہیں اور آ نہیں رہے. اس طرح ہم جب کھانا کھا کے بیٹھتے ہیں نا, اس کے بعد اللہ کی نگاہوں کو اپنے اوپر محسوس کیا کریں. اگر آپ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرنا چاہیں کہ انی بما تعملون علیم, اس جملے کو خوبصورت طریقے سے لکھ کر وہاں لگائیں جہاں عموماً کھانا کھانے کے بعد آپ بیٹھتے ہیں. میں تو دیکھے اکثر کہتے ہیں اب چائے ادھر ہی لے آؤ, اب ذرا من پسند چیزیں دیکھتے ہیں, اب ادھر ہی بیٹھتے ہیں, لاؤ ڈرائی فروٹ ادھر ہی لے آؤ. نہیں, جو دیتا ہے پھر وہ حساب بھی رکھتا ہے کہ کہاں اس کو لگا رہے ہو. نبیوں کو خطاب کیا, اب کھانے پینے کی باتیں ساری کی, اور اب آگے اسی خطاب کو بڑھایا گیا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہی تمہارا دین ہے اور ایک ہی ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، سو تم مجھ سے ڈرا کرو. پیچھے نبیوں سے خطاب تھا، مشترک بات تھی، یہاں امتکم اور ربکم، ان دونوں میں بھی نبیوں ہی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بتا رہے ہیں کہ جس طرح آپ سب کو احکامات ایک دیے جا رہے ہیں، اسی طرح آپ سب کو دین بھی ایک ہی دیا گیا تھا. سارے رسولوں کا ایک ہی دین تھا، ایک ہی پیغام تھا، اور وہ کیا تھا کہ وہ سب ایک رب کی دعوت دیں لوگوں کو، انا ربکم رب، اور فتکونی. پیچھے ہم نے دیکھا پچھلے سبق میں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے باقی انبیاء کرام تک ہر نبی کی دعوت کے یہی دو نقاط تھے، اللہ کی عبادت اور تقوی اختیار کرو. اس سے کیا پتہ چلا کہ ہر دور میں نبیوں کے ذریعے سے جو دین دیا گیا وہ ایک ہی تھا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں تھا، کبھی دو دین نہیں آئے. لیکن ہوا کیا، امت ایک تھی، نبی ایک تھے، ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا. بعد میں کیا ہوا، فَتَقَطَّعَ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، لیکن کاٹ دیا انہوں نے اپنی دینی وحدت کو پارا پارا کر کے اختلافات کی وجہ سے. اور اس کے بعد كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ہر گروہ اپنے نظریات پر مسرور ہے. بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ پیچھے چونکہ رسولوں کی بات ہو رہی تھی تو یہاں پھر رسولوں کی بات ہی آ گئی، لیکن یہاں تھوڑی سی بات محذوف ہے. محذوف کا مطلب کیا ہے کہ مفہوم تو مل رہا ہے لیکن الفاظ سے نہیں مل رہی. یہ وہی انداز ہے جو ہم نے سورت بقرہ میں بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی دین پہ رکھا، پھر اس کے بعد انبیاء کرام کو مقرر کیا، تو اس میں فخ تلفو کا لفظ آپ کو ایڈ کروایا گیا تھا. اسی طرح یہاں مفہوم کیا بنتا ہے کہ رسولوں کی تعلیم تو ایک تھی، سب نے ایک اللہ کی طرف بلایا، سب نے تقویٰ کی دعوت دی، اللہ کا ڈر سکھایا، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کی قوموں نے، نبیوں کے متبعین، اتباع کرنے والے جو تھے، انہوں نے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک تحریک شروع ہوتی ہے نا، تو شروع میں بہت اسٹرانگ بیسس پہ کام ہوتا ہے، ہر بندہ ایک ہی منہج کو فالو کرتا ہے، ایک ہی رول اینڈ ریگولیشن ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گرپ ڈھیلی پڑتی ہے اور من مانیاں جب ہوتی ہیں تو ہر بندہ اپنے طریقے سے کام کرنے لگتا ہے، اور پھر نتائج بھی غلط ہوتے ہیں، اور جب نتائج ٹھیک ہوتے تو پھر الزام دیا جاتا ہے دوسروں کو کہ ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں اور نتائج مختلف ہیں. یاد رکھیں کہ آپ ایک طریقے سے ایک ریسیپی کو فالو کریں گے نا، تو کبھی بھی اس کھانے میں اس کا فرق نہیں آئے گا. ناپ کے ڈالنے چیزیں اور وقت کو بھی سامنے رکھ لے، ان کو اللہ کی طرف سے دیا گیا، لیکن ان کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ جیسے شمع سے دوری کے اوپر اندھیرا پڑتا جاتا ہے، اسی طرح ان نبیوں کے جانے کے بعد لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اپنے دین کو. یہاں سے آپ کو اب فرقہ بندی اور اختلاف کی حقیقت بھی سمجھ میں آتی ہے. فتقتا ہو، لفظ تقتا کو دیکھیں گے نا اگر، تو گرامر کی روشنی میں اس کا لفظ ہی مانا کیا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا، قطع یقطی تقتی، باب تفیل سے، اور اس کی ایک صفت ہوتی ہے کہ بہت چھوٹا چورا چورا چورا چورا کر دینا. آپ ایک بچے کو کاغذ کا ٹکڑا دیں، بعد میں جا کے دیکھیں گے تو اس کے 100 ٹکڑے پڑے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے. ایک یہ کہ آپ کو کاغذ نہیں چاہیے، آپ اس کو پھاڑتے ہیں 3-4 ٹکڑوں میں، گھر کے پھر میں پھینک دیتے ہیں. تو قطع، قطع کیا ہوتا ہے، آم توڑنا، لیکن یہاں تقطع کیا پتا چلا کہ فالوورز نے، امتیوں نے، بعد میں آنے والوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر دین کے کئی 100 ٹکڑے کر دیے. زبورا، زبورا کا لفظ زبور کی جمع ہے، لوہے کی زنجیر کو کہتے ہیں ڈکشنری میں، اور موٹے لفظوں میں لکھی ہوئی کتاب. یہاں اس سے مراد وہ زبور نہیں ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی. بتایا کیا گیا کہ اصل دین کا جو ہدف ہوتا ہے نا، وہ توحید اور تقویٰ ہے. اور جب تک کسی بھی دین کے اندر روحانیت قائم رہتی ہے نا، جب تک لوگ اللہ سے ڈرتے اور اپنی موت کو یاد کرتے ہیں نا، ایاک نعبدو و ایاک نستعین پہ ہوتے ہیں نا، تو قومیں جڑی رہتی ہیں. ہر ایک کی محبت کا مرکز اللہ اور اللہ کا رسول ہوتا ہے، لیکن جب چھوٹی چھوٹی باتیں عام ہو جائیں، اس پہ تو اتنی لمبی باتیں ہونے لگیں کہ وہی چیز بڑی لگے، تو پھر یاد رکھیے دین میں اختلاف آتے ہیں. آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو امت مسلمہ کے کئی ٹکڑے ہمیں دکھتے ہیں نا کیے ہوئے. پہلے لوگ دین کے چھوٹے چھوٹے معاملات پہ بحث کرتے ہیں, پھر ان کو اتنا بڑا بنا لیتے ہیں کہ ان کو کل دین بناتے ہیں. جب کبھی کوئی مسلک یا اختلاف کے معاملے میں آپ سے بات کرے تو اس وقت آپ کو جواب آنا چاہیے کہ آج امت مسلمہ میں بھی جتنے آپ کو مسالک ملتے ہیں, جتنا آپ کو فقہی اختلاف دکھتا ہے, وہ اتنی بڑی چیزیں نہیں تھیں جتنی بڑی بن گئیں. دور کی کتاب کو آپ نے قریب سے دیکھنا شروع کر دیا. کوئی حرام نہیں ہے, کوئی غلطی پہ نہیں ہے, ہوں گی اجتہادی غلطیاں, اللہ معاف کر دے گا. چاروں میں سے ایک میں ایک ہی کی رائے اس میں ٹھیک ہوگی, لیکن باقی تین کو اللہ رسوا نہیں کرے گا انشاءاللہ, اگر ان کے پاس اس کی بھی کوئی دلیل موجود ہے. اپنے دور میں آئمہ کرام نے کچھ نہیں کہا تھا, یہ آج ہم نے وہ دور کے مسئلوں کو قریب کر لیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے بن گئے. اچھا برا حلال ہے کہ حرام, کھایا کبھی آپ نے؟ پتہ ہے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ نہ کسی نے دیکھا نہ کچھ. آپ کو پتا ہے کہ تاریخ میں جب ہلاکو ہاں نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی, تو اس دور کے علماء کرام کے اندر جو بحثیں چل رہی تھی نا, وہ یہ تھی کہ کیا وہ براق جس پہ اللہ کے نبی نے سفر معراج کیا تھا وہ حلال ہے کہ حرام. ہے کبھی آنا ہے دنیا میں واپس؟ کھائیں گے آپ پر میں کیا باقی سارے جانور ختم ہو گئے؟ اور جب امت مسلمہ تفرقوں میں بڑھتی ہے, دشمنوں کی تو ہنسی چھٹتی ہے اور خوشی خوشی فوجیں بڑھاتے ہیں. یہ موضوع ہم نے بڑی تفصیل سے اتحاد ملت کتاب میں کیا ہے. یقین کریں 5-6 لیکچر ہیں, آپ سن لیں آنکھیں کھل جاتی ہیں. جو ہم نے اس وقت اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈالا ہوا ہے, اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ ہر بندہ دوسرے اس کا دشمن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے مسلک بن گئے تو یہ سمجھے کہ اب اتحاد کے خلاف ہے. مثال ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایک سکول آف تھاٹ سے جوڑ لیتے ہیں تو اب یقیناً پھر دوسرے اس سے فرق ہیں, یا آپ دوسرے غلطی پہ ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے نا, ہم سب اس وقت ایک ہی کام کر رہے ہیں. اگر بالفرض ہم کوئی پلاننگ کر رہے ہوں اور آپ سے کہا جائے کہ اچھا کیا خیال ہے کل بریک میں آپ کیا کھانا پسند کریں گے, ہم وہ منگوا لیتے ہیں. آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے سموسے منگوا لیں, دوسرا کہہ سکتا ہے نہیں میرا خیال ہے کہ آپ پکوڑے منگا لیں, تیسرا کہے گا کہ آپ ایسا کریں کہ صرف فروٹ ہی منگا لیں. اب کیا آپ سب نے مختلف رائے دی؟ بالکل دی. لیکن کیا اس اختلاف رائے کے باوجود آپ سب متحد ہیں کہ نہیں اس کلاس میں؟ آپ میں سے کسی نے یہ تو نہیں کہا نا کہ اگر کل جلیبیاں نہ آئیں تو پھر ہم نے کلاس نہیں لینی, ہم نے یہ کورس کر رہے کیونکہ آپ نے پکوڑے نہیں ادھر منگائے. تو یہ ہے فرق, رائے کا اختلاف ہوتے ہوئے بھی اتحاد ہو سکتا ہے. بیسیوں بار ایک شوہر بیوی میں میرا خیال ہے ایک دن میں 5-6 موقع تو ضرور ہی آ جاتے ہوں گے جس میں اختلاف رائے ہوتا ہوگا. تو کیا گھر ٹوٹ جاتے ہیں؟ لیتے اب طلاق اس بات پہ کہ میں نے تو یہ کہا تھا اور آپ یہ کر کے آگے. ماں بچوں میں ہوتی اختلاف رائے, جنریشن گیپ کس کو کہتے ہیں؟ اختلاف رائے. یہاں بیٹھے کچھ سے پوچھے سردی لگ رہی ہے؟ نہیں. کچھ کہیں گے بہت لگ رہی ہے. اختلاف رائے ختم ہو گیا سب معاملہ. ہمارا بہت بڑی پہچان ہے کہ جہاں کسی کی رائے سے اختلاف کی یا ووٹ کے کھڑا ہو گیا, بس دیٹس اٹ, ختم, اور برداشت نہیں ہوتا. تو مجموعہ ہے تبھی تو ہمارا کام ہو رہا ہے. آپ کے سارا جسم دیکھنا شروع کر دے, سارا جسم سننا شروع کر دے, کام نہیں چلے گا نا. تو اختلاف رائے کو برداشت کرنا ہے اور اتحاد کو قائم رکھنا ہے. جب تک امت مسلمہ یہ چیز نہیں سیکھے گی وہ پنپ نہیں سکتی. مخالفت تو وہاں بھی ہو جاتی ہے, یعنی اتحاد تو پارا پارا وہاں بھی ہو جاتا ہے جہاں سب کی رائے ایک ہی ہوتی ہے, لیکن مفادات بدل جاتے ہیں. ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اس وقت امت کو جن مسئلوں میں الجھا کے بانٹا جا رہا ہے وہ کوئی اتنے بڑے مسئلے نہیں تھے کہ آپ قرآن ہی سے کٹ جائیں, آپ دین سے ہی کٹ جائیں, اور آپ صرف ایک چھوٹے سے مسئلے کو, ایک چھوٹے سے ایشو کو پورا دین بنا کے دین چھوڑ دیں. یقین کریں جتنے آج کلاسز میں آنے والے لوگ ہیں نا, اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے رکے ہوئے ہیں, اور جو آتے ہیں وہ بھی روک لیے جاتے ہیں بعض دفعہ یہ چیزیں کہہ سن کر کہ ہم لوگوں نے ایسی چیزوں کو نہیں سننا کہ جس سے ہم اپنے باپ دادا کے طور طریقوں سے ہٹ جائیں. اور ساری بات کے بعد جو سب سے دکھ کی بات ہے وہ کیا ہے کہ کلو حزب بما لدیہم فرحون. مان لیجئے کہ ہم نے ٹکڑے کیے, پھر افسوس بھی رکھیے اس کا, لیکن ہر فرقہ, ہر گروہ, ہر گروپ جو ہے وہ جو کام کرتا ہے نا بس اسی پہ خوش ہے. کہتے ہیں اصل یہی دین ہے, پہلے دین کے حصے کیے, پھر ہر ٹکڑا جو ان کے پاس تھا اس پر خوش ہوئے اور ہر ٹکڑے کو ہی پورا دین سمجھ لیا. دیکھیے جب تک دین کی روح باقی رہتی ہے نا لوگ پورے دین کے تابع رہتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں نے سے پہلے دی تھی, پھر دے دیتی ہوں کہ ہم انسان ہیں نا, میں زندہ ہوں اس وقت, میرا پورا جسم آپس میں جڑا ہوا ہے, بالکل جڑا ہوا ہے کیونکہ میرے اندر روح ہے. جو ہی روح نکلتی ہے آپ بازو کاٹ لیں, ٹانگ کاٹ لیں, آنکھ نکال لیں, بظاہر کچھ بھی نہیں ہوتا, گرپ کھل جاتی ہے نا. کوئی چیز آپ امیجنیشن میں لائیں کہ جو بالکل فریش تھی تو آپ نے اس کو رکھا ہوتا ہے. جیسے چلے مثال تو ایسی اچھی نہیں دینے میں, کریلے کے اوپر آپ دھاگا باندھتے ہیں, کریلا فریش تھا, پکا ہوا تھا, جو ہی آپ اس کو پکاتے ہیں وہ اندر سے سکڑ کے چھوٹا ہوتا ہے نا تو دھاگا باہر نکل آتا ہے کیونکہ اس کی روح نکل گئی, وہ مر گیا کریلا. ہم جسم کو جب صحت مند رکھتے ہیں نا تو ہمارا سارا جسم جڑا رہتا ہے, مرتے ہی جب روح کی ڈوری نکلتی ہے نا تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب دین کی روح نکل جاتی ہے تو لوگ ذاتی خواہشات, نفسانی جذبات, انا اور ایسی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہی حصہ ان کو اچھا لگتا ہے جس پہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے. اور بالآخر ہوتا کیا, افتؤمنون بعد الکتاب وتکفرون بعد, کیا پس تم کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور تم کفر کرتے ہو بعض کا. چلو ٹھیک ہے, فما جزاؤ, پھر بتاؤ اس کے سوا اور کیا جزاؤ گی اس قوم کی سوائے اس کے کہ وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہو جائیں. اللہ تمہیں شروع سے بتاتی ہے, بتا رہے ہیں کہ وہ قوم اور ملت جو اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے, جس مسئلے کی زد اپنے دین پہ پڑی اس کو چھوڑ دو اور جس کی زد دوسروں پہ پڑی اس کو ہائی لائٹ کر دو, آسانیوں کا دین لے لو, مشکل کا چھوڑ دو. وہی مثال جو سورت حج میں ہم نے کی تھی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ, لوگوں میں کوئی ایسا جو کناروں پہ رہ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے, فَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرًا اطْمَأَنَّ بِهِ, خیر پہنچی بہت مطمئن, اور اگر وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ, اور اگر فتنہ پہنچا تو جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا. اللہ نے ہمارے دین میں ہر مسئلے کا حل دیا, زندگی کی ہر وہ چیز جو بنیادی طور پہ ہمارے لیے کافی تھی وہ دے دی. لیکن ہم جب پورے دین کو یا تو سیاست کہہ دیں, ہر مسئلے میں سیاست, بعض ہر مسئلے سے جہاد, بعض ہر مسئلے سے تبلیغ, تو یاد رکھے وہ ٹکڑا تو آپ کی شہرت بن جاتا ہے لیکن پورا دین باقی نہیں رہتا. بظاہر دین کا خوب چرچا ہوتا ہے لیکن عملی طور پر اتنی کمیاں ہوتی ہیں کہ دین پھیلتا ہوا ہی نہیں دکھتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی, لوگوں بہترین دور میرا دور ہے, ثم الذين يلونهم, پھر ان کا جو ان سے ملیں گے. آپ دیکھیے کہ فرقے سے اتنی محبت بڑھے کہ دوسرے کو اس دین سے خارج ہی کر دیں, آپ اس کو کون سا دین کہیں گے؟ اب اس کو اللہ تعالیٰ آگے کچھ اور لفظوں میں بتا رہے ہیں جس کو پڑھتے ہوئے واقعی بندے کو بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے. فرمایا فذرهم في غمرتهم, پس اے نبی رہنے دو ان کو ان کی بے ہوشیوں میں, ڈوبے رہیں اپنی بحثوں میں, اپنی انہی باتوں کے اوپر لڑتے پھرتے رہیں. غمرہ کا لفظ یہاں آیا, غین میم را, غمرہ, اتنا گہرا پانی کہ جس کی تہ نظر نہ آئے اس کو غمرہ کہتے ہیں. یہاں غمرہ سے مراد جہالت ہے, ان کی بلا یعنی بحثیں, نہ ختم ہونے والے ان کے اجتہادات, نہ ختم ہونے والی ان کی باتیں, وہ باتیں, وہ میٹنگز جن کا کوئی اینڈ نکل نہیں, مناظرے, مباحلے, احتجاج, یہ کر لو, اس نے یہ غلط کر دیا, اس نے یہ غلط کر دیا, ایسی چیزوں نے ان کو بالکل ڈھانپ کے رکھ لیا, ختم کر دی ان کے اندر سے سوچنے سمجھنے کی بات. ان کی غلط فہمی ہے یہ کہ سارا دین وہی مسئلہ ہے جس کو ہم نے مسئلہ بنا لیا, کا کب تک ان کو چھوڑ دو, حتی حین, کچھ عرصہ تک تو چھوڑ دو, ذرا ان کو ہوش آ لے, ان کی نظریں بڑی چھوٹی ہیں, تنگ دل ہیں یہ, یہ گھٹے ہوئے سینوں والے, یہ کوتاہ اندیش لوگ ہیں, یہ خود غرض لوگ ہیں, کچھ دیر ان کو پڑے رہنے دو ان کی غفلتوں میں. آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا, ان کے انعد اور ان کے تعصب میں ذرا فرق نہیں آیا. جب چاروں طرف سے عذاب ان کو گھیرے گا پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی, پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. لفظ غمرہ کو تھوڑا سا اور کھولتی ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا خوبصورت لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیا. علامہ قرطبی لکھتے ہیں، غمرہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو تجھے ڈھانپ لے اور تیرے سر سے بھی بلند ہو جائے. یعنی آپ امیجن کریں اپنے آپ کو، آپ کھڑی ہیں اور آپ کے سامنے کوئی ایسی آپ کے اوپر چادر ڈالی گئی اور وہ آپ کے سر سے بھی اوپر ہو. اسی لیے حسد کو غمرن کہتے ہیں، کیونکہ وہ دل کو ڈھانپ لیتا ہے. حاسد کو بھی کچھ سجھائی نہیں دیتا نا، اندھا بہرا ہو جاتا ہے بندہ حسد میں. کثیر پانی کو بھی غمرن کہتے ہیں، کیونکہ وہ سطح زمین پر پھیل کر اس کو چھپا دیتا ہے. تو یہاں اس لفظ سے مراد حیرت، نمبر دو غفلت، اور نمبر تین زلالت ہے جس میں وہ لوگ مبتلا تھے. فذرہم، چھوڑ دو ان کو، مت پیسے کرو، مت مناظرے کرو، بس ان کو چھوڑ دو. ان کی ان باتوں میں یہ اسی خوش فہمیوں میں پڑے رہیں گے، لگے گا پتہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہ اپنی گمراہیوں کی تاریکیوں میں غرق ہے. ان کو دکھتا ہی کچھ نہیں، جو اندھیرے میں ہوتا ہے نا اس کو روشنی میں جا کے بھی روشنی نہیں دکھتی. تو لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ آپ اپنا معاملہ دوسری طرح کریں. آپ دیکھیے کہ ایسے لوگ غلط کام کر کے بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے. ان کا غمرہ کیا ہے؟ سب ٹھیک ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. یحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین، کیا یہ تفرقہ باز خیال کرتے ہیں کہ ہم جو ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور اولاد کی کثرت سے، تو اس کا مطلب کہ اللہ ہم سے خوش ہے. نساری لہم فی الخیرات، ہم جلدی کر رہے ہیں ان کو بھلائیاں پہنچانے میں. بل لا یشرون، حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت حال سے بے خبر ہیں. مکہ والے بھی آ کے اللہ کے نبی کو کہتے تھے، دیکھو اگر تمہارا رب ہم سے ناراض ہے تو یہ مال اور بیٹے کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھو ہم بھی تو پنپ رہے ہیں نا، ہم تو اتنا کھا کھا کے پی پی کے موٹے تازے ہوتے جا رہے ہیں، پھر بتاؤ اگر رب ناراض ہے تو پھر ہمیں اتنا کچھ کیوں دے رہا ہے؟ یہ بہت بڑا فتنہ بن جاتی ہے بات کسی انسان کے لیے کہ غلطیاں کرنے کے باوجود اس کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے دے. یاد رکھیے، غلط کام کرنے کے باوجود بظاہر دنیا میں عزت، مال، شہرت بڑھتا جائے تو بندہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. بندہ غلط ہو، دنیا کی چوٹ پڑے تو ایک دم لاشعوری طور پہ بولتا ہے میں کوئی غلطی کر کے آیا ہوں، اور بندہ غلط ہو اور دنیا کی عزت ملے تو خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے کفر، ان کے شرک، ان کی تفرقہ بازی، ان کی کم علمی میں ڈوبنے کی وجہ سے مزید حق کو نہیں دیکھ پا رہے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. سورۃ کہا کیا 36 میں ہم نے باغ والوں کے قصے میں بھی یہی بات پڑھی تھی نہیں، رب منہا، اگر بالفرض میں چلا بھی گیا رب کی طرف، میں اس دنیا کے باغ سے اچھا پالوں گا. ہمیں یاد آتا ہے کہ جس کو دنیا میں بہت کچھ مل گیا نا، اس کو آخرت میں بھی ملے گا. ہم کہتے ہیں بڑے لمبے ہیں، نہیں، اللہ کے ہاتھ، اللہ کی طاقت ان سے بھی بڑی ہے. دنیا میں تو واقعی حقیقت ہے کہ بڑے لوگ گناہ کر کے بھی بچ جاتے ہیں اور چھوٹے لوگ بےچارے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی پھنس جاتے ہیں، لیکن مالک یوم الدین کے پاس ایسی بے انصافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. عموماً آپ دیکھیے کہ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے، کوئی اچھا کام ہونا کہتے ہیں ہماری کوئی نیکی ہے جو یہ کام آ گیا. کسی نعمت کو پاتے ہیں نا تو یہی کہتے ہیں، بڑا سا گھر ہے، ہاضم ان فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے. یہی غلط فہمی کل کفار مکہ کو تھی، کہتے تم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، کعبہ کے مجاور ہیں، ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، نحن اکثر اموالاً و اولاداً، ہمارے مال بیٹے اتنے، پھر نبوت تمہاری طرف کیسے چلی گئی؟ ہم اتنا کام کریں اور اللہ نبی کسی اور کے پاس بھیج دے، یہ تو اچھا نہیں لگتا. اور یہ تھا ان کا کبر جس نے ان کو نبی کی بات سننے سے روکا ہوا تھا. انتہائی خطرناک رویہ. میں اور آپ اپنے لیے ضرور نصیحت کی غذا لیں کہ کبھی بھی ایسا کوئی تکبر اپنے دل میں نہیں لانا کہ جو بندے کو ہدایت کے راستے پہ چلتے چلتے یک دم روک دے. ہینڈ بریک جو ہوتی ہے نا گاڑیوں میں ہوتی ہے، میں دیکھتی ہوں کہ نیکی کی طرف آنے والوں کے بھی بعض دفعہ ہینڈ بریکس ہی لگتے ہیں، ان ایکسپیکٹڈلی رکنا پڑتا ہے یا روکنا پڑتا ہے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں کو آزمائش سمجھتے ہیں؟ دیکھیے کہ ہر لمحے اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، ہر لمحے انسان سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہاں ہوں، کہ اللہ نے اگر کچھ دے دیا ہے دنیا میں مال اولاد تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہم سے خوش ہے؟ نہیں، نساری لہم فی الخیرات، یہ اصل میں کوسچن ہے، سوالیہ انداز ہے. اچھا جی، تمہارا خیال ہے مال اور بیٹے بہت مل گئے تو تم سے ہم بہت خوش ہیں، خیر ملی؟ نہیں نہیں، بل لا یشعرون، بلکہ تمہیں شعور نہیں. اس کے برعکس اب یہاں سے ایک نیا گروہ شروع ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورت مومنون کے ابتدا میں جو 10 آیتیں ہم نے پڑھی، سچے مومنوں کی صفات تھیں اس میں. اب یہاں اسی لسٹ کے اندر الذین اور والذین کی لسٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. کہا اگر سچے مومن بنتے ہو، دین کی روح چاہتے ہو، تمہیں حقیقت میں دیکھنا ہے کہ اتنی غلط حرکتوں کے باوجود تمہیں اتنی خیر کیوں ملی ہوئی ہے، اللہ نے تمہاری باغ دوڑ اتنی کیوں کھلی چھوڑی ہوئی ہے، تو آؤ دیکھو کہ اللہ تمہیں آزمار ہے. اللہ نے تمہیں اتنا کچھ جو دے دیا، تمہاری نافرمانیوں کے باوجود گھر بھی اچھے، سواریاں بھی اچھی، تمہارے لیے آسائش کے اور آرائش کے سارے سامان موجود ہیں، اس کے باوجود دن بدن تمہارے دامن پہ گناہوں کے موتی زیادہ ہی لگتے جا رہے ہیں. تم اپنے آپ کو سجاتے جا رہے ہو غلط کاموں کے ساتھ. تمہارا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی نیکیوں کے باوجود دیتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو اتنا بے نیاز ہے، وہ گناہگاروں کو اور زیادہ دیتا ہے. دیکھیے دنیا میں انسانوں کی عادت کیا ہوتی ہے کہ جس سے خوش ہوتے ہیں اس کو زیادہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی سنت اس سے اپوزٹ ہے. اللہ بعض اوقات جس سے زیادہ خوش ہوتا ہے اس کو زیادہ دیتا ہے، مگر کیا؟ آزمائشیں، پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں. انسانوں میں آپ سمجھیں دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، آپ کو اپنا پتا ہوگا، مجھے اپنا پتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جب اس کے ساتھ کوئی اچھا کر رہا ہوتا ہے نا تو ان کا دل کرتا ہے کہ ہم ان کے لیے بہت کچھ کریں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں کہ غلط، لیکن ان کا حال کیا کہ جو ان سے زیادہ برا کرتا ہے نا اس کے ساتھ اچھا کام کرنے کو دل چاہتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ برے کے اوپر اچھا کرو تاکہ وہ تمہاری اچھائی سے پلٹ کے آ جائے. مفسرین کہتے ہیں کہ اگر کسی نیک انسان پر اللہ تعالیٰ انعامات کے دروازے کھول دے، اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی نعمت آ جائے اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آزمائش بنا دے، یعنی آپ سوچئے کہ کوئی نیک شخص تھا پہلے درجے پہ، پھر اس کے بعد نعمتیں کھل گئیں، بہت کچھ اس کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، تو ہو سکتا ہے وہ نعمتیں اس کے لیے دوسرے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ذریعہ بن جائیں. کیسے؟ کہ دیکھو اللہ کے راستے میں ہے نا تو اللہ نے ہمارا حال اچھا رکھا ہوا ہے، اور یہ پسندیدہ بات ہے. فم بنعمت ربک فحدث، رب کی نعمتیں ہاں، اور یقین کریں کہ یہ چیز دکھانا بھی ایک جہاد ہے. لوگوں کو ایسا دین کر کے دکھائیے، لوگوں کو ایسی خوبصورت نیکیاں کر کے دکھائیے کہ لوگ بھی گلیمرائز ہو کے وہ نیکی کرنے چاہیں. اور دعا مانگا کریں کہ اللہ دین کی وجہ سے ہمارا حال ایسا نہ بنانا کہ لوگ نیکی کرنا چھوڑ دیں، کہ ہائے نیکیاں کرنے والوں کا یہ حال ہو جاتا ہے. اچھا بنا ہمارا حال. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ جب نافرمان کو اللہ تعالیٰ برے کاموں کے باوجود کوئی زیادہ نعمت دے دیتا ہے نا، تو وہ نعمت اس کے لیے استدراج بن جاتی ہے، درجہ درجہ، لمحہ لمحہ، آہستہ آہستہ خود بھی گمراہیوں کی پستیوں میں گرتا ہے اور اپنے ساتھ ان کو بھی ڈال دیتا ہے جو کہ اس کی طرف آنکھیں لگائے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سچے بندے تو وہ ہیں کہ ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت سے ڈرتے ہی رہتے ہیں. دو لفظ آئے ادھر، ایک ہے خشیت اور ایک ہے مشفقون، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. بتا کے گرامر کی بات، پھر جہاں تک آیتیں جاتی ہیں ان کی کو ایک حدیث بھی نوٹ کرواتی ہوں اس کے بارے میں. خشیت کہتے ہیں وہ خوف جو کسی کی بڑائی کو دیکھ کر انسان کے دل پر ہے، جبکہ مشفقون ایسا ڈر جس میں محبت بھی شامل ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوشی اور اندیشوں کے ملے جلے جذبات مشفق ہیں، مشفقون ہونا ہے اس بندے کا. شفق کا لفظ سنتے ہیں نا، کیا ہوتا ہے؟ دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے اور آسمان پہ سرخی چھتی ہے نا، کہتے ہیں شفق کی لالی، سفیدی اور سیاہی کا امتزاج، یہی ہے شفق. پیار محبت بھی اللہ سے بہت ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی ناراضگی کا ڈر بھی ہے. یعنی ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بالکل بے لگام نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ من خشیت ربہم مشفقون، وہ خوف سے ڈرتے ہی رہتے ہیں. والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. والذین ہم بربہم لا یشرکون، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور جو وہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل ڈر رہے ہیں، کیا اس خیال سے کہ وہ ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. کیا انجام ایسے لوگوں کا؟ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی لوگ جلدی کرتے ہیں بھلائیاں کرنے میں اور وہ بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں. ان آیات کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا یہ ڈرنے والے چور اور ڈاکو لوگ ہیں؟ یہ گناہگار لوگ ہیں کہ جو گناہ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، یہاں پہلے نوٹ کیجئے، بیوی کو اس کے باپ کے نام سے پکارنا کتنا پیارا انداز ہے. سسر کے لیے ایسے لفظ بولنا کتنے دامادوں کے نصیب میں ہے، کیونکہ بیٹیوں کو ہمیشہ اچھا لگتا ہے کہ ان کے باپ کے نام سے پکارے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمیں نماز روزہ ہی نہیں سکھانے آئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ صدیق کی بیٹی صدیقہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ شاید ان کے یہ اعمال بارگاہ الہی میں منظور نہ ہوں. اور اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں تیزی کرنے والے لوگ ہیں. اب دیکھیے کہ بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں. پہلے کفار کے نظریات اور ان کے حالات، ان کی خوش فہمیوں کا تذکرہ ہوا کہ کس طرح اپنی گمراہیوں پہ ناز ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ کر اپنی سچائی کا یقین کر بیٹھے، کس طرح اہل ایمان کی مشقتوں، تکلیفوں، ان کی مصیبتوں کو اس بات کی دلیل ٹھہرا رہے ہیں کہ یہ لوگ راستے بھٹکے ہوئے، تبھی تو ٹھوکرے کھا رہے ہیں، اللہ نے تبھی تو ان کو پکڑا ہوا ہے. کفار کے تذکرے کے بعد آپ دیکھیے کہ اہل حق کی خصوصیات کا تذکرہ ہے نا، کہ یہ لوگ تو سراپا عجز و انیاس ہیں، اطاعت میں پڑے ہوئے ہیں، اتنا کچھ کر کے بھی ہر لمحے اپنی کوتاہیوں کا احساس ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا جب خیال آتا ہے تو لرز جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو حکم اس کا نبی ان کو سناتا ہے تو بلا چون چرا اس کو مان لیتے ہیں. اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. جو مال دولت اللہ ان کو دیتا ہے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہاں آپ دیکھیے کہ والذین یؤتون ما آتوا یاتا ایتا، وہی ہے جو ہم اوتو زکات میں پڑھتے ہیں نا. انداز کتنا خوبصورت بنتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جو بھی وہ دیتے ہیں، بتایا نہیں کیا کیا دیتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دیے ہوئے کی خبر بھی نہیں دینا چاہتے کسی کو. یہ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ کچھ دیتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ دوسروں کو نہ بتائیے گا. اب کوئی شخص دیکھ رہا ہے کہ آپ کو کوئی دے رہا تھا، کچھ دے رہا تھا، بعد میں کوئی پوچھتا اچھا یہ کیا دے رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، تو آپ کہیں گے بس دے دیا نا جو دے دیا. یعنی اتنا پیارا انداز ہے، اخلاص کی حد دکھتی ہے کہ جو بھی وہ دیتے ہیں. ایک تو یہ مانی ہے کہ جب انہوں نے چھپایا تو ہم کیوں بتائیں، اور دوسرا اس سے ایک اور بھی مفہوم نکلتا ہے، اور وہ کیا کہ شاید دینے والے کا دینا تھا اتنا تھوڑا کہ دوسرا سمجھ جائے ہاں یہ دیا، لیکن اللہ کو پتا کہ یؤتون ما آتوا، کہ دیا تو ہے لیکن کس دل سے دیا. وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ مال کی کثرت بات نہیں ہے، دیکھنا یہ کہ کب دیا اور کس دل سے دیا اور کیا دیا. آپ دیکھیے ایک سچے مومن کا خوبصورت نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس کی زندگی میں اندیشے بھی ہوتے ہیں اور مطمئن بھی ہوتا ہے وہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات یاد آ گئی، کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن ایک پکار لگے کہ آج سارے لوگ بخشے گئے بس ایک کو نہیں میں نے بخشا، تو مجھے غم لگ جاتا ہے کہ عمر وہ تم ہو،
ہم ہو تو کیا کہ کہنا ہاں فلاں مجھے پہلے شک تھا انہوں نے نہیں بخشے جانا ان کے تو کرتوت ہی ایسے کبھی ہم میں سے کوئی سوچتا وہ میں ہوں اور میں نے تو اب قرآن کا کورس بھی کر لیا میں کیسے ہو سکتی لو میں ہوں گی کیا سمجھتے ہیں اب کیا بات کرتے ہیں اب میں آگ میں جاؤں گی آخر میں روز چار پانچ گھنٹے آ کے پڑھتی پڑھاتی ہوں میں تو اتنی نیکیاں کر رہی ہوں میں نے کہا ہونا ہے نہیں عمر کہہ رہے ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے ان کا حال یہ تھا کہ ان کے دل رب سے ڈرتے تھے خوف کھاتے تھے وہ ایسے لوگ اللہ کی آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں آج ہم بھی پڑھتے ہیں ایمان کتنا آتا ہے اس کو سوچئے یقین کریں کہ یہ قرآن پورا ہو جائے گا بہت جلدی ٹپس پہ گن لیں آپ انگلیوں پہ اپنے پارے گن لیں آپ اپنے کورس کے دن آپ گن لیں ٹپس پہ اتنے تھوڑے دن اور اتنے تھوڑے صرف 12 سپارے رہ گئے آپ کے کبھی آپ نے سوچا اور 2 اور گزر جائیں گے تو 2/3 قرآن آپ کا پورا یہ سینہ ہے جو 2/3 قرآن کو پا چکا اتنا پہاڑ ہل جائے اس قرآن کی ایک آیت کو سننے اور پڑھنے سے ہمارے دل اگر نہیں ڈرے ابھی بھی اگر ہم دکھی غم اکھڑے ہمارے اندر ابھی وہ رنگ نہیں اگر دکھ رہا جو واقعی اللہ کے بندوں کا رنگ ہوتا ہے وہ اطمینان کا رنگ ہوتا ہے وہ گھبراہٹ کا رنگ نہیں ہوتا وہ دکھی اور مجبوری کا رنگ نہیں ہوتا وہ کوئی اپنے آپ کے اوپر رحم کھاتے ہوئے انسان نہیں ہوتے تو یاد رکھے پھر کب ہوگا اگر ابھی بھی ہم نہیں اس کو سمجھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین یوتون ما آتوا جو بھی دیتے ہیں بس دیتے ہیں لیکن دینے کے وہ دل بڑے ڈرے ہوئے وہ وقت دیتے ہیں وہ مال دیتے ہیں وہ ایفرٹس دیتے ہیں وہ نیند دیتے ہیں وہ اپنی چال دیتے ہیں اپنے قدم دیتے ہیں کیا نہیں بندہ اللہ کے راستے میں پیش کرتا کہ اللہ تعالیٰ یہ قبول کر لے یہ تھوڑی کہتے ہیں دے دیے تھے پہلے اب بار بار تھوڑی دینی ہے اللہ آپ کو چیزیں نہیں وہ تو ہر سال دیتے ہیں ایک سال کے بعد زکات کی صورت میں کہ اللہ پچھلا شاید نہیں قبول ہوا ہوگا اب لے لیں اچھا اللہ وہ نہیں تھا یہ کر لیں دیکھیں ہر نماز اسی چیز کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ پچھلی نماز جو پڑھی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی اب ایک اور پڑھ کے دکھاتی ہوں اور بڑے خشوع اور خضوع سے وہ نماز پڑھ کے بندہ سلام پھیرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور ساتھ ہی کیا بولتا ہے دیکھا نا پڑھ لی نا اور ایک نماز آ گئی نا اور نے کیا نہیں کیا بولتا ہے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے لیکن میں بڑی گناہ گار ہوں کیا بھائی نماز پڑھی ہے کوئی فلم دیکھ کے تھوڑی اٹھے ہیں کہ اب استغفار کریں یہ استغفار کس بات کی دلیل ہے کہ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ کہ اللہ یہ نماز تھی شرم آ رہی ہے اس نماز کو دیکھ کر نہ دل اندر تھا نہ دماغ اندر تھا نہ آنکھیں اندر تھی میں تو پتہ نہیں کیا کچھ سوچتی رہ گئی ہاں کرے گا وہ ڈرے گا وہی ترے گا لکھ لیں کر کے جو ڈرا وہ تر جائے گا اور جو کر کے خوش فہمیوں کا شکار ہو گیا وہ ڈوب جائے گا کیونکہ اللہ اسے توفیق چھین لے گا کرنے کے لیے کرنا کیا ہے اولائک یسارعون فی الخیرات بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتے ہیں یہ لوگوں کی دوڑ دھوپ ہے مال و دولت سمیٹنے میں کہ کسی سے پیچھے نہ رہ جائیں ہم بولی دے دیں ہم پہل کر لیں لیکن اللہ کے یہ بندے صبح و شام اسی فکر میں گھلے ہوئے ہیں کہ کوئی اعمال صالح میں ان سے آگے نہ بڑھ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کچھ لوگوں کو تو آپ نے بڑا مال دیا اور وہ نمازیں روزے پڑھتے ہیں جو ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن ایکسٹرا مال کی وجہ سے وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ان کے درجے بڑھ گئے ذرا سوچیے اللہ کے نبی کے دور کے مالدار بھی کیسے تھے اور غریب غربا یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تو نے ان کو کیوں دیا اتنا غم کیا ہے کہ ان کو زیادہ دیے تو وہ تیرے راستے میں زیادہ دے رہے ہیں رش کس پہ نہیں کہ مال زیادہ رش کس پہ کہ وہ مال اللہ کے راستے میں زیادہ لگ رہا ہے تو ہم کیا کریں کہا اچھا آؤ میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں یہ کلمات پڑھ لو نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تو اس کو کچھ خاص تعداد میں پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ان کے برابر کر دے گا خوش ہو گئے کہا ٹھیک ہے یہ نہیں کہا نہیں ہمیں ڈالر ہی چاہیے ہمیں ڈالرز دیں وہ خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں پھر اجر ملے گا کیونکہ جو چیز پاس نہیں ہوتی نا ہم سمجھتے ہیں بس وہی دینے کا ثواب ہے پاس پڑی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی دو چار دن کچھ دن گزرے پھر واپس آ گئے. بھائی اب کیا مسئلہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی اس وظیفے کا امیروں کو بھی پتہ چل گیا. دیکھیں وہ امیر بھی کیسے تھے, یہ سارے ہونا فی الخیرات, وہ ایک نیکی کر کے نہیں کہ چلو دوسروں سے تو اچھے ہیں نا کر لی ہے نا نیکی اور کیا, وہ یہ دیکھتے تھے کہ اچھا انہوں نے یہ کر لی تو ہم کیوں نہ کریں. اب ذرا سوچیں کہ ایک بندہ جو بےچارا ویسے ہی بہت لمیٹڈ ریسورسز والا ہے, اس کے اس وقت بھی زیادہ ہوگا, وہ وظائف کر سکتا ہے, وہ اللہ کی عبادت بھی زیادہ کر سکتا ہے, جبکہ جس کے اسمال دولت زیادہ ہوتا ہے اس کی یقیناً ذمہ داریاں زیادہ ہیں. اس کے باوجود ان کے پاس اتنا وقت نکلا کہ انہوں نے بھی وہ وظیفہ کر لیا. کہا اللہ کے نبی اب وہ پھر ہم سے آگے بڑھ گئے. تو آپ نے کیا کہا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ تو اللہ کا فضل ہے پھر وہ جس کو دے دے. ذرا یہاں سے آپ دور نبوی کے امیر اور غریب لوگوں کی سوچ دیکھیے, نہ امیر کو اس کی عمارت نے نقصان دیا اور نہ غریب کو اس کی غربت نے نقصان دیا. تو لہذا نہ عمارت بری ہے نہ غربت بری ہے, لیکن وہ عمارت بری ہے جو بندے کو صرف اپنے ہی نفع نقصان کے گرد گھماتی رہے, اپنے آپ کو ہی پاؤں پسار کے بڑے سے بڑے قدم اٹھانے پہ مجبور کرتی جائے, اپنا ہی پیٹ نہ بھرے. اور وہ غربت بڑی بری ہے جس میں ہر وقت شکوے اور آہیں اور درد مندی نکلے زبان سے, دل دکھائی رہے. نہیں ہے جس حال میں اولائک یسارعون فی الخیرات, کوئی ہلکے بدن کا شریرے بدن کا وہ بھی بھاگے گا, وہ تیز چلا جائے گا, آف کورس بھاگے گا. ایک بھاری بدن کا وہ بھی بھاگے گا لیکن وہ پیچھے نہیں رہے گا, کیونکہ کوشش یسارعون. اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا نا کہ ولا نکلف نفسا الا وسعها, اور ہم تکلیف نہیں دیتے کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. اب یہ جو آخری حصہ ہے نا آیت کا, اس پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے. دیکھیے لفظ ہے یسارعون فی الخیرات, جو نیکیوں میں بھاگتے ہیں, وہم لہا سابقون, وہی آگے نکلیں گے. چلیے تھوڑی سی کھیل کی باتیں کرتے ہیں. کبھی کوئی میچ دیکھا ہوگا آپ نے, عموماً آپ دیکھیے کہ کوئی گیم ہوتی ہے, میچ میں رہلے زیادہ ہمارے کلچر میں معروف لفظ ہے, میچ دیکھتے ہیں, کتنے لوگ ہوتے ہیں, نمبر ایک کھلاڑی, وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں. دوسری ایک ٹیم ہوتی ہے تبصرہ نویس, کمنٹیٹرز, جو بیٹھے ہوئے ٹی وی کی سکرین پہ بولتے ہیں وہ اس نے چھکا مارا, اس نے یہ کیا, اس نے بال توڑ دی, اس نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, کمنٹری کرتے ہیں. تیسرے کون ہوتے ہیں, شائقین, بیٹھ رہے ہیں. اب آپ لکھیں تینوں چیزیں, کھلاڑی کھیل رہے, بیٹھ کے کچھ لوگ تبصرہ کر رہے ہیں, اور تیسرے جب وہ تماش بھی نہ وہ تماشا دیکھ رہے ہیں. اینڈ آف دا گیم جیتتا کون ہے, ہارتا کون ہے, کیا کمنٹیٹر جیتے گا ہارے گا, تماش بین جو آئے ہوئے تھے وہ جیتیں گے ہاریں گے. تو یہ ہے اولائک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. بڑا گہرا نقطہ ہے اب جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی. ادھر یاد رکھے جو کھیلے گا نا وہی آگے جائے گا, جو بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں نا. کیا ہو گیا لوگوں کو اس کی خوشی نہیں ہوتی کہ قرآن سے جڑے ہو, آپ قرآن پہ ہیں نا, کتنے کم لوگ ہوں گے جو آپ کو کہیں گے کہ قرآن پڑھنے لگ گئی ہو ماشاءاللہ, تمہیں اب نمازوں میں مزہ آئے گا, اب تمہارے روزے اچھے ہوں گے. کہتے کون سی جماعت جوائن کی ہے, کس کے پاس گئے ہو, کیا گروہ ہے. لوگ اس بات کے کہ یسارعون فی الخیرات, اب ہم بھاگ رہے ہیں, ہمارے ہمیں دیکھو تو ہم کتنے امیر ہوتے جا رہے ہیں دن بہ دن, ہمارے نام اعمال میں اتنی نیکیاں آ رہی ہیں, فکر کیا لگ جاتی ہے, کمنٹری کریں. کمنٹیٹرز کون ہیں, جو آپ کے ہمارے یا جو بھی جس نیکی میں جا رہے ہیں پڑھنے کے علاوہ ہر جگہ, جو بیٹھ کے صرف باتیں کرتے ہیں نا, کمنٹس پاسنگ, شادیوں میں راؤنڈ ٹیبل کے ارد گرد کھانے کے انتظار میں, برتھ ڈیز میں برتھ ڈے کا کیک کٹنے میں دیر ہے, چلو آؤ ذرا تھوڑی کمنٹری کر لیں, حالات دیکھیں. اور تیسرا طبقہ جو سوسائٹی کا ہوتا ہے نا, وہ تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے, خاموش آبزرور. اب آپ یہاں دیکھیں کہ جو چلے گا وہی جیتے گا نا. آپ چل رہے ہیں, کسی کے 25 پر 25 نمبر آتے ہیں ٹیسٹ میں, کسی کے ہو سکتا ہے 25 میں سے صرف 10 ہی آتے ہوں, تو کیا وہ ہار گیا؟ اب یہاں ایک اور اینگل دیکھیے, دنیا میں 10 لوگوں میں بھی مقابلہ ہوتا ہے نا تو جیتتا اینڈ پہ ایک ہے. آپ سوچیں کوئی بھی ریس ہے, میراتھن ریس ہے یا دوڑ کا مقابلہ ہے, آخر میں ایک نے جیتنا ہے, یا بہت ہوتا ہے کچھ جگہ تو تین, ایک فرسٹ پہ وکٹری سٹینڈ, ایک دوسرے پہ اور ایک اس سے بھی تیسرے پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں بھاگنے کی ایک چیز جو دنیا کی بھاگ دوڑ سے فرق ہے نا, وہ کیا, کہ اس راستے میں ہر چلنے والا فرسٹ آتا ہے، کیونکہ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کسی کے 25 دوسرے کے 10 نمبروں کے برابر ہوتے ہیں، اور واللہ ہی 5 کے بھی برابر ہوں گے، اور واللہ ہی اس کا ایک بھی بہت ہوگا دوسرے کے 25 کے مقابلے میں، اور کسی کا صرف آ کے بیٹھ جانا، ٹیسٹ کا کاغذ ہی پکڑ لینا یا نہ پکڑنا، صرف سننا ہی دوسرے کے 25x25 کے برابر ہوگا، کیوں؟ اس نے پیدا کیا ہے. پھر جس کو لکھنا ہی نہیں آتا وہ کیا لکھے گا؟ اللہ کے بندوں، وہ مجھے تو وہ بات یاد آ گئی نا کہ کوئی شخص آپ کی آنکھیں چیک کرانے گیا، نظر چیک کرانے گیا، اسے دکھایا اس کو سامنے اے بی سی کا چارٹ، پڑھ سکتے؟ اس نے کہا نہیں پڑھ سکتا. پھر اور لینس لگایا، پھر اس کو اور قریب کیا، اور قریب کیا، نمبر بڑھاتا جا رہا ہے، کیا پڑھ سکتے ہو؟ کہا نہیں پڑھ سکتا. کہا ہے تمہاری اتنی نظر کمزور ہو گئی ہے؟ کہا نہیں میں پڑھا لکھا ہی نہیں. یقین کریں اللہ کو ہمارا سارا پتہ ہے، اس سے زیادہ ہماری قدر کوئی کر ہی نہیں سکتا. ہمیں تو لوگ وہ دیں گے نا جو ہم کرتے ہیں، اس کو لوگ مینشن کریں گے نا جو ہم کرتے ہیں. بعض دفعہ اللہ ہمارا وہ بھی مینشن کرے گا جو ہم نہیں کرتے. اس لیے کہ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، صرف ضرورت اس بات کی ہے اس کھلاڑی پہ نظریں لگائیں جو کھیل رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو کمنٹری کر رہے ہیں وہ مسلسل نہیں بول سکتے، تھک جاتے ہیں بول کے. وہ اس طرح لوگ بھی ہم پہ کمنٹس دے کے تھک چکے ہیں، اور کبھی کبھی پھر دل کا بھڑاس نکلتی ہے پھر بول پڑتے. کوئی بات نہیں، کبھی کوئی کھلاڑی اپنی کمنٹری خود سنتا؟ وہ تو بعد میں سنے گا نا. تو فرسٹ تھنگ لکھیے اب اپنے لیے عمل کی باتیں، کہ لوگ جو کمنٹریاں کر رہے ہیں نا آپ کے حالات پہ اس سے بے نیاز ہوتے جائیں. کھلاڑی کے لیے سب سے بڑا گول کیا؟ کھیلنا. جو بیٹھے کھیل دیکھ رہے تھے وہ بیچ میں جائیں گے نا، کہیں برگر کھا رہے ہیں، چلو 7 اپ لے آئیں، کوک لے آئیں، باتیں کر لیں، کچھ کر لیں. کھلاڑی کی نظر کس پہ ہوتی ہے؟ کھیل پہ ہوتی ہے، وہ آگے دیکھتا ہے. ہم اپنی دھن میں مگن، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی دھن میں مگن بس اللہ کی طرف چل پڑو. آپ کی نظر اپنے کام پہ ہو، میں کہتی ہوں ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے اور آپ کو اس کام کا ایک رتی فائدہ نہ دکھے نا، تو آپ چپ کر کے مسکین بن کے رب کو بتا دیں کہ اللہ اولائک یسارعون فی الخیرات میں کوشش کی تھی، کوئی بات نہیں، اگر دنیا والوں کو فائدہ نہیں ہوا امید ہے کہ تو ہمارے عذر کو قبول کرے گا. اس لیے کہ ولدینا کتاب ینطق بالحق، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سچ بولتی ہے. کون سی کتاب ہے یہ؟ یہ نام اعمال کی کتاب ہے. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامتی کتابا یلقاہ منشورا. تمہارا نام اعمال کل قیامت کے دن سچ بولے گا. وہم لا یظلمون، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. ہمیں پتا ہے کہ تم نے اپنی کوشش کی، ہمیں پتا ہے تم نے ایفرٹ ڈالی، تم نے مشکلات سہی، تم قربانیاں دینے کو تیار تھے، نہیں نتیجہ نکلا، نہیں تو نہ سہی. دیکھیے کوئی بندہ 10 دفعہ کوشش کرتا ہے، 10 تیلیاں ضائع کرتا ہے، نہیں جلتی آگ، نہیں کام کیا ماچس نے، کیا اس کی وہ کوشش بیکار ہو گئی اگر اس نے کسی اچھے کام کے لیے وہ آگ جلانی تھی؟ بھائی نہیں ہوا، میں کیا کروں؟ یقین کرے یہ سوچ ایک سچے دائی دین کو مطمئن کر دیتی ہے، ورنہ یہ کام بڑا مشکل کام ہے. ہر لمحے آپ سٹریس رہے، آپ ہنس نہیں سکتے، آپ بول نہیں سکتے، آپ کھا نہیں سکتے، جتنا بڑا آپ اپنے اوپر ذمہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. صرف ایک چیز آپ کو مطمئن اور مسرور کر دیتی ہے کہ ولا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں تو نہ سے بھی جاؤ، پھر جاؤ جدھر جاؤ. کبھی آپ کسی سفر پہ جاتے ہوئے شخص کو دیکھا کریں، بس اگر آپ میں سے کسی نے اگلے ہفتے پاکستان جانا ہے نا، خدا نہ خواستہ، اور میں دعا دوں گی کہ آپ میں سے کوئی کسی مجبوری کے بغیر اب اگلے دنوں میں کبھی بھی پاکستان نہ جائے یا کہیں نہ جائے، اگر آپ واقعی اپنے آپ کو ایک ذمہ دار انسان سمجھتے ہیں تو. لیکن بالفرض کسی نے ایک ہفتہ پہلے جانا ہوتا ہے نا، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ گھر کی صفائیوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، کرنا پھر خود ہی پیچھے سے. مائیں ہر وقت لگی ہوتی نا، یہ صاف کرنا ہے، وہ کرنا ہے. جب کہیں جانا ہوتا ہے نا، آپ کی نظریں ادھر لگ جاتی ہیں. آخری مومنٹ میں دیکھا کریں ایئرپورٹ پہ جانے کے لیے، سارا گھر آپ خود پھیلا کے جاتے ہیں، کر لیں گے خود ہی صاف، میرا نہ وقت کم، مجھے جانا ہے. جس کی نظریں آگے لگی ہوئی ہیں نا، وہ کہے گا ہو گیا کام تو ہو گیا، جو میرا فرض تھا میں نے پورا کیا، اب اللہ جانے اور یہ جانے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب ہم اس دنیا کو اپنا گھر سمجھتے ہیں نا، تو ہم ایک ایک کونا جھاڑ رہے ہوتے ہیں، ایک ایک بات پہ روتے ہیں، غم کھاتے ہیں، یہ کیوں خرچ کیا، یہ کیوں لگا دیا، یہ کیا کرنا تھا، ادھر کیوں گئے تھے، ادھر کیوں گئے تھے. نہیں، اللہ کہتا ہے وہ سچ والی کتاب بولے گی کل تمہارے آگے. کتنی دفعہ ہم نے ایک دن میں اپنی اس کتاب کو بولتا ہوا محسوس کیا؟ بولتی ہے یہ کتاب، واللہ ہی بولتی ہے آپ کے ضمیر کی صورت میں. جو لفظ آپ بولتے ہیں نا، یہ دن میں کئی بار آپ کو بول بول کے بتاتے ہیں کہ آج یہ بتا کے آئے ہو، آج یہ بتا کے آئے ہو، اور آج یہ سن کے آئے ہو، اور آج یہ دعویٰ کر کے آئے ہو، اور آج اس بات کی کمٹمنٹ کر کے آئے ہو. بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل تو مدہوش ہیں اس خوفناک حقیقت سے. یہ ھذا کیا ہے؟ اس کتاب کے حق کے ساتھ بولنے کی حقیقت. غمرہ میں کہتے ہیں کون سی کتابیں بولے گی؟ اب دوبارہ وہی بدکار اور ایسے بدقسمت لوگوں کا تذکرہ شروع ہو گیا جنہوں نے آگے نہیں بڑھنا، جو پیچھے ہی رہنا چاہتے ہیں، جو دنیا میں تو ہر ایک کو آگے دیکھتے ہیں اپنے سے، اور دین میں سب کو اپنے سے پیچھے والے کو دیکھتے ہیں. دیکھیے کوئی بچہ آپ امتحان میں دو سبجیکٹس میں فیل ہو جائے اور ماں کہے کہ یہ کیا کیا تم نے، تو کہنا وہ دیکھیں وہ اتنے تو پانچ میں فیل ہوئے ہیں، میں ان سے نہیں اچھا. ہمیشہ کس کو دیکھتے ہیں ہم، کس کو ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم؟ چھوڑیں اگر کوئی میچ، کوئی چیز جس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے ٹی وی میں، سب کی نظریں کس پہ ہوتی ہے؟ کیمرے کا رخ کس کھلاڑی پہ ہوتا ہے جو دوڑ کے آگے جا رہا ہے؟ کبھی یہ بتاتا ہے کہ یہ آگے رہ گیا کہ اور وہ دیکھو وہ پیچھے رہ گئے؟ ہمیشہ ہم آگے والے کو دیکھتے ہیں. دین کے معاملے میں بھی یاد رکھے، ہمیشہ اپنے سے آگے والے کو دیکھیں. پیچھے والوں کو دیکھیں گے تو پیچھے ہی رہ جائیں گے. گاڑی چلاتے ہوئے جو مڑ مڑ کے دیکھتا رہے گا وہ آگے کیسے جائے گا؟ اللہ تعالیٰ دو مختلف کردار بتا رہے ہیں، ایک کام کر کے آگے بڑھ کے، ایک نیکی کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، کرتے کرتے کرتے چلتا جاتا ہے. اور وہ ہم لہا سابقون، اور وہ بھاگ جائے گا، نیکیاں کرے گا، کامیاب ہوگا. کوئی ایک رٹی رٹائی نیکی کو دین نہیں کہتا وہ، بلکہ وہ دین کا ایک پورا باغ لگاتا ہے پھر آگے جاتا ہے. اور ایک دوسرا شخص، اتنا کچھ اس کے پاس تھا زندگی میں کرنے کو، لیکن بل قلوبهم فی غمرۃ، پھر آ گیا دل مدہوشیوں میں اس خوفناک حقیقت سے. ولہما اعمال من دون ذلک، اور ان کے اعمال تو مومنوں کے اعمال سے بالکل مختلف ہیں. مومنوں کے کون سے تھے؟ یہ پچھلی آیتوں کی لسٹ اور سورت کے شروع کی لسٹ. اور ان کے ہیں اس سے مختلف. ذالک ہم لہا عاملون، اور وہ ان برے کاموں کو ہی کرنے والے. اب ان کا نصیب ہی یہ تھا، انہوں نے اپنے لیے کوئی گول بنایا ہی نہیں. کرتے کیا؟ اب دنیا سے تو گئے، زندگی تو پوری ہوئی، آگے گئے. حتی اذا خسن مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ہم پکڑیں گے ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب کے وقت. اذا ہم یجعرون، اس وقت وہ چلائیں گے. کیا کہا جائے گا؟ لا تجعروا اليوم، وہ ظالمو آج نہ چلاؤ، کیونکہ انکم منا لا تنصرون، تمہاری ہماری طرف سے اب کوئی مدد نہ کی جائے گی، چپ کر کے بیٹھے رہو. یہ جو لفظ ہے نا یجعرون اور تجعرو، یہ جیم را حمزہ سے ہے، جانور کے ڈکارنے کو کہتے ہیں. کبھی بھینس کو بھاں بھاں کرتے دیکھا؟ یہ وہی لفظ ہے. مت چلاؤ، جانوروں کی طرح مت چیخو. جوار نہایت عجز اور درماندگی کی حالت میں چیخنے چلانے کو جوار کہتے ہیں. کبھی آپ بیٹھ کے اکیلے میں جانوروں کی آوازیں سنیں تو بڑا درد آپ کو اس میں محسوس ہوگا جب یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. گدھے کی بھی آواز جو بڑی غیر پسندیدہ ہے ہمارے حساب میں، اس کی آواز میں بھی آپ کو ایک درد محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے بولنے کو جانوروں کا ڈکارنا کہا. کیوں؟ کہ زندگی جو اینیمل انسٹنکٹ کے ساتھ لگی ہوئی تھی، صرف حیوان انسان کو ہی پالتے رہے، روحانی انسان کو تو انہوں نے اس کا حق ہی نہ دیا. کب چپ کر جاؤ؟ اور یہ سب کب کریں گے؟ جب ان کو عذاب کی وہ دہکتی ہوئی بھٹیاں سامنے آئیں گی. چپ کرو، انکم منا لا تنصرون، کوئی تمہاری مدد نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے اتنا غصہ؟ کہا اس لیے کہ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، وہ وقت یاد کرو جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑی جاتی تھی. فکنتم علی اعقابکم تنکسون، اور تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جایا کرتے تھے. اتنا تکبر تھا، تم اتنے سیلف سفیشینٹ سمجھتے تھے اپنے آپ کو، تمہیں ایسے لگتا تھا ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں. ہمیں پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے، ہمیں اسکول کی تعلیم کی زیادہ ضرورت ہے، ہمیں خاندان کو بچانا ہے، ہمیں اپنے پچھلی سوچوں کو نہیں جانے دینا، اس طرح بھاگ جاتے تھے، پاؤں موڑ کے جاتے تھے، تم پیٹ پھیر کے جاتے تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں پیچھے کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، تم نے کیا کھویا اور تم نے کیا پایا، جب توبہ کا وقت تھا تم نے توبہ نہ کی، جب شرک اور کفر سے بیزاری کے اعلان کا وقت تھا تم نے نہ کیا، بار بار پکارا جاتا رہا، دعوت دی جاتی رہی، تم نہ آتے رہے، کیونکہ مستکبرین، غرور اور تکبر کرتے ہوئے، بڑے بڑے تھے نا، کہتے تھے ہمیں نہیں ضرورت اس کی، اور اصل وجہ کیا تھی ان ساری چیزوں سے رکنے کی، سامرن تحجرون، اللہ اکبر، پھر تم راتوں کو بیٹھ کے افسانہ گوئی کیا کرتے تھے، یہ جو لفظ ہے نا سامرن، یہ افسانہ گوئی کو کہتے ہیں، جھوٹی کہانیاں سننا دیکھنا، آج کیا ہے یہ رات کی محفلوں کا تذکرہ ہے، جو بہت سارے لوگوں کو دن میں اللہ کی کتاب کے لیے آنے نہیں دیتی، یہ ویکینڈز کی نائٹس ہیں، یہ ہالیڈیز کی نائٹس ہیں، یہ شادی سے 10-15 دن پہلے کے فنکشنز کی نائٹ ہیں، کہ ساری ساری رات تم چوپالوں میں بیٹھے، کلبوں میں بیٹھے، ہوٹلوں میں بیٹھے، سامرن تہجرون، نیندوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہوتے تھے ان کاموں کو کرنے، اشارہ تو مکہ کے ان لوگوں کی طرف ہے جو حرم کے صحن میں محفلیں سجاتے تھے، اس دور میں تو میڈیا نہیں تھا نا، بیچاروں کے گھروں میں ہی ٹی وی نہیں تھے، اس لیے ان کو سب کو ایک جگہ جمع ہو کے شاعروں سے اور قصیدہ خوانوں سے باتیں سننی پڑتی تھی، آج تو ہر بندے نے اپنا پسندیدہ ٹیسٹ اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، وہاں بیٹھا کرتے تھے، سامرن کا لفظ سمرا سے، اس کا اصل معنی ہوتا ہے چاندنی رات، مون لائٹ، عربوں کی عادت تھی کہ چاندنی راتوں میں بیٹھ کر قصے کہانیاں سنتے تھے، کیونکہ اس دور میں بلب تو تھے نہیں، تو چاند ہی ایک ایسی صورت تھی جس میں کوئی رومانٹک ماحول بنا لیتے ہوں گے کہ ذرا وہ باتیں کریں، پھر اسی سے لفظ سمر کو قصہ کہانی کے معنوں میں کہا جانے لگا، سامر کہتے ہیں قصہ گو کو، آپ نے لفظ سامری پڑھا، آج سمجھ آ جائے گا آپ کو کہ فرعون کے دور میں موسیٰ کے سامنے جو آیا تھا سامری وہ کون تھا، اصل میں قصہ گو تھا، تماش بین تھا، جیسے اس سامری نے ایک بین بجایا اور سارے اس کے پیچھے چلے گئے، آج تو گلی گلی کا سامر الگ ہے، یہ بہت بڑی وجہ تھی قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے کی، کیونکہ ایسے سامرین جو تھے یہ حرم کے باہر جا کے اللہ کے نبی اور اس قرآن کی حذف کیا کرتے تھے، بے اصل بے کار باتوں میں اتنا مشغول کر دیتے تھے کہ فجر کے قریب تو ان کو نیند آتی تھی، ساری رات جاگتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا، آپ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد جاگنے کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور اس کا اپوزٹ بھی ہے کہ آپ رات سونے سے پہلے سارے لگے میں اپنے کام کر رہے ہیں اور عشاء کی نماز آخر میں کریں، یہ عشاء کو وقت پہ پڑھے سو جائیں، اس کے بعد جاگنا انتہائی ناپسندیدہ ہے اور عشاء کی نماز سے پہلے سونا ناپسندیدہ ہے، کیونکہ سو گئے تو آنکھ لگ گئی، سارے دن کا تھکا ہارا بندہ اس کو ہوشی نہیں رہے گی کہ میں کدھر تھا اور کیا نہیں تھا، اور یہ جو لفظ ہے نا تہجرون ہجر سے ہے، ہا جیم را، یہ اسدات میں سے دو مختلف معنی آتے ہیں اس کے، آگے بھی پڑھیں گے ہم جا کے اس لفظ کو، وہاں اور زیادہ کھل کے آئے گا، لیکن اس کا معنی ہے فضول، بکواس، گالی گلوچ، گندی چیزیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ کلمات بولتے تھے وہی تھے ان کے حالات، راتوں کو محفلیں لگنا اس دور کا بھی فن تھا اور آج بھی ہے، آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حکم دیا تھا کہ رات کو نہ جاگو اور جلدی سو جاؤ اور پھر انسان کا معاملہ ختم ہو، اگر اس کے خلاف کوئی کرتا حضرت عمر کے دور میں تو آپ کیا کرتے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق عشاء کے بعد کسی کو فضول قصوں کہانیوں میں مشغول دیکھتے تو تنبیہ فرماتے اور بعض کو سزا بھی دیتے اور فرماتے کہ سو جاؤ شاید آخر رات میں تہجد کی توفیق مل جائے، یہ تفسیر قرطبی کی روایت ہے، آج کے حکمران ایسا سوچ بھی سکتے ہیں، آپ دیکھیں جو رات کو آخر میں عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے گا پورے دن کے اعمال پہ ایک اچھی سٹیمپ لگ گئی نا، اللہ کے نبی کی وہ حدیث بڑی سچ ہوتی بھی محسوس ہو رہی ہے دن بدن کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان صبح کو اٹھے گا تو اسلام پہ اٹھے گا، اور رات کو سوئے گا تو کفر پہ سوئے گا. آج کے دور میں علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ رات کو سوتے وقت ایسی نافرمانی کی اور گناہ کی چیزیں دیکھ کر کے سوئے گا کہ گویا کہ وہ کفر پہ سویا. اور کفر کے کئی درجے. ہم اپنی راتوں کو دیکھیں. ہمارے فنکشنز کیوں نہیں دن میں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ دن میں کپڑے پہننے کا مزہ نہیں آتا. اس لیے کہ دن میں ڈسٹریکشن بہت ہے, میوزک کا مزہ نہیں آتا. آپ دیکھیں جتنے پوش علاقے ہیں, جتنے ان لیڈز اور پڑھے لکھے لوگوں کو آپ دیکھیں گے, ان کی راتیں بھیگتی ہیں. جب لوگ سوتے ہیں تو وہ جاگتے ہیں, اور جب لوگ اٹھنے والے ہوتے ہیں تو ان کو نیند آتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مغرب کی اور عشاء کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے نا ان بٹوین, اس کے بیچ میں ایک ہوا چلتی ہے. یعنی آپ کہہ لیں گے عشاء کی نماز کا بالکل ابتدائی وقت. آج سائنس نے بھی اس کو پروف کر دیا. حدیث کا خلاصہ کیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک ہوا چلتی ہے اور اس کے اندر نیند ہوتی ہے. اور سائنس نے بتایا, میں نے یہ اس کے اوپر ایک رپورٹ شیئر بھی کی تھی, کہ اس وقت ہوا بھاری ہو جاتی ہے تو وہ جس جس کو لگتی ہے نا اس کو نیند آتی ہے. اگر اس وقت بندہ سو جائے نا تو اس کو بڑی پیاری نیند آتی ہے, اور وہ آدھی رات کے وقت تہجد کے وقت اٹھ جائے گا اور فریش ہوگا. اور فرمایا کہ اگر اس وقت کو گنوا دے کوئی نہ سوئے تو اس کے بعد اس کو نیند نہیں آتی, اور وہ بے چین نیند ہے. پھر کہتے ہیں آنکھیں اب کھل گئی ہیں, نہیں آپ میں فریش ہوں, میں جاگ سکتی ہوں. کئی لوگ صرف اس لیے بھی جلدی خیر سے سوتے ہیں کچھ گھنٹے شام کے پاس, کہ پھر آدھی رات تک بھی تو جاگنا ہے نا. اور مجھے یاد آتا ہے ہماری نانی اکثر یہ جملہ بولتی تھی, کہتی تھی نیند کا وقت گزر گیا میری. آج تو وہ رسمیں نہیں رہی. دیکھیے آج یہ آرٹیفیشل لائٹوں نے, ٹی وی نے, بہت زیادہ کمفرٹ کے سامان نے ہماری رات اور دن کا فرق ختم کر دیا. ہم جب اٹھتے ہیں تب ہماری صبح ہوتی ہے. ایک بچی کو میں نے دیکھا, پتہ نہیں میرا حال ہے 1-1.5 بجے کے قریب اٹھی, اور پھر جب اندر آئی بیٹھی کچن میں تو بڑا روب ڈال رہی ہے. میں نے ناشتہ ہی نہیں کیا. میں نے کہا اس لیے کہ ناشتے کا وہ ختم ہو چکے ہیں. دوسرے لوگ لنچ کر رہے تھے اور وہ ماسی پہ آ کے روب ڈال رہی تھی کہ میں نے تو ناشتہ ہی نہیں کیا. جو 1:30 یا 2:30 پہ اٹھے گا وہ تو خود صبح کرے گا, اور وہ اپنے ٹوسٹ بنا کے کھائیں گے تو آپ بتائیں ان کی دوپہر کب ہے. تو ان بےچاروں کو تو پھر رات 2 بجے تک جاگنا ہے نا ڈنر کرنے کے لیے. بالکل فطرت کا اپوزٹ. اگر ہم چاہتے ہیں نا اپنی زندگیوں میں کوئی خیر کا کام کرے تو سونے جاگنے کو ٹھیک کر لیں. اتنا وقت ملے گا ہمیں, لیکن ہم نے اپنی زندگی کی قدر نہیں کی. فرمایا فلم یدبر القول, کیا انہوں نے کبھی تدبر نہیں کیا اس بات پر, اس قرآن پر؟ ام جاہم مالم یاتی آباؤہم الاولین, یا آئی تھی ان کے پاس کوئی ایسی چیز کہ جو نہیں آئی تھی ان کے باپ داداؤں کے پاس جو پہلے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چلو نہیں ملا پہلے لوگوں کو قرآن کا موقع, یہ نبی نہیں آیا ان کی زندگی میں, لیکن کبھی تم نے غور کیا اللہ نے تمہیں کتنی پیاری کتاب دی؟ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی راتیں قرآن کے لیے جاگتی ہیں. بالکل پسندیدہ نہیں ہے رات کو جاگنا سوائے پڑھنے پڑھانے کے لیے. امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص ان کے پاس رات بسر کرنے گئے, اور اگلے دن صبح جو انہوں نے گواہی دی, کہتے ہیں کہ غالباً میں نے امام بخاری کو رات میں 60-70 بار اٹھ اٹھ کے بیٹھتے دیکھا. ہوتا کیا تھا کہ پڑھتے تھے اپنا سبق جو بھی کام کرتے ہوں گے اس وقت, پھر نیند آتی, انگلاٹ تو آ ہی جاتا ہے نا, پھر جب ہوتی کچھ منٹ غفلت کے ہوتے پھر ایسے چونک کے اٹھتے اور پھر پڑھنے لگ جاتے, پھر سوتے پھر اٹھتے. ہم تو شاید دنیا کے امتحانوں کے لیے ایسا کرتے تھے. ہاں میڈیکل کا پیپر ہے, ہاں آج باٹنی کا پیپر ہے, زوالوجی کا پیپر ہے, یہ تو کرنا ہی ہے. پھر تو چائے کے ساتھ کافیاں بھی پیتے ہیں کہ رات جاگنا ہے. ہماری کتنی راتیں اس کتاب کے لیے جگی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے غور ہی نہیں کیا. یہ کیا پیاری چیز تھی, اتنا غرور, اتنا تکبر, راتوں کو بیٹھ کے تم محفلیں سجانے کے لیے جاگو اور اس کتاب کے لیے جاگنا پڑے تو تمہیں اتنا مشکل لگے. اسی طرح یہ سامر کے لفظ میں ایک اور چیز سامنے آ گئی کہ چاند کی چاندنی جو درختوں کی شاخوں اور پتوں پر پڑتی ہے اس کو سمرن کہتے ہیں. وہی یہ بات, تھوڑا سا فرق ہے اس میں. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے یہ بھی کوئی عقل مندی ہے کہ رات کے پہلے حصے میں دیر تک جاگتے رہو اور آخری حصے میں جو نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے اس میں سوتے رہو. اب تو اپنے کرامن کاتبین کو دم لینے دو. یہ تفسیر قرطبی کی روایت ہے. سبحان اللہ. یہ جو بات میں نے شروع کی تھی نا بیچ میں، اس کا آخری حصہ بھول گئی تھی جو ابھی اس کال سے یاد آ گیا، کہ رات کا شروع حصہ جو ہوتا ہے نا، جو مغرب کا بعد کا وقت ہے، اس میں بلائیں اترتی ہیں آسمان سے، جو جنات گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں، جو بھی بھوت پریت، جو بھی آپ اسپرٹس کی بات کر لیں، وہ جاتی ہیں اس وقت. اور جو رات کا بالکل آخری حصہ نا، اس وقت آسمان سے رحمتیں اترتی ہیں. ہم جب عموماً فنکشنز میں نکلتے ہیں اور جب اوپن ایئر میں ہے یا پی سی کے لان میں اور دس اینڈ دیٹ، تو اس وقت ہم فل ایکسپوجر کے ساتھ ہوتے ہیں، سجے سنورے ڈیکوریٹڈ، وال بنے ہوئے. اب جب ہم باہر جاتے ہیں نا، تو یہ ایولز گزرتی ہیں نا جو، تو یہ ہم پہ اثر کرتی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کبھی رات دیر تک بچے باہر ہیں تو آ کے روتے ہیں رات کو. اور میں نے مغرب کے جب وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت خاص طور پہ کھلے منہ بچوں کو باہر نہیں لے کے جانا چاہیے، لے کے جانا پڑے تو چھپا کے لے جائیں، کیونکہ یہ ایسی چیزیں جب گزرتی ہیں نا، تو ہم لوگ تو کچھ نماز، آیت الکرسی، صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں نا، تو ہم پہ اثر نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے جنات کا. بچے بہت سافٹ ہیں، جیسے پھول کو ہاتھ لگاؤ تو مرجھا جاتا ہے نا، اس طرح بچے بھی مرجھانے لگتے ہیں. تو جب ان کے اوپر یہ چیزیں پڑتی ہیں نا، تو وہ بہت جلدی اثر انداز ہوتی ہیں ان پہ. اور ہم پورا جنات کا ایکسپوجر لے کے گھر آتے ہیں، اور جب آسمان سے رحمتیں اترنی ہے تو ہم چادریں تان کے سو جاتے ہیں، پھر کہاں سے رحمت ہے؟ اتنا آرٹیفیشل لائف سٹائل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کے خوشحال ترین ملکوں میں بھی خوشی نہیں ہے. جن کی راتیں گزرتی نائٹ کلبز میں، آپ ذرا ان کے چہرے پہ دیکھا تو کریں کتنا ان کے چہروں پہ ایسی کیفیت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں اس کتاب کی قدر نہیں آئی، تمہارے باپ دادا کے پاس یہ قرآن نہیں آیا، تمہیں مل گیا، تو کیا اب تم اس میں تدبر نہیں کرتے؟ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے رسول مکرم کو نہ پہچانا؟ کوئی تعارف نہیں ہوا اس رسول کے ساتھ ان کا. اتنی دل سوزی سے، اتنے اخلاص سے بار بار حق کی دعوت دے رہا ہے یہ رسول، یہ کوئی اجنبی شخص ہے، پہلی دفعہ دیکھا ہے. کیا اس کے ماضی کو نہیں تم جانتے؟ کیا یہ کوئی نیا شخص آیا؟ فہم لہو منکرون، کیا تم اس کو نہیں مانتے، اس کے منکر بنے ہوئے ہو؟ ایسے لگتا ہے کہ ہم میں تم میں تو کبھی دوستی نہ تھی، ہم میں اور تم میں تو کبھی چاہ اور راہ ہی نہیں تھی، تم نے تو اس نبی کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر دی. ایسی باتیں کرتے ہو اس نبی کے بارے میں کہ ام یقولون بہ جنۃن، اچھا اچھا اسے تو کوئی جنون کا مرض ہو چکا ہے. یہ اللہ کے نبی پہ لگنے والے پانچ الزام ہیں جن کا تذکرار ہے. افلم یدبروا سے لے کے ام یقولون بہ جنۃ تک، یہ وہ چیزیں تھی جو مشرکین کے اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی. قرآن کی باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، نبی ان کو اچھا نہیں لگتا، کبھی ان کو جنون کی کہتے، فنیٹک کہتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا واقعی تمہیں یقین ہے کہ اس نبی کے ساتھ جنت ہے؟ جنون سے جیم نون نون، وہ نبی جس کی محبت کی باتیں کرتے ہو، تمہیں واقعی لگتا ہے کہ مجنون ایسے ہوتے ہیں؟ کل تک اس کی سچائی کی تم دلیل دیتے تھے، آج تم ان کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اتنا اچانک انقلاب کیسے آ گیا؟ چلو 19-20 ہو جاتا ہے، لیکن 19 اور 9 تو نہیں ہوتا. یہ تو پھر تمہاری یا پہلے نہ سمجھی کی دلیل تھی، یا اب تم نہ سمجھ بنے ہوئے ہو. صرف وجہ یہ ہے کہ بل جاہم بالحق، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ تو لے آئے ہیں آپ کے پاس حق، اور واکثرہم للحق کی کارہون، اور اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں، الرجک ہوتے ہیں حق سے، ان کو ہضم نہیں ہوتا حق. وجہ کیا بھائی؟ حق تو اتنی پیاری چیز ہے، حق سچ کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن حق کیوں اچھا نہیں لگتا؟ اس لیے کہ وَلَوِتَّبَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ، کیونکہ حق خواہشات کے خلاف ہوتا ہے. ہاں اگر حق پیروی کرتا ہے ان کی خواہشات کی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو درہم برہم ہو جاتے آسمان اور زمین، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو کچھ بھی ان کے بیچ میں ہے. بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم موردون، ہاں حقیقت کیا ہے، بلکہ ہم ان کے پاس لے آئے ہیں ان کی نصیحت، تو وہ اپنی نصیحت سے ہی رو گردانی کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. یہاں دیکھیں کہ حق اور خواہش کا تقابل کریں گے، یہ ہے وہ کریم پوائنٹ جو اکثر لوگوں کی نظروں سے محو ہے. لوگوں کو قرآن برا نہیں لگتا، لوگوں کو اسلام برا نہیں لگتا، لوگوں کو قرآن کی یہ تعلیم بھی بری نہیں لگتی، لوگوں کو درس بھی برے نہیں لگتے. یہ ساری چیزیں فطرتاً ہماری روح کی پکار ہیں، لیکن ایک چیز لوگوں کو بری لگتی ہے اور وہ کیا ہے کہ جو ان کی خواہش پہ پابندی لگائے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک کتنی بڑی حقیقت بتا دی, ایک کرائیٹیرین بتا دیا کسی بھی چیز کو پرکھنے کا. دین کے نام پہ کسی چیز کو آپ دین سمجھنا چاہتے ہیں نا, تو اس کی ایک دلیل ہے کہ دیکھیں کہ اس دین کو اپنانے, اس کے قریب آنے کے بعد خواہشات پہ پابندی لگ رہی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ من چاہی زندگی بھی بسر ہو رہی ہے. یہ ہے وہ بڑی وجہ جو لوگ برداشت نہیں کر پاتے, کہتے تبدیلی نہیں پاتے, یہ نہیں چاہتے, یہ نہیں ہو سکتا. قرآن پڑھا لو, پانچ پارے پڑھ کے دے دیتی ہوں ابھی, تم مجھے دے دو, میں 1000 دفعہ پڑھ کے دانے تمہیں دے دوں گی. کوئی برا نہیں سمجھتا. درود پڑھنا ہے, کتنی دفعہ پڑھنا ہے, اچھا کیسے پڑھنا ہے, آؤ بالکل اپنے ساتھ اور 2-4 کو لے آؤں گی. جہاں بات آتی ہے کہ آؤ پڑھنا ہے سمجھ کے, تو پہلو بدلنے لگتے ہیں, بیٹھنا ہی مشکل لگتا ہے. سب لوگ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ جب کوئی قرآن سنتا ہے تو اس کو سمجھ آتا ہے, اچھا بھی لگتا ہے. مزہ جس کو اپنی زبان میں آپ کہتے ہیں, حالانکہ میں نہیں مانتی اس کو کہ ہم قرآن صرف مزے کے لیے سنیں, لیکن ایک نزور, ایک سکینت ہوتی ہے دین کی محفلوں کی, یہ سب کو ملتی ہے. لیکن دوبارہ کیوں نہیں آ پاتے, اور آتے آتے رخ ہم کیوں جاتے ہیں کہ گھر والے کہیں گے اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ, اب تمہاری تنقید کا رخ ہماری طرف ہونے لگ گیا, اس لیے بس بہت ہے, اب تم میرے آگے بول رہی ہے, چپ کر کے بیٹھ جاؤ. یہ ہے بات جس کی وجہ سے لوگ نہیں آتے حق کی طرف, ان کو حق اچھا ہی نہیں لگتا, ان کو پسند ہی نہیں آتا یہ حق, کہتے ہیں کہ ہم نہیں اس کو مانیں گے. اچھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, بالفرض ہم تمہیں ایک چوائس دیتے ہیں کہ جاؤ تم خواہش پہ زندگی بسر کر لو, نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیں کسی بندے کے لیے من پسند چیز کیا ہے, کہ آپ کیا پسند کریں گے, آپ کی کیا چوائس ہے, آپ کیا کھائیں گی, آپ کیا پیئیں گی, آپ کیا پہنیں گی, چلو بیٹا آؤ میں تمہاری پسند کی شاپنگ کروا دوں. یہ بندے کے لیے سب سے مرغوب جملہ ہوتا ہے, آپ جو چاہیں. چلیے اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں کی خواہشوں پہ چھوڑ دیتا نا میں اس دنیا کو, نہ پابندیاں دیتا, نہ حلال حرام کی باتیں آتی, نہ لمیٹیشنز ہوتی, تو پتہ کیا کہ زمین و آسمان بگڑ جاتے. مثلا کیسے, تھوڑا سا کھیلتے ہیں. آپ صبح بچے سے کہ بیٹا اگر آپ کا دل چاہے تو آپ اسکول چلے جائیے گا, ویسے نہ دل چاہے تو آپ آرام فرمائیے. آپ بتائیں کتنے بچے جائیں گے, کب جائیں گے پھر وہ 18 سال کی عمر کے ہو کے, جب پوچھیں گے لوگ لا ڈگری کا ہے. کوئی بچہ اسکول جائے؟ آپ یہاں کام کرنا چاہتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے آپ جب چاہیں آئیں بیٹھیں, جو چاہیں کریں, نہ آئیں نو پرابلم, چلے ہم ہی آپ سے کھیل لیں. آپ کو قرآن سیکھنا ہے, سیکھنا ہے آپ کو, کدھر ہے طیبہ؟ آج بھی نہیں ہے. دیکھیں ہم اگر صرف آپ کو ایک رول دے دیں نا ساتھ, اور یہ ریئلی ہم کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں میں کورس نہیں جوائن کرنا, کلاس نہیں جوائن کرنی, ہم لوکل درسوں میں آئیں گے. وجہ کیا ہے؟ آئے آئے نہ آئے نہ آئے, یہ رول کال نہ لگائے ہماری, ہمیں بکس نہیں کھولنی. آپ دیکھیں اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ کو قرآن سیکھنا ہے, جب چاہیں آئیں نو پرابلم, جب چاہیں جائیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو 9 بجے آئے؟ ابھی بھی جو آتے ہیں میرا حال ہے بڑا اللہ کا فضل ہے. اور آپ سے کہ آپ کی چھٹی کا ٹائم, جب مرضی جائیں, میرا حال ہے کہ باہر سے وہ گارڈ مین آ جائے تو پھر بھی ہم اندر بیٹھے ہو. بندہ ہمیشہ اٹکلے چاہتا ہے. پولیس میں آپ اچھا جی یہ سپیڈ کیسے گاڑی چلائیں, کہاں روکیں, جہاں مرضی چلائیں, ریڈ پہ روکیں, گرین پہ, جہاں مرضی گاڑی روکیں, یا سپیڈ کے جہاں مرضی. لفسدت السماوات والارض, مجھے تو سوچ کے کچھ ہونے لگ گیا کہ آپ صرف بریکس نکال دیں گاڑی کے تو گاڑی جا کے کہاں گرے گی, کسی نہ کسی کھڈے میں ضرور گرے گی. لوگ یہ چاہتے ہیں, اور اللہ نے کتنی سچی بات کہی. اس کو سنتے وقت آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کی ذات بالکل اقرب الیہ من حبل الورید والی بات ہے, کہ میں تمہارے قریب ہوں. بچوں سے پوچھ لیں, ماں باپ سے پوچھ لیں, بیویوں سے پوچھ لیں, شوہروں سے پوچھ لیں, ہر جگہ یہ اصول آئے گا کہ آپ منمانیاں کریں پھر دیکھیں کیا ہوگا. آپ ذرا چھٹی دے کے تو دیکھیں میاں کو, جب مرضی آئیں آپ. بیویوں کو کہہ دیں آپ پکائیں کھانا, نہ پکائیں, کر لیں کام, کر لیں جو چاہیں. دنیا کا کام چل ہی نہیں سکتا تو پھر بتاؤ کہ اس چیز کے اوپر اگر اللہ نے حق کی چوٹ ڈال دی تو کیا بری بات ہے؟ بل اتیناہم بذکرہم, ہم انہی کا تو ذکر لائے ہیں, انہی کی تو ایک نصیحت, ایک یاد دہانی لائے ہیں نا. اسے ملتی بھی آیت آپ نے پڑھی تھی سورت حج میں, فیہ ذکرکم, اس میں تو تمہارا ذکر ہے. پھر غور نہیں کرتے, پھر سوچتے نہیں ہو, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن کتنے بدقسمت ہو کہ اپنی ہی بات سے تم منہ پھیر رہے ہو. کیوں نہیں اچھا لگتا ان کو یہ بات؟ وہی چیز جو تمہاری عزت اور شرف کا سبب ہو سکتی تھی وہ کتاب تمہیں دی, جس کے اوپر ایمان لا کے تمہیں دنیا اور آخرت کی عزت ملنی تھی, تمہیں وہی بری لگی. تم اپنی خوش قسمتی کو خود ہی دھکے دے رہے ہو. کل تم نے ہدایت کا سورج بن کے چمکنا تھا, آج تم نے خود ہی اندھیروں میں رہنا پسند کیا. اور ایک اور وجہ اس لیے بھی نہیں آتے کہ شاید ام تسألهم خرجا, کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ طلب کرتے ہیں؟ یہ جو لفظ خرج ہے نا, بس اس میں دو نقطے نیچے اور لگا لیں تو اردو میں اس کا ترجمہ خرچ. خرج, خراج کا لفظ پیچھے پڑا ہے نا سورت کہف میں, جیسے خرج ہے نا اسی طرح اردو میں خرچ ہوتا ہے. اور شاید یہ ایک ہی چیز ہوگی, عربی میں چے نہیں ہوتا تو جیم ہے. کہا کہ کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں؟ اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ اچھا شاید آپ کو کچھ اس نبوت کے کاموں پہ پیسے دینے پڑیں گے, کچھ آپ کو شان دینی پڑے گی, تو ان کو بتا دو کہ فخر جو ربی کا خیر, میرے رب کا دیا ہوا معاوضہ بہت ہے. وہ جو خوشی اور اطمینان اور سکون دے رہا ہے اور تمہیں سمجھانے کا جو موقع مجھے دے رہا ہے, مجھے اس کی بہت خوشی ہے. اور تم کیا دو گے؟ اصل خزانے تو رب کے ہاتھ میں ہیں, اس لیے کہ وہو خیر الرازقین, اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. یہ عذر پورے کیے جا رہے ہیں نا کہ نہ آنے کی وجہ کیا. یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بندہ حق کی طرف نہیں آتا نا, تو کچھ لوگ جو مینجمنٹ میں وہ بیٹھ کے وجوہات سوچتے ہیں, میرا خیال ہے یہ وجہ ہو سکتی ہے, اچھا نہیں پھر یہ ہوگی, اچھا وہ ہوگی, بالکل وہی انداز ہے, اچھا شاید پھر کوئی مالی مسئلہ ہوگا, اچھا پھر صبح گھر سے نہیں آ سکتے, اچھا شاید بیمار ہوں گے, اس طرح کی باتیں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز تو نہیں سمجھ آ رہی کہ تمہیں اپنی زندگی میں دکھ رہی ہے, تو پھر مان جاؤ کہ یہ نہیں آ رہے تو یہ خواہشوں پہ چوٹ نہیں کھانا چاہتے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اے نبی آپ ان کو واقعی سیدھی راستے پہ بلا رہے ہیں, بلاتے رہیے. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے, عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ, اللہ اکبر, وہ تو راہ راست سے منحرف ہونے والے ہیں. آپ بلاتے رہے, آپ ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن جن کو نہیں چاہیے وہ پاس سے پلٹ جائیں گے. یہ جو لفظ ہے نا ناقبون, یہ ناقب کی جمع ہے, نون کاف با. نقوب عربی میں کہتے ہیں پھرنے کو, یہ جو ہمارے کندھا ہوتا ہے نا, یہ دو کندھوں کے بیچ میں, اگر آپ دیکھیں نا جب یوں میں پھروں گی نا تو کیا ہوگا, یہ کندھے کی ہڈی کا کچھ تعلق ہوتا ہے. اسی کیفیت کو ادھر پیش کیا گیا, سیدھے راستے پر جاتے جاتے ادھر ادھر مر جانا, اس کو کہتے ہیں نقب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان ہے جو انسان کو سیدھے راستے پہ چلا سکتا ہے, ورنہ خواہشیں تو بندے کو ادھر ادھر لے جاتی ہیں. یہ چل رہے ہوتے ہیں حق کے اوپر, اس راستے پہ, اس چیز کے اوپر, لیکن آتے آتے چلتے چلتے لنا کی بون یوں پلٹ جاتے ہیں کہ جیسے کبھی آئے نہیں. یہاں تک آپ دیکھیں کہ وہ مضمون پورا ہو رہا ہے کہ جو اللہ کے نبی کی اخلاص سے بھری ہوئی دعوت کے جواب میں مکہ والوں کا رویہ تھا, جس میں ہم نے مختلف چیزیں دیکھی. کچھ چیزیں میں نے ایک سٹریچ میں پڑھنے کے لیے سکپ بھی کی ہیں تاکہ آپ اس مضمون کو اپنی طرف رکھیں. یہاں ایک دو چیزیں صرف کوٹ کروا دوں. یہی جو لفظ ہے, خلاصہ تو آپ کو سمجھ آ گیا ان ساری باتوں کا کہ اللہ کے نبی جو بلاتے تھے یہ نہیں آتے تھے. یہ جو لفظ ہے نا آیت نمبر 66 میں, تنقصون, فکنتم علی اعقابکم تنقصون, تو یہ لفظ نون کاف سواد سے نقصن. نقوص کہتے ہیں کسی چیز سے پیچھے ہٹنا, ایڑیوں پر پلٹنا. اب بس آخری دو آیتوں میں اس بات کو ہم پورا کر لیتے ہیں کہ نہیں مانتے تھے, ہم نہیں مانیں گے نبی کی بات. تو اللہ کرے نہیں مانتے تو پھر نہ مانو, کیونکہ جب تم نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کچھ اور کرے گا. اور وہ کیا؟ اگلی دو آیتوں میں قحط کی طرف اشارہ ہے. جب مکہ والوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو مسلسل ٹھکرایا اور آپ کے لیے حالات اتنے تنگ کر دیے کہ آپ مکہ سے نکل کر مدینہ چلے گئے, تو پیچھے بہت زبردست قسم کا قحط آیا. اسی کی طرف اشارہ ہے, وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ, اور اگر ہم مہربانی فرما بھی دیں ان پر اور دور بھی کر دیں اس مصیبت کو جس میں وہ مبتلا ہو چکے تھے. یا من ضرٍّ سے مراد وہ قحط ہے جس میں یہ مبتلا کیے گئے. اس کے باوجود بھی ہوگا کیا اس کے بعد؟ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. تو اس مصیبت کو جس میں یہ مبتلا ہیں اگر ہم دور بھی کر دیں تو پھر بھی یہ بھڑتے جائیں گے اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے. اس لیے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، یہاں تک کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا عذاب کے ساتھ، قحط کے ساتھ. اور جب اللہ کی پکڑ آئی فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، پھر بھی نہ جھکے اپنے رب کی برگاہ میں. وَلَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ وہ گڑ گڑا کر توبہ کرتے ہوئے جھکے. یعنی ان کی اکڑ اتنی تھی، اللہ نے ان پہ عذاب بھی بھیجا پھر بھی ان کو سمجھ نہ آئی. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہاں تک کہ ہم کھول دیں گے ان پر دروازہ سخت عذاب والا. پہلے تو چھوٹا سا عذاب دکھایا تھا نا، اب اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے کھولے گا جس میں سے شدید قسم کا عذاب آ رہا ہوگا. اور اِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، اس وقت تو وہ بالکل مایوس ہو جائیں گے، نہ مانے، شوق سے نہ مانے. ہم ان کے اوپر ایسے حالات کھڑے کر دیں گے کہ پھر مایوس ہوں گے. یہ جو لفظ ہے نا مبلسون، مبلس کی جمع ہے، بلسا بالام سین اس کا روٹ ہے، حیرت اور مایوسی کا مجموعہ. اسی سے لفظ ابلیس ہے نا. جب انسان خواص باختہ ہو جائے اور اسے اپنی نجات کے سارے راستے مسدود نظر آئیں تو اس کو مبلس کہتے ہیں. یعنی جس کو کوئی امید نہیں رہی کہ میرے بچنے کی کوئی صورت ہے اور میں واپس آ سکتا ہوں. تو بہرحال اس کی شان نزول میں صحیح بخاری میں واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی اس قوم کے بارے میں کہ اللہ ان پر وہ قحط مسلط کر دے جو کہ تو نے یوسف علیہ السلام کے دور میں کیا تھا. کیونکہ یہ ایک آخری بات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جھنجھوڑا جاتا ہے نا، یہ کوئی بد دعا نہیں ہوتی. اصل میں نبی پھر بھی ان کو بچانا چاہتا ہے کہ ابھی تک بھی نہیں بچے، چلے اللہ ہو سکتا ہے کہ کسی عذاب کو دیکھ کر یہ بچ جائیں. بہرحال اتنا سخت عذاب آیا، قحط آیا کہ ان کو جانوروں کے چمڑے تک کھانے پڑے. پھر ابو سفیان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رشتہ داری کا ناطہ دیا، واسطہ دیا کہ آپ کو یہ اچھا لگے گا کہ آپ کے بھائی بند اس طرح کے حالات میں ہوں تو آپ دعا کروا دیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ پتا ان کو بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبی ہیں، لیکن پھر پلٹ جاتے ہیں، پھر پلٹ جاتے ہیں. اور بالآخر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسا تھا، آپ نے واقعی پھر دعا کی اور اس کے اوپر پھر یہ عذاب ختم ہوا. یہ جو لفظ ہے نا فمس تکانو، سکنا سے ہے اور کاف و نون سے بھی، اس کے دو روٹ ہیں. اس تکانو کاف و نون سے بھی ہے، کن فیاکون کا جو لفظ ہم پڑھتے ہیں کونو مکان، ہو جانے کے معنوں میں. تو پھر معنی کیا بنے گا؟ نہ وہ ہوئے، یعنی وہ ایسے نہ ہوئے، انداز ہے بات کرنے کا. اور سکنا سے بھی یہ ہو سکتا ہے، سکون سے، ٹھہرے. تو پھر کیا مطلب ہے نہ وہ ٹھہرے؟ تو ساری بات کا خلاصہ ہے کہ کفر انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے، پھر بڑے سے بڑے عذاب، ڈپریشن، پریشانیاں، بیماریاں، بڑے بڑے حملے ہوتے ہیں انسان کی عزت پہ، اس کی جان پہ، پھر بھی نہیں سمجھتا. یہ بھی تو عذاب ہی ہے نا جو دنیا میں دکھتے ہیں ہمیں. جبکہ مومن چھوٹی سی تکلیف پہ لرز جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے والا بنا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں ان کو نعمت نہ دوں تو ان کے دین کا نقصان ہو جائے. یعنی وہ شکر گزار ہوتے ہیں، اصل میں نعمتوں کو پا کے شکر کرتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو میں مشکل نہ دوں تو بھی ان کا دین خراب ہو جائے، یعنی وہ صبر میں جنت پاتے ہیں. سورۃ انعام آیت 42 اور 43 میں بھی ہم نے یہی بات دیکھی تھی. تو یہاں تک اب تلاوت سنیں گے.
بل قلوبهم فی غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم انكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون
پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے پانچ عذر جن کی بنیاد پہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے تھے اس کا تذکرہ فرمایا اور ہر طریقے سے اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ سوال اٹھا کر جس کو سوالیہ انداز کہتے ہیں نا ام لم افلم یدبر القول کہیں ام یقولون یہ انداز شعور کو بیدار کرنے کے تو اب یہاں کچھ نعمتوں کا تذکرہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ کسی کی قدر ہمیں کب آتی ہے جب ہم اس کو ایک نعمت سمجھیں اور اسی نعمت کا حق انسان پھر ادا کرتا ہے اور اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرتا ہے تو کچھ آیات میں اب اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل اور لوگوں کو کیا کرنا چاہیے نعمتوں کو پا کر اس کا تذکرہ ہے فرمایا آیت نمبر 78 سے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اور وہی تو ہے جس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل لیکن ان عظیم نعمتوں پر بھی تو تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو سبحان اللہ تین بڑی بڑی نعمتیں اور ان کا تذکرہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ ایک ساتھ ہی آتا ہے کہا کبھی غور کیا تمہاری سماعت کس نے بنائی ہم کہتے ہیں کان ذرا کان کو بھی دیکھیں اپنے کتنے کرو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارا کان جو ہوتا ہے یہ کتنی مختلف کیفیات شو کرتا ہے نا ہاتھ لگا کے دیکھیں کان کی جو ہڈی ہے وہ بالکل دوسری ہڈیوں سے مختلف ہوتی ہے کرکری سی ہوتی ہے پھر اس کے اندر کی ساخت دیکھ لیں کسی بھی ڈمی میں کسی بھی ڈائیگرام میں ناقابل یقین حد تک سسٹمیٹک کام کرتا ہے آپ کو پتا کہ یہ جو ہماری انگلی کی پور ہے نا یہ جو شہادت کی انگلی اتنا ہی سوراخ ہوتا ہے ہمارے کان میں آپ ازما کے دیکھ لیں بچے کی جتنی پور ہے اتنا ہی یہاں کان کا سوراخ ہوگا بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا یہ سوراخ اور یہ دونوں ایک جتنی کیوں کہ اگر خلاف حق کوئی بات کرے تو اسی کو اندر ڈال کے سننے سے انکار کر دو یہ تو ہے کان یہاں کانوں کا ذکر نہیں ہے کان کوزن کہتے ہیں نا یہاں بات ہے سمع سماعت یہ تو انبیلیویبل قسم کی کیفیت ہے کان تو ہم دیکھ کے حیران ہوتے ہیں بتائیں سماعت کیا ہے کبھی سوچے میں بول رہی ہوں آپ سن رہے ہیں یہ کیسے ہوا سماعت اب آج سائنس نے بولا کہ میں بول رہی ہوں میری آواز کی لہریں نکل رہی ہیں وہ آپ کے کان کے پردوں پہ ٹھک ٹھک ٹھک ٹھک کرتی ہیں پھر وہاں سے وہ آواز کی کچھ لہریں بنتی ہیں پھر دماغ کو میسج آ رہا ہے پھر وہ کہتا ہے سنو پھر آپ سنتے ہیں لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں کتنی ان گنت آوازیں ہم ایک وقت میں سن رہے ہیں کبھی غور نہیں کرتا انسان کہ یہ سماج جس نے دی کیا اس کی بات بھی سنتی ہوں کہ نہیں سنتی جو کہ آخر میں کہا نا قلیل لما تشکرون، تھوڑے ہی ہو جو شکر کرتے ہو اور تھوڑا ہی ہے جو شکر کرتے ہو، یہ دونوں میں آتا ہے قلیلم ما، یعنی شکر کی مقدار بھی تھوڑی ہے اور جتنا وقت شکر میں لگاتے ہو وہ بھی تھوڑا ہی ہے. ظرف زمان ظرف مکان، بہت تھوڑے شکر کرتے ہو وقت بھی تھوڑا ہے. اور شکر کیا ہوتا ہے؟ بہترین شکر کیا ہے؟ کہ نعمت کو جس مقصد کے لیے دیا جائے اسی میں استعمال کرنا. مقصد کے حصول کے لیے نعمت کا استعمال شکر کہلاتا ہے، اور اس کی عطا کو اسی کی طرف منسوب کرنا جس نے عطا کیا ہے. ہم بڑائیاں مارتے ہیں، میں یہ کر سکتی ہوں، میں یہ سن سکتی ہوں، میں یہ دیکھ سکتی ہوں، میری نظر بڑی تیز ہے، میرا دل بڑا مضبوط ہے. کہا کبھی سوچا ایک لمحہ لگے گا، صرف ایک لمحہ اور تمہاری آنکھ دیکھنے سے رک جائے گی. ایک فقیر تھا، کہیں صدا لگا رہا تھا کہ غریب فقیر کو کچھ دے دو، بہت ہی رو رہا تھا. ایک عقل مند شخص نے اس کو روکا، کہنے لگا کہ تم بھی کیوں مانگتے ہو؟ کہنے لگا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہا تمہیں یقین ہے تمہارے پاس کچھ نہیں؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس نے شدت کا اظہار کیا. کہنے لگا اچھا ایسا کرو، میں تمہیں 10,000 روپے دیتا ہوں، تم ایسا کرو کہ اپنی آنکھیں مجھے دے دو. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو نہیں دوں گا، میں تو ایک بھی نہیں دوں گا. کہنے لگا اچھا ایسا کرو کہ 5,000 لے لو، اپنی زبان دے دو. اس نے کہا میں یہ بھی نہیں دوں گا. کہنے لگا 10,000 لے لو، مجھے اپنے کان دے دو. کرتے کرتے بولی 50,000 تک پہنچ گئی اور وہ نہیں مانا. تو یہ شخص کہنے لگا کہ تم تو صرف اپنے وجود کی ان چند چیزوں کو بیچو، تو 50,000 میں تم نہیں دے رہے، تو تمہیں نہیں پتا کہ تم کتنے امیر ہو. آج بھی کسی کو ایک گردہ کسی کا لینا پڑے، کسی کا میں پڑھ رہی تھی رپورٹ کہ گردہ تو کسی نے ڈونیٹ کر دیا، لیکن اس کو صرف لگانے، فکس کرنے اور ڈاکٹرز کا جو بل ہے وہی کئی لاکھ ہے. قلیلم ما تشکرون. آپ کہتے ہیں پانی نہیں پینا کیونکہ بھی ٹوائلٹ میں جانا پڑے گا بار بار. کبھی آپ نے سوچا کیوں؟ پانی یہاں پیا، ٹوائلٹ میں جانے تک کتنے مرحلوں سے گزرا. آپ تو پی کے کام میں لگ گئے یا سو گئے. کون سی طاقت ہے جو ان سارے کاموں کو کر رہی ہے؟ پھر بھی قلیلم ما تشکرون. پھر روپے پیسے کی بھاگتے ہو پیچھے، پھر اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہو اور اللہ کی شکر گزاری، اس کی قدر دانی تھوڑا کرتے ہو. اللہ تعالیٰ یہ دے کے ازما رہا تم کو کہ تم ان کا کیا استعمال کرتے ہو. وَهُوَ الَّذِي زَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہی تو ہے جس نے پھیلا دیا تم کو زمین کے اطراف میں. اور پھر وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور انجام کار اسی کی جناب میں اکٹھے کیے جاؤ گے. آپ کبھی کوئی چیز پھیلاتے ہیں تو پھر اس کو سمیٹتے ہیں نا، چادر بچھاتے ہیں فلور پہ کھانا کھانے کے لیے. پھر جب سب کھانا کھا لیتے ہیں نا، تو آپ چاروں کونوں سے پکڑ کے نا اس چادر کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر جا کے کہیں جھاڑ دیتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے دسترخوان کی صورت میں زمین کو پھیلایا ہوا ہے، اور اس پہ انسان ٹولیوں کی صورت میں، گروہوں اور قبیلوں اور ملکوں کی صورت میں یوں پھیلایا گیا. ذرا ذرا حمزہ، ذرا پھیلانا، ہم سب پھیلے میں. اور پھر بالآخر الیہ تحشرون، کس دن؟ حشر کے دن، جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور کوئی اس سے چھپ نہیں سکے گا. آپ دیکھیے کہ دنیا میں، آپ کو ایک شادی کا منظر ذہن میں لائیے، ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی شادی ہوتی ہے. چلے لڑکی ایک اور خاندان کی ہے، لڑکا دوسرے خاندان کا. بعض اوقات تو پتہ ہی نہیں ہوتا، نام تک نہیں ملتے، خاندان، کلچر، زبان کا فرق ہوتا ہے. پھر وہ دو ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، یہ حشر ہو گیا. آپ سمجھے تحشرون، دو مختلف خاندان ایک خاندان بن گئے. پھر ایک بچہ پیدا ہوا، پھر ایک سال دو کے بعد پھر بچہ، چار پانچ بچے ہو گئے. اب وہ 5-6 سال 10 سال 12 سال تک پھر ایک چھت میں رہے. کیسا نہیں لگتا ایک وقت میں بچوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، کہ ہم تو اپنے ماں باپ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، بھائیوں کے بغیر تم رہ ہی نہیں سکتے. پھر کیا ہوتا ہے، ایک ایک کر کے اڑتے جاتے ہیں. پہلے لڑکیاں جاتی تھیں شادیاں کر کے، اب تو لڑکے پہلے ہی چلے جاتے ہیں. لڑکی تو شادی کے بعد جائے گی، لڑکا تو اس سے پہلے چلا جاتا، اور جو کلچر ہم دیکھ رہے ہیں اس میں میری بات لکھ کے کہیں بھی رکھ لیں، اگر ابھی یہاں نہیں آئی تو نہیں آئی، صرف 10 سال اور دے دیں، ہماری بچیاں بھی شادیوں سے پہلے چلی جائیں گی، کیونکہ ایسی جا رہی ہیں ابھی، یہ نہیں خدا نہ سکے کہیں بھاگیں گی، اکیلے گھر رہتی ہیں لڑکیاں، میں ایسی بیسیوں مثالیں دے سکتی ہوں۔ شادی کے بعد لڑکی جب کمانے لگ جاتی ہے، اس کے پاس ہے وہ اپنا گھر لیتی ہے، پھر وہ کہتی ہے یہ میں نہیں برداشت کر سکتی، حالانکہ میں دیکھتی ہوں وہ مائیں جو کچھ کہتی ہی نہیں ہے، بےچاری مسکین، وہ تو انگلی کھانا ہی پکا کے بیٹھی ہوتی ہیں، کب آئے گی کھائے گی، اتنی بھی پابندی برداشت نہیں ہوتی، اور پھر لڑکیاں الگ رہتی ہیں اپنے گھروں میں، کوئی ناراضگی سے نہیں، اپنا حق سمجھتے ہوئے، پھر وہیں شادیاں ہوتی ہیں۔ انسان زندگی میں بھی جس طرح پھیل پھیل کے بکھرتا ہے نا اور اکٹھا ہوتا ہے، بالآخر ساری زندگی ماں باپ کے ہاتھ انسان نہیں آتا، لیکن وہ الیہ تحشرون، اللہ کے سامنے تو آنا ہے، پھر وہاں پیش کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے اور مرتا ہے، نہ تم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے نہ جاؤ گے، تو پھر اڑی کیوں کرتے ہو، پھر کیوں کرتے ہو، پھر کیوں منمانیاں کرتے ہو، یہ چند سال ہی تو ہیں بیچ میں جن کو تم مان لو، کیا فرق پڑتا ہے، کتنا اس سے تمہارا نقصان ہوگا، کچھ بھی تو نہیں ہوگا۔ وَلَخُخْتِلَا فُلْ لَيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے اختیار میں ہے گردش لیل و نہار، افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے، یعنی ذرا غور تو کرو کہ تم ہو کیا، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، اور رات کہاں سے آ گئی اور دن کہاں چلا گیا، ہم گنگے بہرے بن کے کام کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں، مگن ہو گئے، پھر رات ہو گئی، ہر جلدی کر لو رات ہو رہی ہے، گھر پہنچنا ہے، ہر جلدی کرو اور شاپنگ کر لو، جلدی سے جانا ہے، کوئی روک لے رات کو، کیا مشکل ہے، آپ اتنے صاحب اختیار ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، آپ سورج کو کہہ دیجئے کہ خبردار ذرا تھوڑی دیر رک جاؤ ادھر ہی، روک کے تو دکھائیں، آپ کہتے ہیں ہائے ابھی تو سوئے بھی نہیں تھے تو 2 گھنٹے کی رات ختم ہو گئی ساری، آپ دیکھتے ہی ہیں نا گرمیوں میں یہاں رات صرف 2 گھنٹے کی رہ جاتی ہے، کیوں نہیں ہم سب مل کے، بڑی بڑی طاقتیں، حکومتیں، ماشاء اللہ حکومت یہاں کی بھی بہت اچھی ہے پیسے کے حساب سے، انہیں کہیں کہ کوئی ایسی تحقیق کروائیں کہ گرمیوں میں رات کم از کم 2 گھنٹے سے کوئی 5-6 گھنٹے کی تو ہو جائے، کچھ تو ہم سو لیں، نہیں، وَلَخُخْتِلَا فُلْ لَيْل، اس کے ہاتھ میں، اس نے یہ چابی دی نہیں، کسی کو کھولے کیسے کوئی، تو پھر جب رات اور دن اس کے ہاتھ میں ہے تو پھر بتاؤ کہ تمہیں کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، پھر اس نے تمہیں مختلف رنگ کا بنایا، تمہاری زبانیں فرق، عادات، رسم و رواج فرق، یہ سب کچھ کر کر کے کیا دکھا رہا ہے، کیا فلا تعقلون، تم عقل نہیں استعمال کرتے، کہ وہ اتنی قدرت والا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ کل ہم گاڑی میں تھے تو کسی نے خبر دی کہ غالباً آسٹریلیا میں زمین کچھ اور گھومنے لگ گئی، یعنی کوئی تو بات کر کے بتاتا ہے نا، تو پھر چونکہ پوری بات نہیں سنی ہوتی تو ذہن میں کئی قسم کے تصور آتے ہیں نا، تو کل میں سارا دن ہی سوچتی رہی، مجھے موقع نہیں ملا کہ میں دیکھوں انٹرنیٹ پہ کہ کیا حقیقت ہے، کہ زمین کی چال بدلی اور گھومنے لگ گئی ہیں چیزیں نا، اور پانی گھوم رہا ہے، لیکن میں سوچتی یہ رہی کہ انسان تو کس کھیت کی مولی ہے، آپ تیز رفتار سے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، ایک دم گاڑی سپن کرنے لگ جائے، کون روک سکتا ہے، تو کیا کہیں ہو سکتا ہے تو یہاں نہیں ہو سکتا، افلا تعقلون، اتنے بڑے رب کی باتوں کو ماننے کے باوجود دھان کے پان جس کو کہتے ہیں، لکیر کے فقیر، وہی بات کہتے رہے جو پہلے کہتے تھے، کیا بل قالو مثل ما قال الاولون، اس کو تو آپ موٹا موٹا کر کے لکھا کریں کہ بلکہ انہوں نے بھی وہی بات کہی جو ان سے پہلے لوگ کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے وہ، قالو اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، کیا جب ہم مر جائیں گے اور بن جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، انا لمبعوثون، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی کیا بات ہے بھائی، تمہارا خیال ہے کہ ہم مر جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، بلا شبہ یہ وعدہ کیا گیا ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے بھی آج سے پہلے، جو آج تک پورا نہیں ہوا، کیونکہ ان هذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ باتیں مگر من گھڑت افسانے پہلو کے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہے ہیں. اتنے باریک نظام جو دنیا میں ہو رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں. ان کو بتانے سننے پوچھنے کے باوجود جن میں عقل اور فہم کی کمی ہوتی ہے نا, ان کی ایک ہی رٹ ہے کہ ہم تو اپنے باپ دادا والی ہی بات کہیں گے کہ مرنے کے بعد کسی نے زندہ نہیں ہونا. ہڈی پسلی بکھر گئی, ہمارا گوشت ختم ہو گیا, ہماری ہڈیوں کا سرما بن گیا, پھر کہتے ہو قیامت آئے گی. ہمارے تو باپ دادا کو بھی یہ خبریں دی جاتی رہی جو آج تک پوری نہ ہوئی, تو اب کیسے ہوں گی. مان لو کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے. لفظ اساطیر پیچھے بھی آیا, استورتن کی جمع, اور استورا کہتے ہیں ایسی کہانی جو محض دل بہلانے کے لیے لکھی گئی ہو, جھوٹی کہانی آپ کہہ لیں, اکاذیب, جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہ ہو. جیسے احادیث سے احدوسا اور عجیب سے عجوبہ, اسی طرح اساطیر سے استورا کا لفظ ہے. بے سروپا کہانیوں کو کہتے ہیں. آپ کو پتہ کیوں کہتے تھے پرانی کہانیاں؟ یہ نبیوں کے قصوں سے, حضرت نوح سے بات شروع ہوتی ہے, موسیٰ پہ آ کے ختم ہوتی ہے, پھر کبھی عیسیٰ کی بھی باتیں آتی ہیں. یہ تو پرانی کہانیاں چلتی جا رہی ہیں. کہا اچھا پرانی ہے تو چلو پھر تم جواب دے دو, اب تو تمہیں رٹ جانی چاہیے نا یہ چیزیں. قل, کہہ دیجئے, لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. اے حبیب آپ پوچھئے کس کی ملکیت ہے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے, بتاؤ اگر تم جانتے ہو. ہم ہی بتا دیں کس کی ہے یہ ملکیت, اللہ کی ذات کی ہے. دیکھیے کفار مکہ کو اللہ کے نبی کی دعوت پر دو بنیادی اعتراضات تھے شدید نوعیت کے. ایک تو یہ کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں. ٹھیک ہے, نہیں ہمارے بزرگوں کی بھی بات کرو, ہمارے بڑوں کی بھی بات کرو. اور دوسرا اعتراض کیا تھا کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی قیامت آئے گی, پھر تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا, اور دس اینڈ دیٹ. ان دو باتوں کو ماننے کے لیے وہ ہرگز تیار نہ تھے, اور ان کی عقلیں ان چیزوں کو سمجھنے اور ان پر ایمان لانے سے بالکل عاجز تھی. اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی اور مقامات پہ بھی دیکھتے ہیں. ایک جگہ تھا, انہم کان اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون, جب انہیں یہ کہا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں تو وہ تکبر کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس شاعر اور مجنو کے کہنے پر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں. ہرگز نہیں, اس طرح ڈٹائی کی بات کرتے تھے. اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے, غالباً سورۃ صفات میں آتا ہے کہ اس نے تو بہت سے خداؤں کی جگہ بس ایک خدا بنا لی ہے, یہ تو حیرت کی بات ہے, عجیب بات ہے. اور ایسی باتیں کر کر کے یہ اللہ کے نبی کو جھٹلایا کرتے تھے. قیامت کی بات کا انکار کیوں کرتے تھے سوچئے؟ اس لیے کہ اس کے بعد حساب دیا جائے گا. آپ سے کہا جائے کہ اب آپ کا امتحان لے لیا جائے 20 پاروں کا, تو آپ کو کیا لگے؟ آپ تو کہیں گے لیں جی, پتا چلے گا نا آپ کو جب آپ پیپر بنائیں گے, پتا چلے گا آپ کو جب آپ چیک کریں گے. کیا آپ اس لیے انکار کریں گے؟ نہیں, آپ اس لیے انکار کرتے ہیں کہ پھر آپ کو پڑھنا پڑے گا, ریویژن کرنی پڑے گی, دہرائی کرنی پڑے گی. یہی مسئلہ قیامت کے ساتھ ہوتا ہے. ان کو کیا لگے کہ قیامت کے مراحل کیا ہیں اور کیا کچھ ہونا ہے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے بعد ہماری پکڑ آ جانی ہے. تبھی تو کہتے تھے ہائی ہا تہائی ہا تلیما تو ادون, ہائے بڑا دور ہے, ہائے بڑا دور ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیقولون للہ, کہیں گے بے شک اللہ کے لیے یہ سب کچھ. اچھا تو قل افلا تذکرون, کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی یہ سارا کچھ زمین و آسمان اللہ کے قبضے میں ہے, ہر چیز اس کے حکم سے چلتی ہے, پتا بھی نہیں گر سکتا, پھر پرندہ پر نہیں مار سکتا, تو کیا غور نہیں کرتے؟ قل مر رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, پوچھئے کون ہے مالک 7 آسمانوں کا اور کون ہے مالک عرش عظیم کا. اب زمین کی چیزوں پہ غور کرانے کے بعد آسمان کی چیزوں پہ بات ہو رہی ہے, ہاں؟ تو جواب کیا دیں گے؟ سیقولون للہ, عن قریب وہ کہیں گے اللہ کا ہے بھائی, زمین بھی اس کا آسمان بھی اس کا. کیسی ہے؟ جیسے آپ کہیں کہ یہ گھر کس کا ہے، کوئی آپ میں سے کہتا ہے کہ یہ فرش تو میرے ہیں لیکن چھت کسی اور کی ہے؟ ہاں، فلیٹ سسٹم میں کہیں گے آپ چھت اپنی نہیں ہے، لیکن عموماً دیکھیے کہ دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے، دو لوگ شیئر کر لیتے ہیں، اوپر کی منزل تمہاری، نیچے کی میری، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان میں کسی کی شیئرنگ نہیں کروائی، تو خود مانتے ہیں کہ اللہ کی ہے، تو کل افلا تتقون، کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ اتنا اونر ہے بڑا، اتنی لینڈ لارڈز، اتنا بڑا لینڈ لارڈ ہے، لینڈ لارڈ نہیں ہے بلکہ روف لارڈ بھی ہے، اسکائی لارڈ بھی ہے، تم اس سے نہیں ڈرتے؟ کل مم بیدہ ملکوت کل شیئن، آپ پوچھئے وہ کون ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی کامل ملکیت ہے؟ وہو یجیر ولا یجار علی، اور وہ پناہ دیتا ہے جسے چاہے اور پناہ نہیں دی جا سکتی اس کی مرضی کے خلاف۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ علم رکھتے ہو، تم کچھ جانتے ہو۔ یہاں دیکھیے ملکوت کا ایک تو لفظ آیا، ملکوت جو ہے نا یہ مبالغے کا سیگا ہے، اسم مبالغہ ہے، یہ ایگزیجریشن ہے۔ ایک لفظ ہے مالک، مالک یوم الدین، ملکیت، لیکن جب یہ ملکوت کے لفظ میں آتا ہے نا تو اس کے اندر ایگزیجریشن ہوتی ہے۔ پھر دوسرا لفظ ہے یجیر اور یجار، یہ وہی لفظ ہے جو جور سے ہے، جویریہ ہمسائے کو کہتے ہیں، جار جارا یجیرو، ہمسائیگی میں ہونا۔ اب یہاں کیا مراد ہے کہ اس کو پناہ نہیں دی جاتی، وہ دیتا ہے، مطلب کیا ہے کہ جب اللہ کسی کو کوئی بیماری دے، جب اللہ کسی کو کسی مصیبت میں ڈالے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی عذاب میں مبتلا کرنا چاہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے نکال سکے۔ کھائیں آپ دوائیاں، دوا بھی اثر ہو جاتی ہے، کروائیں علاج، ڈاکٹر کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ گولی آپ پہ اثر کیوں نہیں کر رہی، آپ لے لیں ساری پریکاشنز، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو انجیکشن بھی لگوا لیا، ویکسینیشن بھی کرا لی، آپ دیکھیے جب حملہ ہونا ہوتا ہے بیماری کا کیسے ہوتا ہے، جب اللہ کسی کو پکڑتا ہے تو وہی پناہ دیتا ہے۔ یہ مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعاؤں میں ہمیں ملتا ہے کہ ہوا یجیرو ولا یجار علی، اللہم لا مانی لما آتیت ولا موتی لما منات ولا ینفع ذا الجد منک الجد، جس کو اللہ نفع دے اس کو ہی ملتا ہے، وہو یجیر ولا یجار علی، اس سے بڑی انشورنس کسی کی نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی انشورنس کمپنی جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ تیری پناہ میں آتی ہوں تیری مخلوق کے شر سے، کیونکہ مخلوق بھی تیری ہے، وہ تیرا مانتی ہے، سارے سانپ تیری مانتے ہیں، سارے جنات جن بھوت پریاں اگر ہیں تو وہ تیرا مانتی ہیں، تو ان کو میرے سے دور رکھنا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء وهو السمیع العلیم، تو اس کی پناہ میں آ کے دیکھیں۔ ایک دعا میں بھی آتا ہے اللہم لا ملجا منک الا الیک، اللہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے چھپنے کی مگر ہے تو تیرے پاس، جیسے بچے کو ماں مارے بھی نا اگر تو بچہ ماں ہی کی گود میں گھستا ہے، اسی طرح سے اللہ کی پناہ ڈھونڈے۔ اعوذ باللہ من شرور انفسنا، بلکہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا، کوئی خطبہ نہیں تھا جو اللہ کے نبی ان جملوں کے بغیر نہ شروع کریں کہ ہم اللہ ہی کی پناہ میں آتے ہیں ہمارے نفس کی برائیوں سے، سب سے بڑا ہمارا دشمن تو ہمارا نفس ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ علم رکھتے ہو، بتاؤ بھائی کون دیتا ہے پناہ؟ سیقولون للہ، ان قریب کہیں گے جی اللہ دیتا ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے وہ پناہ دے۔ اچھا، قل فأنا تسحرون، پھر تم کس دھوکے میں مبتلا کیے جاتے ہو، کس کے سحر میں آ چکے ہو، کس کے معاملات میں تم پر ایسی باتیں ہو گئی، تم پہ جادو کیوں ہوا؟ اب یہاں سحر کا لفظ آیا نا، پیچھے ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر چکے ہیں نا، تو سحر جادو کو کہتے ہیں، جھوٹ کو بھی سحر کہتے تھے، اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ سحر کیا ہوتا ہے، کہ جس میں حقیقت نہیں بدلتی چیزوں کی، صرف دیکھنے والے کو دھوکا ہوتا ہے، یا وقتی طور پہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ اس پہ کچھ ہوا ہے، لیکن جب کوئی اس کا علاج کر لیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہاں وہ جادو ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کس کی باتوں کے جادو میں آ گئے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے کی باتیں کر رہے ہو اور کیا معاملہ کرتے ہو، کیا تم ان کی باتوں میں آگئے ہو، کہ کیا واقعی تم ان کی باتوں میں لگ کے اللہ کی بات کو چھوڑتے جا رہے ہو؟ بل اتیناہم بالحق، حقیقت یہ ہے کہ ہم لائے ہیں ان کے پاس حق کو، لیکن وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، لیکن یہ ہیں ہی جھوٹے، یقیناً جھوٹے ہیں، ان کا کفر جھوٹا، ان کی بات جھوٹی، ان کی ہر چیز جھوٹی ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے ان آخری آیتوں کا، کہ ساری باطل چیزوں کو چھوڑو، بل اتیناہم بالحق، حق کو پکڑو۔ یہاں حق سے کیا مراد ہے؟ قرآن، سچ۔ ہم آپ کے پاس سچا دین لے آئے، سچی کتاب لے کے آگے، حق پہنچا دیا آپ کے پاس۔ آپ اگر نہیں مانتے تو نہ مانیں، ان کے دل میں کچھ، ان کے باہر کچھ، تو لہٰذا یہ اللہ کی قدرت کا انکار کر کے ہی ایسے کام کرتے ہیں، تو ان کو شوق سے کرنے دو، کیونکہ اللہ کی ذات نے تو ان کو حق پہنچا دیا۔ تو سارے سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، تو پھر کیوں سمجھتے بوجھتے اپنے آپ کو اس قسم کا بنا کے پیش کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں تم مجرم بن جاؤ؟ اور اسے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر قسم کی برائی کا جو توڑ ہے نا، وہ حق میں ہے۔ قرآن یہ ہے وہ سچی کتاب جو لوگوں کے اندر سے ساری باطل چیزوں کو، باطل محبتوں کو، باطل طریقوں کو لاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں رکھے اور اس سے بچا کے رکھے۔ بعض لوگوں نے ان آیات سے شرک کو ثابت بھی کیا ہے، حیرت کی بات ہے۔ ویسے جن باتوں سے قرآن میں شرک کی تردید کی جاتی ہے نا، بعض لوگ انہی سے شرک کی تصدیق یا دلیل بھی لے لیتے ہیں۔ یہ جب وہ ہوا یجیر ولا یجار علی، اور اسی طرح ان کنتم تعلمون، بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر لے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ہوا، نبی کی بنا لو، اس سے لوگوں نے نبی کے وسیلے سے مانگنا ثابت کیا، نبی کے بزرگوں کے قبروں والوں کے طفیل مانگنا جو ہے ثابت کیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں حق کے ساتھ جوڑ دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمره بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستقبلا
مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون إنه بل وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی کیسی لگی آج کی تفسیر جی جی ضرور جی دیکھ لیں کچھ لوگ مغرب کی نماز پڑھیں کچھ عشاء کی اور مغرب کی فرحال میں اور کچھ فجر کی جی ضرور آپ نماز کے لیے جائیں تفسیر واقعی بہت خوبصورت ہے. ہماری اصلاح ہو رہی ہے, آپ کو پتا ہے ہماری آگے سورہ نور سٹارٹ ہو رہی ہے, اور یہ اتنی خوبصورت صورت ہے, اتنی خوبصورت ہے کچھ زہر کی. جی بالکل جی, باقی میری بھی زہر کی میں نے بھی پڑھی ہے. ان شاء اللہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی بھی جیسے آپ لوگوں کو بریک دوں گی میں بھی نماز پڑھنی ہے. جی آیت نمبر 51 سے جلدی جلدی ریکیپ کر لیتے ہیں. یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا, اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور عمل کرو صالح. اچھا پاکیزہ چیزوں کا صالح عمل سے کیا تعلق ہے؟ جی جلدی جلدی بتائیں کہ رسولوں کو کہا جا رہا ہے, ظاہر ہے کہ رسولوں کو کہا گیا ہے تو ہم بھی انہیں میں آ جاتے ہیں پھر بعد میں, کیونکہ آگے جیسے آ رہا ہے نا, بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہو, میں تمہارا پست ہو مجھ سے. ڈائٹ کا عمل پہ اثر پڑتا ہے, بالکل ایکسیلنٹ. جس طرح کی ہم خوراک کھائیں گے یہ تو اب کیونکہ ویسے ہم نہیں مانتے نا, لیکن جو چیز سائنس پروف کر دیتی ہے نا اس کو ہم بڑی جلدی مان لیتے ہیں. یہ میں ابھی ہم لوگ ایسے ہی بتائیں نا, کسی کو بولیں جی سنت کے مطابق پانی پیئے, ٹھہر کر کے پئیں اور تین سانس میں لے کے پئیں, کھانا کھائیں بیٹھ کے کھائیں سکون کے ساتھ اور چبا کے کھائیں, یہ ساری جو چیزیں ہیں نا آپ سائنس کہتی ہیں کہ اتنی دفعہ آپ چیو کرو گے تو اس سے ڈائجسٹ اچھا ہوگا, پھر آپ کے فائدہ ہو جائے گا. جیسے بچپن کو ڈاکٹر منع کرتے میٹھا کھانے سے, بچے ہائپر ہوتے ہیں. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. یہ کافی ساری چیزیں واقعی اس طرح کی آ رہی ہیں. اچھا دیکھیں, پہلے رسولوں کو کھانے کا کہا گیا کہ پاکیزہ چیزاں کھاؤ تو عمل میں بہتری آئے گی. پھر تمہاری امت ایک ہی امت ہے, یعنی جو سب آئے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ تمہاری امت ایک ہی امت ہے, میں تمہارا رب ہوں, مسٹر ہوں مجھ سے, اس سے کیا مراد ہے؟ جی پیغام حق ایک ہے توحید کا. جی بالکل, یہ پیغام حق تو ایک ہے, وہ تو پیغام میسج کی بات ہے نا, لیکن کوشچن کو سمجھے. میں پوچھا ہے آیت نمبر جو ہے 52 میں کہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں, پسٹرو مجھ سے. اس کا میسج سے تعلق نہیں ہے, یہ میسج تو وہ ہو گیا نا پیچھے, یہ کیا مراد ہے؟ تمہاری امت ایک ہی امت ہے. جی یہ آپ لوگ بتائیں, یہ میں نہیں بتاؤں گی. کیونکہ دیکھیں توحید کا تو اپنے انبیاء کا ایک ہی عقیدہ رہا ہے. ایکسلنٹ, ٹھیک ہے, امت ایک ہے, عقیدہ ایک ہے, صحیح. ابھی آپ نے تھوڑا سا صحیح ایکسپلین کیا, جزاک اللہ سنیا. دیکھیں آپ نے ابھی تک, ہم لوگ ماشاء اللہ ہمارا 18 پارا سٹارٹ ہو گیا نا, سٹارٹ لے کر اب تک ہم نے جو سیکھا ہے اس میں کیا ہے؟ یہی ہے نا, اللہ کا پیغام لوگوں کو تک پہنچانا, خود اس پہ عمل کرنا, اس کے ساتھ شریک نہ کرنا. اب جیسے یہاں پہ رسولوں کو کہا گیا ہے کہ پاکیزہ کھانا کھاؤ, پھر پاکیزہ کھانا واقعی سے پہ اثر پڑتا ہے, تو عمل جو ہے نیک ہوں گے, اچھے کرو گے آپ, نیت اچھی ہو جائے گی, سکون ملے گا آپ کو. پھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں مجھے سے ڈرو, آیت نمبر 52 میں. پھر آگے نیکسٹ آیت میں دیکھیں, اور انہوں نے کاٹ دیا آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہاتھ ہی کر دو, جی میں نے فرقہ بندی میں چلے گئے. اب آج کے لحاظ سے دیکھ لیں, تھوڑا سا آج سے ریلیٹ کروں گی, فرقہ واریت. بالکل فرقہ واریت, ہر کوئی جیسے پہلے بار بہت دفعہ بات ہم اس پہ کی ہے, ہر کوئی کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم اگر سیدھے راستے پہ ہمیں اس میں استقامت دے, اور جو سیدھے راستے پر نہیں ہے ان کو بھی سیدھے راستے پر لے کے آ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی میسج تھا, تمام انبیاء کا یہی میسج تھا کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا, اللہ سے ملانا. تو ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے, خاص کر کل بھی میں نے بات کی تھی ربیع الاول کے لحاظ سے. ابھی جو ایک حادثہ پیش آیا ہے اگر فیمس لوگ چلے جاتے ہیں ان کو تو ہم امپورٹنس دیتے ہیں تو باقی لوگوں کو ہم نہیں سمجھتے بلکہ بھول جاتے ہیں. ابھی چاہے کتنا بھی کوئی کتنا ہی فیمس کیوں نہ دو دن یاد رکھیں گے تین دن یاد رکھیں گے پھر اس کو ہم بھول جاتے ہیں, لیکن اصل اس کا عمل جو ہے وہ یاد رہتا ہے جو اس نے نیک عمل کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے فرقہ واریت میں جو لوگ بٹ گئے ہیں اپنے عمل سے اپنے تقویٰ سے آپ کے اندر جو چیز آ گئی ہے حلم کے ساتھ بردباری کے ساتھ حکمت کے ساتھ ہم نے لوگوں کو اس اللہ پاک سے ابھی بھی جو لوگ اس قرآن کی طرف نہیں آ رہے جو لوگوں نے رجسٹر کروایا ہوا نہیں ان کو بولیں سورہ نور سٹارٹ ہو رہی ہے اور اتنی خوبصورت سورت ہے کہ اس سے زیادہ اچھی کوئی نہیں ہو. تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کے لیے خالص کرنے. دیکھیں کل نفس ذائقہ الموت, ہر زی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے. ٹھیک ہے, کوئی چیز کام کسی کے نہیں آئے گی, تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہم نے اپنا چیک کرنا. جی پھر دیکھیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم مدد دیتے ہیں ان کو ساتھ مار کے اور بیٹوں کے ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے بلائیوں میں بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے. مال اور بیٹا ملنا اچھی چیز ہے لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے, اگر ہم دنیا میں اچھا پہنتے ہیں کھاتے ہیں کیونکہ اچھا حق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہیں. بعض وجہ سے ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں جی کھانا بنا رہے ہیں بہت زیادہ اسمیل پاس اتنی زیادہ آ رہی ہے کہ کہہ رہے ہیں جی ابھی مہمان آنے والی ہیں مہمانوں کا کھانا تیار کر رہے ہیں ان کے لیے کپڑے چینج کر لیں گے لیکن نماز پڑھنے کے لیے ہم اسی میں پڑھیں گے. اس چیز کا اہتمام کریں کیونکہ یورپ پر آگے پیچھے تو آج کل ظاہر ہے آپ تو سال کے اندر موسم بہت چینج ہو رہا ہے نا, لیکن گرمیوں میں ہمیں پسینہ آتا ہے سارا کچھ شاور لے کے کپڑے صاف ستھرے پہن کے تو اللہ کے لیے ضروری نہیں اگر بعض ہوتے ہیں کہ ٹائم ملا پریس نہیں کیا لیکن فوراً سے دوپٹہ ہی چینج کر لیں اوپر سے جو آپ جس کے ساتھ پڑھ رہی ہیں نماز پڑھ رہی ہیں اس میں. تو ہم نے کوشش کرنی ہے ہر عمل میں چاہے ہمارے مال کے لحاظ سے ہیں نماز کے لحاظ سے ہیں بیٹوں کے لحاظ سے ہیں کھانے کے لحاظ سے ہیں ہر چیز میں دیکھنی ہے کہ ہم کس طریقے سے کریں. ہم اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم جلدی کریں ان کے لیے بلائیاں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے, یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلاتے اس کے باوجود ہم دنیا کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر دیکھیں آیت نمبر 57 میں آ رہا ہے بے شک وہ لوگ حیبت سے حشر سے ڈرتے ہیں اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. ظاہر جو ایمان لانے والے ہیں فرصت ہے کہاں کم ابھی باقی ہے, نوری توحید کا کام ابھی باقی ہے. استاذہ جی کا اکثر یہ پڑھتی ہیں بالکل صحیح بات ہے, یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے کوشش کر کے سارے کام زیادہ اچھے طریقے سے کرنے ہیں. اگلے آیات میں دیکھیں بار بار آ رہے وہ لوگ جو اپنی رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ ان کو دیا جاتا ہے ان کے دلوں سے اور خائف ہیں بے شک وہ اپنی رب کی طرف لوٹنے والے ہیں ڈرنے والے ہیں ڈرتے ہیں ان کے دل آیت نمبر 60 میں. اور آیت نمبر 61 میں دیکھیں اولائک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون, اور یہی بہت لوگ ہیں جلدی کرتے ہیں بلائیوں میں. تو ہم نے اپنے آپ کو آیت نمبر 61 کے لحاظ سے دیکھنا ہے کیا ہم بھی بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں. خشیت ڈر ہے خوف ہے خوف ہے اللہ کا خشیت میں ہم نے کتنی دفعہ پیچھے بھی پڑ چکی ہے نا خوف وجل ٹھیک ہے اور دل ان کے خائف ہیں خوف زدہ ہیں اپنے رب کی طرف لوٹ یعنی ان کے دل میں خوف ہے ان کو ڈر ہے اس چیز کے کہ ہم نے پہنچنا ہے اور ہم کیا اللہ پاک کو جواب دیں گے. ٹھیک ہے بے لگام نہ ہونا جی یہ دیکھیں آپ کی سسٹر آپ لوگوں کو خود ایکسپلین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے خشیت کا ہم نے بہت دفعہ پیچھے بھی بتایا تھوڑے سے اس طرح کے الفاظ اس لیے کہ آپ لوگوں کی اردو میری بھی اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ بس جو اصل اردو ہے وہ تو انہیں کو آ سکتی ہے جو ماشاء اللہ اس میں ایکسپرٹ ہیں. بڑے بے کے ڈرانا ہاں بارے بے لگام نہ ہونا بڑائی دے کر ڈرنا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی لفظ کیا لکھا شاید مجھے پڑھنا نہیں آ رہا سنیا. اچھا دیکھیں آگے آ رہا ہے ولا نکلف نفسا الا وسعها ولا بين كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. یہ میں آیات کو اس لیے تھوڑا سا لے رہی ہوں کہ یہ بہت زبردست ہے, ان کو تھوڑا سا دیکھنا ہے. مین تو ہم نے چیز دیکھی ہوئی ہے نا. اور نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. ہم نے سورہ بقرہ کی آخری آیت جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, لا یکلف نہیں تکلیف دی جاتی الا وسع مگر اس کی وسعت کے مطابق. لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت. اب یہاں پہ دوبارہ وہ آ رہا ہے, نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق, اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بولے گی حق کے ساتھ اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. کہ قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا جی ہم نے تو یہ کام نہیں کیا, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمارا نامہ اعمال جو ہے دائیں ہاتھ میں دے, جیسے ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا, یہ لو اپنا نامہ اعمال, اس کو دیکھو. جس کو بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ مارا گیا, جس کو رائٹ یعنی رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا وہ خوش ہوگا, بلکہ وہ سب کو دکھاتا پھرے گا, دیکھو یہ میرا مال ہے. جیسے رزلٹ ہوتا ہے نا, رزلٹ ملتا ہے, کسی کا اے پلس آ گیا, کسی نے فرسٹ پوزیشن لی ہے, سیکنڈ جو بھی لے لی ہے, مطلب اچھے نمبروں سے پاس ہوا ہے, تو کتنا ہم آرام سے جی ہمارا بچہ پاس ہو گیا ہے, ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کسی چیز میں بھی نا. تو خوشیاں منائیں بلکہ کوشش کریں ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ اپنا چیک اپ کرنا ہے. اچھا ایک اور چیز کافی لمبی ہو جائے گی, میں ایک آدھ منٹ اور لوں گی. یہاں پہ جو استاذہ جی نے صبح شام کے بارے میں جو تھوڑا سا بتایا تھا, راتوں کو جاگنا, یہ صرف ایک آدھ منٹ لیتے پھر آپ کو انشاء اللہ میں بریک دیتی ہوں. یہ تھوڑا سا میرے ذہن میں تھا, باقی تو ماشاء اللہ استاذ نے بہت زیادہ ایکسپلین کیا تھا. اس کو لازم ذہن میں رکھے, مستقبرین آپ کور کرتے ہوئے بھی ساتھ اس کے آیت نمبر 67 میں سامران رات کو افسانے کوئی کرنے والے تم بہودہ بکتے تھے. تو یہ چیزیں ہم نے نوٹ کرنی ہے کہ آج بھی ہم ان چیزوں میں تو نہیں پڑے ہوئے. ہمارا آخری عمل کیا ہوتا ہے سونے سے پہلے؟ دیکھیں ہم نے آپ کو کتاب و دعا میں ساری دعائیں الحمدللہ تقریباً کمپلیٹ ہو رہی ہیں سونے کے جاگنے کے, اور یہ میں ابھی دوبارہ سے کہہ رہی ہوں آپ لوگوں کو وہ ساری دعائیں آنی چاہیے. ان میں سے ضرور جو سونے کی دعا ہے, اٹھنے کی دعا ہے, یہ والی دعائیں آپ کو واش روم میں جانے کی, نکلنے کی, یہ ساری سنتیں اور یہ چیزیں آنی چاہیے. میں کسی وقت بھی آپ لوگوں سے کسی سے بھی جو بولوں گی اس نے وہی مجھے دعا سنانی, یہ نہیں کہنی کہ مجھے یہ نہیں آتی میں نے یہ والی بس یاد کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو بیسک دعائیں ہیں یہ آپ سب کو آنی چاہیے, اور میں کسی کو بھی یہاں پہ نام لوں گی کہ اس نے یہ والی دعا سنانی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پلیز آپ لوگ اپنے رکھیں. بلکہ آج دیکھیں آپ میں سے کس نے مجھے یاد نہیں کرایا, آپ لوگوں نے مجھے سنانی تھی دعائیں. بلکہ اگر ٹائم ہوا اینڈ میں تو میں فرحانہ باجی سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سے جو ہے جو دعائیں سفر ہے نا, سبحان اللہ سخرنا ھذا وما کنا لہ مقرنین, یہ والی دعا اور وہاں پہ اترنے کی, یہ دونوں آپ کو دعائیں آنی چاہیے. یہ سنیں آپ لوگوں سے. ٹھیک ہے, تو ان شاء اللہ ابھی آپ لوگوں کی بریک ہے 15 منٹ کی, اور اس کو انجوائے کریں. تو اس کے بعد ان شاء اللہ دوبارہ سے ہم حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. پوچھ تو رتبہ اس کا سن, ہر شے سے عظمت برتر ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. کیا شان یہ رب نے دے ڈالی, ہر نطق پہ قرآن ہے جاری. کیا شان یہ رب نے دے ڈالی, ہر نطق پہ قرآن ہے جاری. ہو بوڑھے جوان یا ہو بچے, یہ یاد سبھی کو ازبر ہے, قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر آ دیکھ ذرا تو مسکن کو سینہ نبی انور ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے بات کی دعوت قرآن ہے تو مان لے اس کی بہتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے روٹے اب انسان کی برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے روٹے اب انسان کی بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ بس امن و اماں کا یہ گھر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے روشن یہ جہاں قرآن سے ہے اس کرن سے چمکا در در ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے قرآن بھی اس پر شاہد ہے ہر ایک جہاں سے برتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی قرآن سے تعلق جو توڑے
نہ پوچھ تو اس کی بدبختی با میں ملے گی رسوائی ہے سے وہ انسان بدتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن سے ہو رشتہ ایسا کے پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو قرآن سے ہو رشتہ ایسا کے پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو بن جائے جو عامل دیدانی قرآن تو اس کا زیور ہے بن جائے جو عامل دیدانی قرآن تو اس کا زیور ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن ہر شے سے عظمت برتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى رسول الله معلمنا رسول الله معلمنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا
كتاب الله يهذبنا
العمل به
كتاب الله
يهذبنا
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا عرضها الأمة بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا
رسول الله معلمنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى رسول الله معلمنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يغلبنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يغلبنا
كتاب الله لا شيء سواه يغلبنا
للعمل به
كتاب الله
لا شيء سواه
يغلبنا عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
هو معجزة الله الكبرى وعن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
فلنعمل نحن بمن هيا يا عرضها الأمة بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا عرضها الأمة بنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرهوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا احسان کہ ایک خوبصورت دن ہمیں پھر ملا اور اتنی خوبصورت تفسیر کے ساتھ انوائٹ کر رہے ہیں آپ لوگ سورہ النور کے لیے ہمارے پاس نور القرآن کلاس بھی ہے اور سورہ نور بھی آنے والی ہے, اور اس میں بہت خوبصورت آیت بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نور کے حوالے سے بھی ہے, اور اس سورہ میں تو بہت سی ایسی باتیں ہیں الحمدللہ. باقی لوگ بھی کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو انویٹیشن دیں کہ بس منڈے اور ٹیوزڈے سورہ المومنون کی لاسٹ آیات ہوں گی اور اس کے بعد سورہ نور شروع ہو جائے گی, تو نیکسٹ ویک ان کو آنے کی دعوت دیں اچھے طریقے سے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. ہو سکتا ہے سورہ نور سن کے کئی لوگوں کی زندگی بدل جائے, کئی لوگوں کے دل بدل جائیں, اور جو لوگ ابھی تک سیکھنے سے محروم ہیں ان کو موقع مل جائے اور ان کے دل بدلے ہوں اور وہ ارادہ کر لیں کہ اب ہم نے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کرنا ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چیز ضرور فائدہ دے گی. اس وقت ہمارے پاس تجوید کا ٹائم ہے, آپ لوگ اپنے مصحف اور پینسل جو آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, سورہ المومنین لیسن نمبر 174 آیت نمبر 51-90 تک ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے, تو آپ سب ریڈی ہو جائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. Lesson number 174 آیت نمبر 51-90 سورة المؤمنون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا.
يا
إني بما تعملون عليم.
إني بما تعملون عليم.
وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون.
وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون.
فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. كل حزب بما لديهم فرحون.
كل حزب بما لديهم فرحون.
فذرهم في غمرتهم حتى حين.
فذرهم في غمرتهم حتى حين.
يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين.
أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين.
نسارع لهم في الخيرات. بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون.
إن
ربهم يؤمنون
والذين هم بآيات ربهم يؤمنون
والذين هم بربهم لا يشركون
والذين هم
الذين يؤتون ما آتت قلوبهم وجلة
والذين يؤتون ما آتوا
قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق
ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق
وهم لا يظلمون
بالحق وهم لا يظلمون
بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك
بل قلوبهم في غمرة
ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون
ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون
حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون
قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون
مستكبرين به سامرا تهجرون
به سامرا تهجرون
أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين الأولين
أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين
أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون وأكثرهم للحق كارهون
بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون
ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن
ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن
بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون
بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون
أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير
أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير
وهو خير الرازقين
وهو خير الرازقين
وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم
وإنك لتدعوهم
وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون
وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون
ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون
ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم
ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون
ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون
حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد
حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد
بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون
بابا ذا عذاب شديد
الأبصار والأفئدة
وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة
قليلا ما تشكرون
قليلا
وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون
وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون
وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار
وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار
أفلا تعقلون
أفلا تعقلون
بل قالوا مثل ما قال الأولون
بل قالوا
قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون
قالوا أإذا متنا وكنا
لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل
لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل
إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون أفلا تذكرون
قل أفلا تذكرون
قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم
قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم
سيقولون لله أفلا تتقون
قل أفلا تتقون
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون
ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون
سيقولون لله
سيقولون لله
قل فأنى تسحرون
قل فأنى تسحرون
بل أتيناهم بالحق الحق وإنهم لكاذبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اذان اور نماز سے متعلق دعائیں اس میں سے اب ہم دیکھیں گے دو سجدوں کے درمیان پڑھنے والی دعائیں. کتاب کے اعتبار سے صفحہ نمبر 3 خود سر بند ہے. کسی کی بات ہوئی کوئی انہوں نے مشورہ کیا کہ رشتہ یہ کر رہے ہیں آپ دس اینڈ دیٹ تو میں نے کہا کہ آپ نے استخارہ کیا. کہتی نہیں بڑا ڈر لگتا ہے. میں کیوں وہ استخارے میں نو ہو گئی تو پھر کیا ہوگا تو ہاں ہو گئی تو کیا دل چاہ رہا ہے وہ ڈر یہ کہ اگر وہ نو ہو گئی تو کیا نہ کرنا پڑے. تو میں نے کہا اتنی بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ نہ لے. میں تو نہیں لے سکتی اپنے کاموں کی ذمہ داری. مجھے تو اللہ کے اوپر اتنا ٹرسٹ ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے سونے کی بھی دکھ رہی ہے لیکن اصل میں وہ پیتل ہے تو میرا اللہ مجھے اس کو دکھا دے گا. تو بہرحال یہ تو جتنا آپ اس کے اندر غور کریں گے آپ اس کے اندر انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھتے جائیں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگلی چیز جو ہم مانگتے ہیں اس دعا میں وہ کیا ہے. ورزقنی اے اللہ مجھے رزق دے. کس کو نہیں چاہیے رزق؟ رزق صرف مال کا کھانے پینے کا رزق نہیں ہوتا. محبتوں کا رزق سب سے بڑا ہے. ہر بچہ اپنے حصے کا رزق لیتا ہے. آپ نے اپنے ہی بچوں میں فیل کیا ہوگا کہ کسی ایک بچے پہ آپ کو بہت پیار آتا ہے دوسرا بس نارمل لگتا ہے. آپ اپنے اسٹوڈینٹس پہ ایک پہ پیار آتا ہے ایک پہ نہیں آتا. آپ کا اپنے بھائی بہنوں میں کتنے بھائی ہیں آپ کے؟ آپ کبھی سنے بہنوں کو کہتی یہ چھوٹا یہ مجھے بڑا پیارا ہے وہ بڑے بھائی ان سے مجھے بڑا پیارا ہے. یہ رزق ہے. اللہ نے محبتیں بانٹی پھر مال بانٹا صحت عافیت شکل و صورت. ایک بہن ہے وہ سونے چاندی میں کھیل رہی ہے دوسری بیچاری ہے وہ ایک ایک کھانے کے وقت کی محتاج ہے. ایک کو اللہ نے 6 بیٹے دیے ہیں دوسری کو اللہ نے ایک بچہ نہیں دیا. ایک کو اللہ نے دین دیا دوسرے کو نہیں دیا. تو وہ رزق نہیں کہ اللہ تو رزاق ہے تو میرے ہر رزق کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لے. اور اس کے اوپر غور کرنا ہے تو آپ اسماء الحسنہ میں سے جا کے رزاق کو سن لیں. ابھی چند دن پہلے ہم نے ادھر بھی سنا ہے الحمدللہ کہ جس کو کہنا چاہیے کہ دل کے بند دروازے کھل جاتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور کرتے ہیں. کون ہے دنیا میں جو آپ کا رزق روکے؟ واللہ ہی نہیں روک سکتا کوئی. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اللہ اس کو کیا وعدہ دیتا ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا نہیں. مل لازم الاستغفار حدیث میں آتا ہے کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا جعل اللہ من کل ضیق مخرجا اللہ اس کو ہر مشکل تنگی سے نکال دے گا. ومن کل ہم من فرجا اور ہر غم سے بے نیاز کر دے گا. ویرزقہ من حیث لا یحتسب. تو یہ سائیڈ ایشوز ہے لیکن رزق کا تعلق توبہ استغفار سے بھی ہے. گناہوں پہ معافی مانگے اللہ رزق دے گا. اور اسی طرح صلہ رحمی سے رزق ملتا ہے. لمبی عمر ہوتی ہے اللہ سے مانگتے جائیں اللہ دیتا جائے گا. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں مہنگائی بڑی ہے غربت بڑی ہے دکھ بہت ہے تکلیف بہت ہے یہ سب ہے؟ نہیں اللہ دے سکتا ہے. وہ پرندوں کو بھی کھلاتا ہے. اس پہ میں نے اس میں ایک واقعہ سنایا تھا ابھی بعد میں سنیے گا آپ ضرور. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بندہ اپنے رزق کے معاملے میں پریشان تھا دکھی تھا بیٹھا تھا ایک جگہ پہ. پھر اس نے دیکھا ایک درخت طالبان کٹا. میں اپنی میموری سے سنا رہی ہوں لیکن ارزا کی تفسیر میں مجھے یاد ہے کہ میں نے سنایا تھا کہ دکھی تھا پریشان تھا تو کسی جگہ بیٹھا. پہاڑی تھی گیلی گیلی جگہ تھی. پھر اس نے اس کے اندر دیکھا تو ایک جیسے تنا ہوتا ہے نا اس تنے کے اندر کوئی ہول تھا. اس ہول کے اندر ایک کیڑا بیٹھا ہوا تھا اور اس کیڑے کے منہ میں ایک چھوٹا سا ہرے رنگ کا پتا تھا. جب اس شخص نے وہ دیکھا اس نے کہا اے اللہ تو اس کھو کے اندر بیٹھے ہوئے کیڑے کے منہ میں رزق دے سکتا ہے تو تم مجھے کیوں نہیں دے سکے گا. اٹھا اور اللہ نے اس کے دل میں ڈالا چل پڑ مت پریشان ہو. اللہ نے جو معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا آپ اپنے ہاتھ میں نہ لے.
ہم ریس کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں, عبادات پیچھے کر دیتے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ ایشو ہے. اب ادھر دیکھیے جو ہماری کتاب کی دعا, اس میں تو باتیں پوری ہوئی, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں حسن مسلم کی دعاؤں میں سے جو ہم نے دیکھی اس میں دو لفظ اس سے ایکسٹرا, ایک وجبرنی, بہت خوبصورت لفظ ہے. اکثر یہ دعا میں نہیں پڑھتے لوگ, لیکن جب آپ اس کا مطلب سمجھیں گے نا تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ ضرور ہی پڑھنا آسان بھی لگے گا اور اچھا بھی. وجبرنی کا مطلب کیا ہے کہ جبر سے, جین بارا, اللہ کا نام الجبار بھی اسی سے. وجبرنی کہتے ہیں کہ اگر میرا کوئی لاس ہو گیا تو اس کو پورا کر دینا. اور الجبار کو بھی سن کے دیکھیے, ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والا, ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا, ٹوٹے گھروں کو جوڑنے والا, ٹوٹتی ٹوٹتی چیز بچ جاتی ہے, الجبار ہے. زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کا نقصان ضرور ہوتا ہے. آپ پڑھے آئے تل کرسی, آپ تالے لگائے, آپ پوری کیئر کے ساتھ کام کرے, پھر بھی چیز ہاتھ سے گر کے ٹوٹ جاتی ہے, تو وجبرنی میں وہ کمیاں پوری کرتا ہے. زندگی میں حد سے ہو جاتے ہیں, شادی ہوئی نہیں نہیں بھائی, کوئی سخت دل پلے پڑ گیا, وجبرنی, اللہ میرا نقصان پورا کر, مجھے اچھا شوہر دے, بچے اچھے نہیں نکلے, کوئی بچہ بگڑ گیا, وجبرنی, اللہ میرا نقصان پورا کر. یقین کریں جیسے لاڈ ہوتے ہیں نا ماں کے ساتھ, وہ رب کے ساتھ کر کے دیکھیں. یہ دعائیں اللہ کے ساتھ لاڈ ہیں, اللہ میرے نقصان تو پورے کر, میری زندگی کتنے سال ضائع ہو گئے, مجھے اور دے, میں نے لینا ہے, میرا مال ادھر نقصان ہو گیا اس کو پورا کر, دیوالیہ ہو گیا, بینکرپسی ہو گئی. آج لوگ بینکوں کے پاس بھاگتے ہیں, کہتے ہیں جی ہماری بینکرپسی فائل کر دو. تھوڑے دن دیکھا کچھ بات نہیں بن رہی, اپنے گھر کو خود ہی گرایا اور بینک کو جا کے کہہ دیا جی خراب ہو گیا, اب ہمارے پیسے دے دو. کوئی انشورنس کمپنیوں کے پیچھے بھاگتا ہے, جی وہ ڈینٹ پڑ گیا, وہ فلاں نے ٹکر مار دی. یہ وجبرنی والی تو کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی انشورنس کمپنیاں کیا کرتی ہیں, وہ جی اس نے ٹکر ماری, گھنٹوں لگاتے ہیں, اس کی غلطی اس کی غلطی, اس نے دیا اس نے دیا, اینڈ پہ دونوں ہی کہتے ہیں کہ یہ ہماری انشورنس نہیں کور کرتی, یہ آپ کی نہیں کرتی, بھاگتے ہیں. اور آپ سارا سال دیتے رہے, بعد میں پھر پیسے دے کے کام کرائیں. وجبرنی کے ساتھ کوئی انسان کو ایگریمنٹ نہیں کرنا پڑتا. اللہ تو میرا نقصان کرو, کہتے ہیں میرا نقصان ہوا ہے مجھ سے, دوسرا کیوں بھگتے. پر یہ ایک ایشو آ گیا بیچ میں, ذہن میں بات ہو گئی, اس کو چھوڑ دیجئے, لیکن کرے کوئی بھرے کوئی, یہ بھی ظلم ہے, یہ بھی زیادتی ہے. آج انسانوں پر ٹرسٹ کرنے کی وجہ سے ہم دکھی ہیں, واللہ. آئیے واپس بیک ٹو دی بیسکس, آپ دیکھیں گے ہو گیا نقصان بھی میرے نصیب کا, تو تم کیوں بھگتو, میری چیز مجھ سے ٹوٹی, آپ کیوں اس کے پیسے دے. بڑے خوش ہوتے ہیں, کہتے دیکھو انشورنس کرائی تھی, شکر ہے بچ گئی, ابھی صرف 500 دیا ہوا تھا, وہ 50,000 کا بل آیا تھا, تو بھی 500 تو آپ نے اپنا لیا, 45,000 کس نے دیا, آپ نے اپنی انشورنس کمپنی کو لوٹا. اور سارا سال دیتے رہے 50,000 دیا, حد سے ہی نہیں ہوا, آپ نے 50,000 ضائع کر دیے. ان المبذرین کانوا, بہرحال ایک ایشو ہے, لیکن اللہ سے کہیے وہ آپ کے نقصان پورے کریں. پھر اس کے بعد اگلا لفظ جو آخری لفظ ہوگا اس دعا میں, وہ کہ ہے ورفانی, اللہ مجھے بلندی دے. کیا مطلب, آپ بڑائی چاہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ اوپر لے کر جانا چاہتے, نہیں ایسا نہیں. مطلب ورفانی کون سا ہے, یہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ اللہ وجعل لسان صدق فی الاخرین, کہ اللہ میرے بعد میرا ذکر خیر رکھنا. اللہ کے نبی کو دعا سکھائی, سورت بنی اسرائیل میں آتے ہیں کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. کیا پتا چلا کہ بندہ مومن کو دنیا میں اگر عزت ملے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نک نشانی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم بعض دفعہ دنیا کی عزت کے لیے کوئی کام نہیں کرتے, پھر بھی ملتی ہے, تو کیا بھی گناہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ مومن کی نک نشانی ہے, یعنی اللہ دنیا میں بھی ایمان والے کا ذکر خیر کر دیتا ہے. آج فرعون اور شداد اور حامان اور ابو جہل کے نام کون لیتا ہے, لیکن اس کے برعکس ابو بکر, عمر, عثمان, حضرت طلحہ, امام بخاری, امام مسلم, ان کے نام لیتے دل میں محبت آتی ہے, اللہ نے ان کو عزت دی ہے. تو لہٰذا اللہ سے اس کے دین کی رفعت مانگیے, بلندی دیجیے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں اچھے کپڑے پہن کے دوسروں کو جلاؤں, خاندان میں سب سے بڑی گاڑی میری ہو, میرا گھر سب سے بڑا, مراد یہ ہے کہ اللہ مجھے بلندیاں دے, مجھے نیچے نہ کر, مجھے اوپر کر, کیونکہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی عزت کو بھی بڑھانا چاہتا ہے. تو بہرحال اب آپ بتائیے کہ یہ ایک دعا تھی جس پہ غالباً ہم لوگوں نے 20-25 منٹ بات کر لی, کیا یہ دعا اگر ہم اپنی نمازوں میں پڑھیں گے تو ہمارے دل کے غم دور نہیں ہوں گے, ہمارا دکھ سکھ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ تو اب اس شعور کے ساتھ ذرا مل کے دونوں دعاؤں کو دہراتے ہیں باری باری. اللہم اغفر لی
سوچی جو کچھ کہا ہے اس کو ذہن میں رکھ کے آپ کی آواز سے پتہ لگنا چاہیے کہ آپ اس وقت اپنے گناہوں کی ندامت میں چو رہے ہیں. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واحدنی وارزقنی. دوسری بھی دوہرا لیتے. اللہم اغفر لی وارحمنی واحدنی واجبرنی وعافنی ورزقنی ورفعنی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نمازوں کو زندہ کر دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اس کے بعد اگر ہم اسی بک میں سے سجدے کی دعاؤں کو دیکھیں تو سجدے کی دعاؤں میں اکثر تو ہم رکوع کی دعاؤں میں کر چکے ہیں, لیکن کچھ دعائیں فرق ہیں وہ ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے سبحان ربی الاعلی کم از کم 3 بار پڑھنا چاہیے. اس کے لیے حکم ہے کہ 3 دفعہ اس کو پڑھا جائے گا. آپ دیکھیں یہ ہم رکوع کی دعاؤں میں کر چکے ہیں کہ وہاں سبحان ربی العظیم تھا, یہاں اعلی. اعلی یہاں کیوں ہے؟ کیونکہ بندے کا سر زمین پہ ہوتا ہے, تو بندہ اس وقت کہتا ہے کہ میں تو زمین کے اندر جلا جاؤں, میں تو اتنا حقیر اور عاجز ہوں اور میرا رب والا, مجھے بڑا بننے کا کوئی حق اختیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد دوسری دعا بھی ہم نے رکوع کی دعا میں کی ہے کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اس کے بعد تیسری دعا جو ادھر ہے وہ بھی ہم نے کی ہے لیکن دہراتے ہیں, سبحون قدوس رب الملائکتی والروح. بہت پاکیزگی والا, بہت مقدس ہے فرشتوں اور روح کا رب. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگلی جو دعا ہے یہ ہم نے نہیں کی, یہ نئی دعا ہے, اس کو دہرائیے گا ساتھ. اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین. اے اللہ, میں نے تیرے ہی لیے سجدہ کیا, تجھی پر ایمان لایا, تیرا ہی فرما بردار بنا. میرے چہرے نے اس ہستی کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا, اس کی صورت بنائی اور اس کے کانوں اور آنکھوں کے شگاف بنائے. برکت والا ہے اللہ جو تمام بنانے والوں سے اچھا ہے. دیکھیے کتنی خوبصورت ہے, اس سے ملتی جلتی دعا سجدہ تلاوت میں بھی پڑھی جاتی ہے, اور یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں پڑھتے تھے. اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے, اگر آپ دیکھیں تو نیچے ریفرنس لکھا ہوا ہے, حدیث نمبر 771 ہے. صلاۃ المسافرین باب صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و دعا ہی باللیل. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو ہم نے کبھی سنی بھی نہیں سنتے نا, وجہ کیا کہ ہم نے کبھی ان کو پڑھا نہیں سیکھا نہیں. تو اس کو یاد کریں, خاص طور پہ اس میں جو لفظ ہے نا کہ اللہم لک سجدت, اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا, ایسے لگتا ہے کہ مخلوق کی نفی ہے کہ اللہ میں صرف تیرے آگے جھکتی ہوں. وبک آمنت, میں تجھ پر ایمان لائی, اور ولک اسلمت, میں نے تیرے آگے اپنا آپ سونپ دیا. میں نہیں کسی کا بندہ بنتی, میں نہیں کسی اور کے آگے جھکتی, میں تیرے آگے جھکتی ہوں. سجد وجہی ہے, میرے چہرے نے تجھے سجدہ کیا. کیا مطلب؟ کہ میرا چہرہ تیرے حکموں کے مطابق ہے, میرے چہرے پہ کوئی تیری نافرمانی کی چیز نہیں ہوگی, میں اپنے چہرے میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گی کہ جس سے تو ناراض ہو جائے. للذی خلقہ, اس ذات کو جس نے اس کو پیدا کیا, کیونکہ جو پیدا کرتا ہے جو بناتا ہے وہ حق رکھتا ہے نا کہ اس کو چیز کو اسی کے حکم پہ رکھا جائے. وصورہ, اور اس نے اس کو سجایا سنوارا, کیسی پیاری صورتیں بنا دی. بس شک کا سم ہو و بسر ہو, یہ تو بڑے ہی خوبصورت لفظ ہے. شک کیا, شک کرنا کہتے ہیں نا, شگاف کاٹنا, ایک سیدھا چیرا لگانا جس کو اردو میں کہتے ہیں نا چیرا لگانا, وہ لفظ ہوتا ہے شک. ایسے چیرا کس کو؟ سما, کانوں کو دیکھے کیا ہے, اگر سیدھے بالکل فلیٹ کلر کے فلپ ہوتے ہیں جیسے ہاتھی کے سیدھے کھڑے ہوئے کان ہوتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ادھر آنکھوں کے بیچ میں بھی کٹتے ہیں، آنکھ بند کریں تو کیف نہیں نظر آئے گا، یہ کٹ اگر نہ ہوتا تو پوری اندر آنکھ ہونے کے باوجود بھی ہمیں کچھ نہ دکھتا، یہ اللہ کی شان ہے کہ آنکھوں کے کٹ لگائے. اور خاص طور پہ آپ یہ چیزیں ایک نیو بورن بیبی کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیں تو آپ کا دل کھل جاتا ہے کہ واہ کیسے اللہ کی ذات کرتے ہیں. ماں کو پتا ہوتا ہے بچے کی آنکھوں کے اب کٹ لگانے ہیں، اب کانوں کو لگانا ہے، اب اس کا منہ بنانا ہے، اب اس کا دہن بنانا ہے. تو جس ذات نے ہمیں اتنے پیار سے بنایا، سورۃ الانفطار میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ نے تجھے تخلیق کیا، تجھے ہموار کیا، تجھے بالکل برابر کیا، نک سکھ سے بنا دیا، کیا تو اس کو بولتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، اتنا پیارا بنانے والا تو کیا میں اس کے آگے نہ جھکوں. تو اس شعور کے ساتھ اس دعا کو انشاءاللہ ہم یاد کریں گے. دہرائیے گا میرے ساتھ، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين. اتنی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کا ریفرنس الگ ہوگا، اس کا الگ ہوگا، تو دونوں میں کوئی بھی بڑھ سکے. دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جس چیز کا حوالہ مل جائے گا نا وہ ہم کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے جی کہ اچھا جی نماز کی دعاؤں میں تو یہ نہیں ہوتی یا کوئی اور دعا ہے تو ہم وہ کیوں نہ پھر پڑھیں. ریفرنس ہے تو پڑھ لیں اور اس یقین سے پڑھ لیں کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو خود سے کوئی کہہ دے کہ یہ کر لو وہ کر لو تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. چلیے کچھ اور دعائیں دیکھیں گے سجدوں کے بیچ میں، اور ان دعاؤں سے یہ تمنا کی جا سکتی ہے کہ ہماری نمازیں زندہ ہو جائیں گی. کیونکہ جب ہم ہر روز ایک ہی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہماری عادت بن جاتی ہے، اور عبادت جب عادت بن جائے تو اس کے اندر سے خشوع اور خضوع ختم ہو جاتا ہے. تو ہم کیا کریں گے، ایک دعا کبھی ایک نماز میں پڑھیں گے، کبھی دوسری میں. اور جیسا کہ پیچھے بات ہوئی کہ جیسا گناہ ہو، جیسے حالات ہوں، کبھی نعمت دیکھیں تو نعمت علی دعا پڑھ لیں شکرانے والی، جب گناہ یاد آئے تو استغفار والی پڑھ لیں. یہ جو دعا نمبر 46، یہ تو حقیقت میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی گناہوں میں چور شخص اپنے گناہوں کی شدت کے بوجھ سے دبا ہوا اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی شعور اور بڑے ہی جس کو کہنا چاہیے کہ کرب کے ساتھ کہتا ہے اللہم اغفر لی. سب مانگیے، جس کو اپنے گناہوں کا احساس ہے اس کے اندر سے چیخوں کی طرح یہ آواز آنی چاہیے کہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ واخرہ وعلانیتہ وسرہ. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اے اللہ، مجھے میرے چھوٹے بڑے، پہلے پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہ بخش دے. دیکھیے گا کہ پوری دعا میں صرف گناہوں کی معافی ہے کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے. اور غفر، اغفر، مغفر اس میں ڈھانپنے کا معنی آتا ہے کہ اللہ تو میرے گناہوں پر اپنی رحمت کی چادر ڈھانپ لے، پردہ ڈال دے. دیکھیے کوئی انسان جب بہت ایسے کیجول موڈ میں بیٹھا ہو، بالکل اپنے گھر کی چیزیں کھول کے نکال کے اور جس کو کہیں کہ صفائی کے موڈ میں بیٹھا ہو، اتنے میں اچانک بیل بجے اور کوئی اس کے گھر آ جائے، تو سب سے پہلا کام کوئی کیا کرے گا، ان کے اوپر چادر ڈال دو، اس چیز کو چھپا دو. ہم جو چیز دوسروں کو دکھانا نہیں چاہتے اس کو چھپاتے. یہی حکم تو ہمارے سر کے کپڑوں کا ہے نا، ہماری چادروں کا، ہمارے لباس کا بھی یہی حکم ہے کہ یہ جسم جس پہ کئی عیب ہیں اس کو چھپا لو. تو جب انسان اپنے گناہوں کے پٹارے کھول کے بیٹھا ہو تو اس کو قیامت کے دن کی سختی یاد آئے تو وہ تڑپ کے کہتا ہے کہ اللہ اس کو چھپا لے، بس اب چھپا لینا. کس کو؟ ذنبی، میرے گناہ. ذنب کا لفظ ذا نون با سے، اس کی جمع ذنوب ہوتی ہے. ذنب، ذنوب، چھوٹے بڑے گناہوں کو کہتے ہیں، ملے جلے. کوئی خطائیں، کوئی آنکھوں کی خطائیں، کوئی کانوں کی، کوئی کچھ، کوئی کچھ، کوئی بہت بڑا گناہ، کوئی چھوٹا گناہ. بالکل ایک گٹھڑ کو سوچئے کہ جس میں ہر قسم کی لکڑی ہے. دقہ و جلہ ہو، پہلے، پچھلے اور اگلے، یعنی ذنبی، گناہ، کلہ سارے، دقہ ہو چھوٹے، و جلہ ہو اور بڑے، چھوٹے بڑے. اول ہو پچھلی زندگی میں کیے ہوئے، و آخر ہو اور بعد والی زندگی. یہ اگلی اور پچھلی کون سی ہے؟ اگلی تو بھی ہم نے آنی ہے ہماری، نہیں، اس سے مراد ہے کہ جو میں نے ماضی بعید میں کیے، بہت چھوٹے ہوتے ہوئے کیے، اور جو آج کل میں ہو رہے ہیں. یہ تو نہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد ہم گناہ پروف ہو جاتے ہیں، گناہ پھر بھی بہت سارے رہتے ہیں. تو انسان اپنے آپ کو تڑپا کر دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تم میرے اگلے پچھلے سارے حساب صاف کر دے. الانیت ہو وسر رہو، یہ الانیہ کیا ہے؟ جو لوگوں کو ڈنکے کی چوٹ پہ کر کے دکھاتے تھے، بلکہ دعوت دیتی تھی، آؤ ادھر، آج یہ ہو رہا ہے، آج یہ شو ہے، آج اس کے ٹکٹ خریدو، آج فلاں آ رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، میں یہ کر رہی ہوں، میرا جسم دیکھو، دیکھو میری کیٹ واک، دیکھو ذرا، دیکھو میں کیسے بجلی بن کے گرتی ہوں، کیسے محفلوں میں جاتی تھی، ایسے لگتا تھا کہ شاید ساری دنیا کو بھی ہوش کرنے کا ارادہ ہے. الانیہ، جس میں انسان کو شرم بھی نہ آئے. کلیئر مینیفیسٹ، اوپن سنس. اور سر رہو، یہ چھپے ہوئے گناہ، بیڈ رومز کے گناہ، ڈرائنگ رومز کے گناہ، اندر کے گناہ، ٹیلی فون کالز کے ادھر کیے ہوئے گناہ، باتھ روموں میں چھپ کے کیے ہوئے گناہ. ہر انسان دیکھے تو دن رات وہ اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث پاتا ہے. انسان تڑپ کے مانگتا ہے کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. اب آپ دیکھیے کہ جب انسان نماز میں پرائم ٹائم پہ، وہ کون سا ہوتا ہے؟ سجدہ. سب سے کٹ گیا، آپ کھڑے ہیں نا، آپ کو پھر بھی کچھ نہ کچھ دیکھ رہا ہے. جب قیام میں انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کو بھی کچھ سامنے دیکھنا پڑتا ہے سجدے کی جگہ پہ. بعض دفعہ مسلح کے رنگوں میں الجھ جاتا ہے، کبھی کارپیٹ کے ڈیزائن میں الجھ جاتا ہے.
جزاک اللہ خیر واسطہ جزا استاد جی. رکنے کو دل نہیں کر رہا تھا لیکن ہماری کلاس کا وقت اوپر ہو رہا ہے. بہت ہی خوبصورت دعائیں، کیا سیکھا آپ نے؟ دو سجدوں کے درمیان اور سجدے میں دعائیں. اور جو یہ آخری دعا تھی یہ حسن المسلم میں ہے، اور واقعی بہت خوبصورت دعا ہے اور چھوٹی سی دعا ہے، اس کو آپ لوگ یاد کر لیں. اور جب ان دعاؤں کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں تو جیسے کہ استاذہ جی نے ایکسپلین کیا، تو واقعی اگر ہم اپنی کیفیت ایسی کر لیں اور اپنے آپ اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اس کے ساتھ سجدے میں جائیں تو وہ ضرور دعائیں قبول بھی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ملے گا. جی، یہ گناہوں کی بخشش کے لیے جو دعائیں اس میں بھی ہیں، استغفار کی دعا یاد ہے الحمدللہ، اور جن کو یاد نہیں ہے وہ اس کو یاد کر لیں. نئی دعائیں سیکھ کر اپنی نمازوں کو زندہ کرنا ہے انشاء اللہ تعالیٰ. جی بالکل، اور یہ بہت خوبصورت دعائیں کہ کثرت سے استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ دین اور دنیا دونوں کے لیے برکت کا باعث بھی ہوتا ہے. وضاحت سے کافی سمجھ آتی ہے. جی بالکل، انشاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو اگلی کلاس میں کمپلیٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نمازوں کو زندہ کرنے کی، دعاؤں کو یاد کرنے کی، اپنے بچوں کو. سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے کہ خود تو یاد کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی یہ دعائیں یاد کروانی ہے، تاکہ ان کی زندگی میں ہمیں اتنی لیٹ پتہ چلی تو ہم نے یاد کی. ہمارے بچے چھوٹے ہیں تو ابھی سے اس طرح کی نماز پڑھ سکے تو ان کو ضرور یاد کروانے کی نیت کریں انشاء اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.